نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تيسر وتمم بالخير دار قرآن 2021. اس لفظ پہ بھی ذرا سی غور کرواؤں آپ کو. آپ دیکھیے کہ شاید وہ ساتھی جو آپ نیا نیا سن رہے ہیں ان کے لیے تو یہ کوئی اتنا اہم وقت نہیں ہوتا, لیکن ہمارے سارے ایڈمنز اور ماشاءاللہ جو ساتھی ہیں ٹیم کے وہ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ لفظ کتنا قیمتی ہوتا ہے. اور آپ کو حیرت ہوگی, حیرت ہو کہ نہ ہو, لیکن ابھی 2021 کا لفظ بول رہی ہوں نا, اور 2022 زندگی رہی تو اس کے پلان تیار ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ خود بخود ایک سال کے قرآن کے دوران ہی میرے دل میں ڈالنا شروع ہوتا ہے. جب میں بے بس ہو جاتی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ بس اب مجھے ختم کرنا ہے, اور آف کورس آپ کو پتہ ہی یہ سب روز ہی آپ سن رہے ہوتے ہیں, تو پھر میں کہتی ہوں اچھا کوئی بات نہیں, اگلے سال سے ہی زندگی رہی تو یہ ایک ایسا خوبصورت سمندر ہے کہ جس کے آپ سے آپ اگر گزر جائیں نا تو بھی آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ آپ نے اس میں سے پورا لیا کہ نہیں. تو آج کا ہمارا پارا ہے وما لیا, اور کیا ہے مجھ کو. یعنی اگر میں اس نام کے اوپر اپنے دل کے آپ کو جذبات بتاؤں نا تو ایسے لگتا ہے کہ کوئی بڑی محبت سے بڑے پیار سے کہتا ہے وما لیا لعبد الذی فطرنی, کیا ہو گیا مجھے, کیوں نہ میں اس کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا. پیچھے آپ نے سورۃ الفاطر پڑھی, اور جہاں فطرنی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی اسی صفت کی بات آپ کے سامنے رکھ دی گئی کہ تمہارے پاس شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے, صرف ایک ہی صورت ہے کہ تم اس کے بن جاؤ, وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. دو جملوں کے ساتھ پارے کا پہلا آپ انشاءاللہ حصہ دیکھیں گے جب ہم ٹیکسٹ پہ آئیں گے. تو توحید انسان کی فطرت کی پکار ہے. لکھئے, یہ توحید کوئی انڈلج کرنے والی, کوئی انٹرپٹ کرنے والی, کوئی اندر چیزوں کو پیش کرنے والی چیز نہیں ہے. توحید تو وہ چیز ہے کہ جو سکھانی نہیں چپڑتی, یہ سیکھا سکھایا آتا ہے. جیسے ایک بچے کو سکھانا نہیں پڑتا کہ ماں کا دودھ کیسے پیتے ہیں, بچہ پیچھے سے سیکھ کے آتا ہے. اسی طرح رب کو ایک کہنا, رب کو ایک ماننا, یہ کیفیت بچے کو سکھا کے بھیجی جاتی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو مسخ نہ ہونے دیں. آج بھی کچھ لوگ بچوں کی طرح معصوم ہوتے ہیں, یہ الگ بات ہے کہ ان تک پہنچا نہیں ہوتا, تو بظاہر لوگوں کی نظروں میں وہ کوئی غلط کام کرتے ہوئے بھی دکھتے ہیں, لیکن ان کی زندگی میں وہ سب کچھ ہوتا ہے. تو آج کا پارا فطرت کی پکار ہے, کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کے دل کھولتا ہے, کیسے ان کی زندگی میں ہدایت کی طلب جاگتی ہے. لیکن کچھ لوگ سن کے جو ہو جاتے ہیں. تو آج کے بارے میں ہم ایسی بہت ساری باتیں پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس سے بہترین فائدہ اٹھانے والا بنا دے. ہمیشہ کی طرح القلب الطالب عن الہدایہ, ہدایت کے طلبگار شخص کے لیے آج جو پیغام میری طرف سے اور اس پارے کی طرف سے, وہ یہی ہے کہ اگر آپ ایک ہی دفعہ پہلی دفعہ سن رہے ہیں تو اس کو آپ نے ضرور پورا سننا ہے. بیچ میں کمی بیشی ہو گئی ہے اس کو میک اپ کیجئے, اپنے وقت کو اسکیجلائز کیجئے, آگے تاک راتیں آنے والی ہیں. بہترین عبادت علم ہے. پوری رات بھی اگر آپ کا جاننے کا پلان ہے تو آپ دو دو تین دن پارے کر کے کسی بھی طرح سے رمضان سے پورا ہونے سے پہلے چھٹے ہوئے حصے پورے کر لیجئے, کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو آپ کو رمضان کے بعد پھر آگے لے کر چلے گی, اور آپ بہترین طریقے سے اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اور پھر اس کے بعد اس پارے میں آپ کے میرے لیے جو آج کی آیت, جس کو آپ اپنی تھیم آیت کہہ سکتے ہیں, وہ ہے سورۃ زمر کی آیت نمبر 22 اور 23, 22 اور 23. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ آیتیں ہم سے کیا کہتی ہیں. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام, کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے. اپنے اوپر لیجئے, ایک سوال اٹھا کر ادھوری بات کر کے اللہ نے چھوڑ دیا. اور یہ ہے اس سورۃ زمر کا انداز. ہر سال میں ایک جملہ سورۃ زمر کے ساتھ بولتی ہوں, آپ بھی لکھ لیں, ادھورے جملے. लंबे लंबे वास नहीं, घंटों की तकरीरें नहीं, माओ का बच्चों के कान पकड़कर उनको कहना लाख दफा हजार बार समझाया है तुम्हें 100 बार का है, ये अंदाज नहीं है कुरान का। अफमन शरह अल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम, क्या पस वो शख्स जिसका सीना अल्लाह ने इस्लाम के लिए खोल दिया, फहुवा अला नूरिन मिन रब्बिही, बस वो अपने परवरदिगार की तरफ से एक नूर पर है। बस क्या होगा उसको आगे कुछ नहीं बताया, क्या है नहीं बताया। अल्लाह ताला ये बताना चाह रहे हैं कि इससे भला ज्यादा खुशबख्त कौन है, इससे ज्यादा खुश नसीब और कौन है कि जिसका सीना मैंने इस्लाम के लिए खोल दिया, जिसके अंदर इस्लाम का नूर आ गया और खुशत कल्बी आ गई, जिसके लिए अब सारी रुकावटें दूर हो गईं, यकीन ठुक गया है इसके दिल को कि मैं अल्लाह की किताब पढ़ रहा हूँ, आखिरत के मुकाबले में दुनिया एक मच्छर के पर के बराबर लगने लगी इसको। अल्लाह सीना खोलता है तो फिर जिंदगी में एक सुकून और इत्मीनान और खुशी आने लगती है। हो सकता है कि आपकी आंख रो रही हो, जाहरी तौर पर आप किसी दुख में हो, किसी बीमारी में हो, गम हो, लेकिन दिल में एक गहरा सुकून। शरह सदर जब होता है ना, एक तो सारी रुकावटें दूर हो जाती हैं, सब सबके लाके हटने मिटने खपने लगते हैं और आप ठुक जाते हैं। अब जाहिर है कि आपने 22 पारे पढ़ लिए हैं ना, तो अल्लाह कहते हैं फरिश्तों जरा देखो, अफमन शरह अल्लाह सदरहु लिल इस्लाम, आप में से बहुत सारे लोगों के दिल खुलेंगे। हमें अभी से आप लोगों की फीडबैक और थाउजेंड्स की सूरत में आप लोगों का जो डेली फीडबैक और एक्टिविटीज आ रही है, मेरा ख्याल सब लोग थक चुके होंगे आप लोगों की फेसबुक पे और आप लोगों के ट्विटर्स में से स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज को देखकर, लेकिन मैं नहीं थकी। मैं इंशाल्लाह आपके साथ वो शेयर करूंगी किसी भी मुनासिब मौके पर जो साथियों ने चीजें बनाई। तो ये सीने खुल रहे हैं और हर साल लोग इसी कुरान के बाद सामने आते हैं। मैं तो इस वक्त इस आयत को इस तरह एंजॉय कर रही हूँ कि जिन्होंने इस किताब की असल रूह ले ली है ना, तो अल्लाह आज उनकी बात कर रहे हैं आपके मेरे सामने कि अफमन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम, क्या पस वो जिसका सीना इस्लाम के लिए खुल गया, फहुवा अला नूरिन मिन रब्बिही, और अब वो अपने रब की तरफ से एक नूर पे है, एक रोशनी पे है, और ये नूर है लिखिए पुरसकून सरंज। ये क्या वरंज और वो भी पुरसकून जी। जब अल्लाह की बात समझ आने लग जाती है ना, तो फिर इंसान की जिंदगी में एक बड़ा गहरा सुकून आता है। गमों में गम नहीं है, ऊपर ऊपर कुछ होता है, अंदर नहीं आता, जैसे एक वेल, एक कर्टन, बिल्कुल एक ऐसी कैफियत को महसूस करें कि कभी कभी इंसान दुनिया में किसी दुख और गम की वजह से दुखी हो सकता है, लेकिन उसका दिल उस वक्त भी खुश होता है। और मैं जब भी इस आयत को पढ़ती हूँ ना, तो मेरे दिल में एक माँ आ जाती है जो अपने बच्चे को इंजेक्शन लगता देखती है तो खुश हो रही होती है। बच्चा रो रहा होता है, माँ को बच्चे की तकलीफ पे दुख है, लेकिन साथ खुशी है कि वैक्सीनेशन हो गई। जैसे आजकल बहुत सारे लोग कोरोना वैक्सीनेशन पे खुश हो रहे हैं ना कि चले शायद अब हम मौत से बच जाएंगे, एक अजीब है एक एहसास। और फिर माँ ऐसे वक्त में बच्चे को अपनी गोद में ले लेती है और भींच लेती है। ये कैफियत होती है शरह सदर के बाद कि जिंदगी में जब कोई दुख, कोई गम, कोई तकलीफ, जब कोई दुख या गम या कोई तकलीफ आती है ना, तो इंसान का दिल मुतमईन होता है, अंदर खुशी होती है, कोई बात नहीं, इसमें मेरा ही कोई फायदा होगा ना, फिर सब इर्द गिर्द की चीजें हटने लगती हैं। घर में लड़ाई है, झगड़ा है, इख्तलाफ है, परेशानी है, उसको कोई परवाह नहीं। और ये है वो कैफियत जिसको किसी कहने वाले ने कहा कि दो आलम से करती है बेगाना चीज दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। फिर बंदे को अल्लाह पर इतना इतमाद आने लगता है, इतना यकीन आने लगता है कि वो मेरा है और वो मेरा बुरा नहीं चाहेगा और उसने मेरे हक में जो बेहतर समझा वही किया। फिर इंसान तस्लीम और रजा की वो तस्वीर बन जाता है कि जिसके आगे फिर कोई दुख दुख नहीं रहता। और बात वही है कि फिर ऐसे लगता है कि दुख आने से पहले अल्लाह ने मेरे दिल पर हाथ रख दिया। किसी ने कहा कि मुझ पे बड़ा दुख पड़ा, بڑا صدمہ پڑا. دیکھیے چوٹ پڑتی ہے نا. آج کل ایک بچی میرے ساتھ رابطے میں ہے, سڈنلی ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی. دو بچے ہیں, شاید 22-24 سال ایسی کی عمر ہوگی. تو میاں چلا گیا اچانک. اللہ کے حکم کا محتاج ہے ہر انسان, وہ بھی تھا بےچارا. اللہ اس کی بخشش کرے اور ہماری اس بہن کو صبر دے. تو وہ اتنے الٹے سیدھے سوال پوچھتی ہیں کہ ان کو یقین ہی نہیں آ رہا کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہوا, وہ کدھر ہیں, مجھے وہ ملیں گے, میں ان کو ملوں گی. اللہ ان کو صبر دے. لیکن جب آپ قرآن کے ساتھ جڑتے ہیں نا تو مطمئن, اللہ پہلے دل پہ صبر کی سل ڈالتا ہے, پھر غم ڈالتا ہے. پھر مشکلات تو زندگی کا حصہ ہیں, لیکن جب شرح صدر ہو جاتا ہے نا تو پھر آپ ان مشکلات پہ پریشان نہیں ہوتے. وہی بات ہے کہ پھر آپ کو اللہ پر اعتماد اور بھروسہ آتا ہے. دنیا میں کسی کے ساتھ بھی آپ کا یہ تعلق ڈیولپ ہو جائے نا تو آپ کہتے ہیں اٹس اوکے, یہ میرا بچہ, یہ میرا ساتھی, یہ مخلص ہے, آپ جو کہے وہ ٹھیک ہے. اور میں دن میں کوئی 2-4 دفعہ ایوری ڈے کچھ لوگوں کو بولتی ہوں جو آپ چاہیں, جو آپ کو ٹھیک لگے, جو آپ کو مناسب لگے. کیوں؟ مجھے یقین ہے, مجھے ٹرسٹ ہے کہ دے آر سنسیئر. وہ کسی چیز پہ 10 دفعہ سوچ لیں گے لیکن وہ کبھی غلط فیصلہ نہیں کریں گے, کیونکہ یقین ہے نا, یہ ٹرسٹ ہے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام. اور پھر سب آپشنز سے سب سے آسان آپشن یہ لگتی ہے کہ میں اللہ کی بن جاؤں. اللہ کا حکم ماننا کسی کے لیے سب سے آسان ہو جائے, یہ ہے شرح صدر. پھر اس وقت ایک انسان کو یہ یقین آ جاتا ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوں اور میرا رب میرے ساتھ جو بھی معاملہ کرے گا میرے لیے وہ سب سے بہتر ہے. پھر دنیا کیا کہتی ہے, دنیا لے کیا کہتے ہیں, یہ بالکل وہ مستی ہے جو کسی محبوب کو محبوبہ سے اور کسی ہیرو کو ہیروئن سے محبت ہونے کے بعد ہوتی ہے کہ سارا جہاں ناراض ہے تو ہوتا رہے, مجھے کیا, سارا جہاں پیچھے تو آگے. یہ جملے آپ سنتے ہیں, بولتے ہیں, گانوں میں, فلموں میں, ڈراموں میں, یہ بڑے عام ہیں. یہ سب کیفیات جب آپ کو اللہ تعالیٰ پر آ جائیں تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ شرح صدر ہو گیا. نہ غصہ آتا ہے آپ کو اللہ کے کسی فیصلے پہ, نہ کوئی ریزنٹمنٹ ہے, نہ جھنجھلاہٹ ہے. وائے می پور, آئی ایم, وائے ایم پور, وائے پور می, میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے, نہیں. پھر آپ حقیقت میں واقعی مطمئن رہتے ہیں. آپ کس رولر کوسٹر سے گزر رہے ہیں آپ گرد گرد والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا, بلکہ جس رات زیادہ غم سے روئے اس دن آپ نے صبح آنکھوں میں سرما لگا لیا کہ کسی کو دکھے نا, اور جس دن دل زیادہ اداس ہے اس دن گہرے رنگ کی لپسٹک لگا لی کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ میرے دل پر اس وقت بوجھ کیا. یہ ہے وہ کیفیت جو اللہ آپ کو قرآن پڑھنے کے بعد دیتا ہے. یاد رکھیے, زندگی میں دو لوگوں کے سامنے آپ کو مطمئن ہونا ہے, ایک اپنے اور ایک اللہ کے. جب شرح صدر ہوتا ہے نا تو آپ کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کے معاملے میں ہوں بڑی سچی, ہوں سنجیدہ. لوگ تو بڑے جھوٹے معبود ہوتے ہیں, آج راضی کل ناراض, متلون مزاج ہوتے ہیں لوگ. ماں کو خوش کر لے, آج ڈانٹیں گی کل پیار کریں گی, آج شوہر غصے میں وفر رہے ہیں کل دیکھیں کتنی محبت دکھائیں گے, آج بچے اچھے ہیں کیونکہ آپ نے ان کو چاکلیٹ دلا دی, کل دیکھیں بچے کیا بولتے ہیں آپ کے ساتھ. اپنی دوستوں کو کتنا کو خوش کر لیں, آپ آج ان کے گھر افطاری کا ٹرے بھیجیں کتنی خوش ہیں, کل صرف ان کی کوئی ایک کال آپ اٹینڈ نہ کریں تو وہ آپ سے ناراض ہوں گی. لیکن سب سے ہستی بڑی ہے جس کو آپ راضی کرتے ہیں اور وہ آپ کا مالک ہے. کبھی زندگی میں اللہ کی نظروں سے نہ گریں اور کبھی اپنی نظروں سے نہ گریں. بس یہ دو کام آج آپ لکھ لیں اپنے لیے, یہ ہے شرح صدر. پھر ضمیر روشن ہو جاتے ہیں, پھر بندہ اللہ سے نظریں نہیں چراتا. پھر قرآن کی ہر آیت آپ کو ایک آئینے کی صورت میں جب دکھتی ہے تو آپ مسکراتے ہیں کہ اللہ شکر ہے, اتنا خراب معاملہ میرا نہیں ہے, میں تو سمجھ رہی تھی زیادہ ہے. قرآن پڑھ کے تو اب اور بھی مطمئن ہو گئی ہوں کہ نہیں نہیں, تو میرے ساتھ پیار کرتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ہر داغ ہے اس دل پر سوائے داغ ندامت کے. جب آپ اللہ کی نظروں میں سچے ہوتے ہیں, یہ ایسے جیسے کسی نے آپ کو کوئی کام دیا ہوتا ہے اور آپ نے وہ کر لیا, تو آپ تو مطمئن ہوتے ہیں کہ جلدی ملے اور اس کو خبر دوں کہ میں نے یہ کر دیا. اور اگر کوئی کام دے اور آپ کام نہ کریں تو پھر کیا ہوتا ہے, آنکھیں چراتے ہیں. تو فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام کیا ہے, کہ آپ رب کی نظروں میں سچے ہوتے ہیں. فہو علی نور من ربہ, پھر وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پہ ہوتا ہے. نور کے لفظ کو چراغ کے ساتھ سمجھیے گا ذرا سا. چراغ کو آگے رکھے نا تو سائے پیچھے جاتے ہیں, اور چراغ آپ سے پیچھے ہونا تو سائے آگے آتے ہیں. لکھئے, قرآن کو جب آگے رکھیں گے نا تو دنیا اور دنیا والے سایہ بن کے پیچھے رہ جائیں گے، لڑے بھڑے کوڑے کریں آپ کی بلا سے. لیکن جو لوگ قرآن کو پیچھے ڈال دیتے ہیں نا، من جعل امامہ، قرآن کو جو امام بنا لے حدیث کی روشنی میں کہ یہ اس کو ساقہ الی الجنہ، جنت کی طرف لے جائے گا، اور جو اس کو من وراء ظہری ہی کر دے تو قرآن پھر اس کو ذلیل کرے گا. تو جب نور علی ربی یا نوفہ علی نور من ربی کی کیفیت آتی ہے نا، تو کیا پتہ چلتا ہے اس وقت پھر دنیا اور دنیا والے اور دنیا کا ریئیکشن اور ان کا ریسپانس اور کیا ان کو خوش کرتی، یہ سائے کی طرح پیچھے جاتا ہے، آپ کو کیئر ہی نہیں، کیونکہ جس کی کیئر ہے وہ آپ سے راضی ہے. ہاں، جس نے قرآن کو زندگی میں پیچھے ڈال دیا نا، وہ ہر وقت غمگین ہے. لوگ کیا کہیں گے، دنیا کیا کہے گی؟ آپ کہہ لیجئے کہ نورن میں ربی ہی کیا ہے، اصل روشنی یہ ہے. لکھیے ایک جملہ، قرآن کا نور آپ کو ریئل لائٹ میں لے آتا ہے. ہر چیز کی حقیقت ویسے دکھتی ہے جیسی وہ ہے. ہر انسان کی پسند یا ناپسند یا خوشی یا ناخوشی آپ کو اتنی دکھتی ہے جتنا اس کا حق ہے. شوہر کا اپنا حق ہے، سسرال کا اپنا حق ہے، ماں باپ کا اپنا حق ہے. پھر آپ کی زندگی میں یہ انشراح ہوتا ہے کہ میں ہر ایک کو اس کے حق دے رہی ہوں. اگر آپ کسی کا حق نہیں دیں گے، آپ کا دل بتائے گا. اور جب یہ روشنی نہیں ہوتی نا، تو آپ لوگوں کے چھوڑیے اللہ کے حق بھی لوگوں کو دینے لگ جاتے ہیں، اور وہ ایسے جھوٹے معبود ہیں پھر بھی نہیں خوش ہوتے. جب قرآن پڑھ کر آپ ان سے ایک ایک حق اللہ والا واپس لیتے ہیں، کہتے تو میرا حق نہیں دیتی، پھر آپ کو سمجھ آتی کہ میں نے اصل میں ان کو ان کے نہیں اللہ کے حق دیے تھے. اور مجازی خدا کا لفظ بھی یہی ہے. کبھی آپ نے کوئی دوپٹہ کبھی ڈائے کرایا ہو، تو ڈائر کہتا ہے کہ کون سی میچنگ چاہیے، ڈے ٹائم کی کہ نائٹ کی، یعنی سورج کی روشنی میں جوڑا پہننا یا کسی چمکتی چمکتی لائٹوں میں. اور واقعی پھر آپ دیکھتے ہیں کہ شیڈ کا فرق ہوتا ہے نا. لکھیے، قرآن کا رنگ ڈے نائٹ کا رنگ ہے، یہ ڈے ٹائم بھی ہے، یہ نائٹ ٹائم بھی، یہ صبغت اللہ. جب آپ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام پہ عمل کر لیتے ہیں نا، تو فہو علی نور من ربہ، پھر نور آ جاتا ہے زندگی میں. اصل چیز آپ کے دل کا ارادہ ہے. آج ارادہ کر لیجئے کسی بھی بات کو ماننے کا، اللہ دل تھام لے گا. اور چھوٹا سا چراغ بھی ہاتھ میں آ جائے نا، تو راستہ تو مل ہی جاتا ہے. آج اگر ہدایت کا ایک چھوٹا سا چراغ آپ کے دل میں جل گیا نا، تو انشاءاللہ آپ کو یہ راستے دکھائے گا، اور آگے سے آگے آپ قرآن کو سیکھتے جائیں گے، اور سبیل الجنہ آپ کے لیے جنت کا راستہ بن جائے گا. اور اللہ کے نبی نے یہ باتیں ہمیں بتا دی ہیں. جب بیج زمین میں دبا ہوتا ہے نا، تو پتہ نہیں چلتا یہ کیا ہے جب تک کہ پودا نہ نکل آئے. اسی طرح دل میں نور آ جاتا ہے نا، تو یہ نہیں دکھتا، لیکن جب اس کے بعد یہ باہر آتا ہے، تو پھر انسان کی زندگی میں خوبصورتیاں آتی ہیں. فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر اللہ، اللہ کہتے ہیں، اور ہلاکت ہے ان پر جن کے دل یاد الہی سے اثر نہیں لیتے، بلکہ اور بھی سخت ہو گئے. اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ صریح گمراہی میں مبتلا ہیں. کیا پتہ چلا کہ جب دل میں نور آتا ہے، تو دل کی خوشی، وسعت قلبی، وسعت نظری، وسعت ظرفی ہو جاتی ہے. صحیح معنوں میں انسان لبرل بلکہ لبریٹ ہو جاتا ہے، آزاد ہوتا ہے. توحید والا ہے اصل میں آزاد. اور جو شرک پہ ہوگا، وہ ہر لمحے ڈرے گا، وہ پتے سے بھی ڈرے گا، وہ حجر اور شجر سے بھی ڈرے گا. سب سے آسان پابندی یہ ہے کہ اللہ کی پابندیاں اپنے اوپر لگا لو. لوگ ہم پر جو پابندیاں لگاتے ہیں، جو ہم خود پر لگاتے ہیں نا، یہ بہت مشکل ہے، کبھی نہیں راضی ہوں گے. اللہ وہ جو لا یکلف اللہ نفسا کی صورت میں آپ کے ساتھ کرتا ہے. قوت برداشت سے بڑی بھی کوئی چیز آپ کے رب نے آپ کے اوپر نہیں ڈالی. اس کے برعکس، فویل للقاسیت قلوبهم، جب دل سخت ہونے لگتے ہیں، قساوت قلبی آنے لگتی ہے زندگی میں، تو پھر انسان صحیح معنوں میں بدبخت ہوتا ہے. اور یہاں دیکھیں، من ذکر اللہ، اللہ کا ذکر نہیں سننے کو دل کرتا. پھر عز اور شقاق، جس کا ذکر ہم سورہ سعد کی شروع کی آیتوں میں پڑھیں گے آج اس پارے کے تھیم کے ساتھ. پھر ضد اور ہٹ دھرمی زندگی میں جو ہوتی ہے نا، یہ نہیں نکلتی. اور ایسا شخص پھر اپنی نظروں میں بڑا پرفیکٹ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں بہت اچھا ہوں. قاسیتی قلوبهم کون ہے؟ جو اپنی گمراہیوں پہ مطمئن ہے. وہ قرآن کا ہر حکم سن کے کہتا ہے میں ٹھیک ہوں. سنتا ہی نہیں اول، تو سن بھی لے تو وہاں اپنے ہی کندھے تھپ تھپاتا ہے. اور یہاں آپ نوٹ کیجئے، من ذکر اللہ ہے، کوئی شیطانی باتیں نہیں سن رہا انسان. قرآن سن کر دل سخت ہو جائے، اس سے بدبخت اور کون ہوگا. جو قرآن کی محفل میں بھی اپنے آپ کو سچا اور جھوٹا کرے اور دوسروں کو پیچھے کر دے، تو یہ وہ چیز ہے کہ جب آپ کو زندگی میں ملتی ہے تو پھر آپ کو فکر ہوتی ہے. اور یہ قرآن پڑھنے والوں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے پگھلے ہوتے ہو نا، تو باہر جا کر پھر کسی نافرمانی میں سخت نہ ہو جانا. آپ دیکھیے کہ گوشت کو فریزر سے نکالیں، تھو کریں، پھر ارادہ بدل دیں، پھر اندر رکھ دیں فریزر میں، ایک یا دو بار کریں تو ڈاکٹر کہتے ہیں جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں، بیکٹیریا ہیں، اب اس کو نہ استعمال کریں، اس میں بیماری آ گئی. بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کہتے فی قلوبہم مرض. آج آپ علم کی محفل میں 22 پارے پڑھنے کے بعد 23 پارے کے آغاز میں ہیں نا، آپ کی روز اگر یہی دل کی کیفیت رہی، ابھی تو نہیں ہو رہی، رمضان میں تو سارا کچھ ویسے ہی بند کر کے بیٹھے ہیں الحمدللہ اللہ کی رحمتوں سے، لیکن اگر بعد کی زندگی میں یہی کرنا ہے نا کہ چلو جلدی سے دورہ قرآن ختم اور میں جدھر سے آئی تھی ادھر چل پڑی، تو دل خراب ہو جائیں گے، دل پرانے ہو جائیں گے، کھٹے ہو جائیں گے، کڑوے ہو جائیں گے. آپ پانی کو مٹی پر ڈالیں تو مٹی نرم ہوتی ہے، لیکن اسی پانی کو جب آپ سیمنٹ پر ڈالتے ہیں نا تو وہ سیمنٹ اور سخت ہوتا ہے. اسی طرح کچھ لوگ علم کی محفلوں میں سے نرم ہو کر نکلتے ہیں، اور آپ اگر دیکھنا چاہتی ہیں تو اس کی نشانیاں بھی آگے آپ کو بتاتے ہیں. لیکن اگر آپ کا دل جہاں بیٹھ کر اور سخت ہو رہا ہے، میرے جیسا کون جائے جہنم میں. میں تو قرآن کی کلاس لینے لگ گئی، میں تو ونس اے ویک کلاس جوائن کر چکی. یاد رکھیے، ایک بہت بڑی غلط فہمی شیطان دے دیتا ہے کہ قرآن پڑھنے والوں کو ایک یقین دلا دیتا کہ اب تم پکے جنتی ہو. وہ نہیں پڑھنے والے وہ برے، وہ دوست نہیں پڑھتی، وہ دوست ساتھی نہیں پڑھتے، وہ سنتے نہیں، ان کو نہیں پتا، اور پکی جنتی میں باقی کون. پوری لسٹیں تیار کر کے انسان ذہنوں میں بیٹھتا ہے کہ فلاں حاویہ میں جائے گا، تو فلاں لذا میں جائے گا، تو فلاں سقر میں جائے گا، اور اس طریقے سے اپنے آپ کو مطمئن کر کے بیٹھ جانا. یہ ہے للقاسیتی قلوبہم. اگر اتنی بات کا دوہرا دوں نا، تو آج ہم نے جو آیت جو موضوع اس بارے میں سے لینا ہے نا، وہ یہ لینا ہے کہ کہیں قرآن پڑھتے پڑھتے ہم سخت دل تو نہیں ہو رہے، سنتے سنتے سن تو نہیں ہو گئے. اگر صرف کلاسیں لے لینے سے جنت مل جاتی اور عمل ضروری نہ ہوتا، اور قرآن کی ہر خوشخبری کو اپنے لیے لے لیں، اور ہر وعید کو جہنمی اور دوسروں کے اوپر ڈالنے پہ رہ جائیں، تو مان لیجئے یہ دل کی قساوت ہے. جب انسان لوگ، اور آج ہمارے کلچر میں ایسا ہو رہا ہے، قرآن کو ایک ہابی کے طور پر پڑھتے ہیں، یعنی چلے کچھ تو کلاسز لینے لگ گئے، الحمدللہ سونر اور لیٹر بدل جائیں گے اللہ نے چاہا تو، لیکن ونس اے ویک کلاس آپ کے لیے کافی نہیں ہے اگر آپ 30+ ہیں. پھر آپ کتنا کو پڑھیں گی، کب پڑھیں گی، کب جیئیں گی؟ ہاں میں بچوں کی کلاس لے رہی ہوں آج کل، جو اس میں فاتحہ الناس تو میں اپنے دن میں روز سوچتی ہوں، ایک آیت دیتی ہوں ڈیلی نا، 5 دن ہفتے میں یا 6 دن آتی ہے، تو میں سوچتی ہوں کہ یہ آیتیں کرتے کرتے بچے کتنے سال کے ہو چکے ہوں گے. تو کافی امید ہے کہ انشاءاللہ بچے اپنی جوانی سے پہلے پہلے قرآن سے گزر چکے ہوں گے. آپ کے میرے لیے نہیں ہے جن کی عمر 30 سے اوپر ہے. پھر آپ کو ایک ہفتے کی ایک کلاس نہیں ٹھیک، یہ کیا دے گی آپ کو؟ کھانا تو روز کھاتے ہیں، آپ کو تو پھر اپنے آپ کو باندھنا پڑے گا. لیکن جو ایک اور ظلم ہے نا آج قرآن کے ساتھ ہمارا، وہ کیا ہے؟ جسٹ فار ہابی، قرآن خانی، اصال ثواب، حصول ثواب، یہاں سے پڑھ لو. قرآن خانیوں میں کیا ہوتا ہے کبھی آپ نے دیکھا؟ خواتین بیچاری مجبور کر کے بٹھا دی جاتی ہیں، نئے نئے اچھے خوبصورت جوڑے پہن کر آئیں، دوست نے سب کو جمع کیا، آؤ بھائی میرے اوپر ایک مصیبت آئی ہے، تم سارے بیٹھ کے قرآن پڑھو، میں اندر کچن میں بیٹھ کر تمہارے لیے دہی بڑے بناتی ہوں اور سموسے فرائی کرتی ہوں. اور وہ بیچاریاں لگی باندھی بیٹھی ہیں، کوئی یہاں سے پڑھ رہا ہے، کوئی یہاں سے پڑھ رہا ہے، آخر میں تو ایک صفحہ تم پڑھو ایک میں پڑھوں. اور بیچ میں دیکھا کوئی اندر داخل ہو گئی، جن کو کافی عرصے بعد دیکھا، تو ساتھ بیٹھی کو کمنٹ، یہ دبلی ہو گئی، یہ موٹی ہو گئی، یہ کہاں ہے، دیکھو کیا پہننا ہے. اور وہ کے ساتھ ہی آگے تو اگلا صفحہ پڑھنے لگ گئی. کیوں بھائی؟ یہ قرآن پڑھتے پڑھتے ہنس رہے ہو اور ایک لفظ نہیں پتا کہ کیا پڑھ رہے ہیں. سورہ واقعہ میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ 27 پارے میں، اف ابھی حاصل کتاب ہی، کیا تم اس کتاب کے ساتھ ایسا رویہ کرتے ہو؟ قرآن کے وقت سر پر دوپٹے اور نہ محرموں کے سامنے کھلے ہوئے چہرے اور سینے اور ٹانگیں اور ہاتھ، قرآن یہ تماشا برداشت نہیں کرتا، اور جو یہ کرے گا قرآن اسے انتقام لے گا، کیونکہ یہ ایک زندہ کتاب ہے، یہ ایک لیونگ میریکل ہے. یہ قرآن اپنی یہ بے عزتی برداشت نہیں کرتا. اور یاد رکھیے کہ جنہوں نے کبھی نہیں سنا ہوتا نا، جو ہی سننے لگتے ہیں ان کی آنکھیں ابل پڑتی ہیں. کلاس میں بیٹھے لوگوں کو دیکھ کر ٹیچر کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کے دل پر کیا جوار بھٹے ہیں اور کون اندر رو رہا ہے. और जो पढ़ रहे होते हैं, जो कई बार पढ़ा चुके बल्कि अब हेल्प मदद कर रहे हैं, वो उनके दिलों पे चेहरों पर कोई असर ही नहीं। पहली बार वालों के लिए तो ये पहली मोहब्बत है। मैं दो नाम देती हूँ अक्सर कुरान का पहली बार का पढ़ना। अगर आप में से कोई आज पहली दफा सुन रहा है तो वो जरूर कमेंट दे कि आपको ये बात अपने दिल की पुकार लगी। और वो क्या है कि कुरान पहली मोहब्बत की तरह होता है, फिर ख्वाब आते हैं, फिर ख्वाबों पे छा जाता है, दिल पे इरादों पे होता है। और जैसे पहली बारिश जमीन पे पड़ती है ना और खुशबू उठती है, ऐसे कुरान की फुहार पड़ती है। एक डिस्कवरी चैनल लगता है कुरान। हाय, ये कुछ है कुरान में, मैंने तो नहीं सोचा था, मैं तो पता नहीं क्या सोच रही थी। वो तो रोते, उनके तो चेहरे टीचर को बोलने पे और माइल करते हैं। और जो बेचारे बार बार पढ़ते हैं, उनका हाल क्या है कि कहीं लिल कासियति कुलूबुहुम मिन जिक्रिल्लाह में मेरा ही नाम ना आ जाए बार बार पढ़ा के। अगर मैं आपको जज्बात से ऊपर उठाकर ये कुरान पढ़ाऊं ना, तौरे कुरान, तो तकरीबन पौने दो घंटे में मैं आपको पढ़ा सकती हूँ सीधा सीधा, जैसे किताबों में लिखा है मैं पढ़ दूं। लेकिन इसको जज्बात पे लेना, दिल पर लेना, अपने और दूसरों के दिल की मट्टी को नरम करना और युअल्लिमुहुमुल किताब से ऊपर बढ़ के वयुज़क्कीहिम की कोशिशें, ये फिर टाइम लेती हैं। इसका जिसके पास टाइम नहीं है, अल्लाह ताला उसके लिए आसानी कर दे। कुछ लोग तो हैं जो इससे फायदा ले सकते हैं। तो सिर्फ सवाब के लिए पढ़ना है, लिल कासियति कुलूबुहुम, इसाले सवाब, हसूले सवाब। शादी होने वाली है, कुरान का एक खत्म करा लेते हैं। कोई बीमार हो गया, सबको बुलाओ, चलो नहीं नहीं कुरान नहीं पढ़ सकते, चलो फिर 70 बार सूरत यासीन पढ़ लेते हैं। पिछली पारे में पढ़ी, अभी भी शुरू करने लगे हैं। पूरी सूरत आज करिएगा, देखिएगा, आपको कहीं नहीं लगेगा कि बस इतना करके आप काफी कर देंगे। नहीं, कुरान, अल्लाह के नबी कहते हैं वत्लुल कुरान वबकू, कुरान पढ़ो और रो। और हमें आज हर चीज पे रोना आता है सिवाय कुरान पढ़ने पे। तो लिल क्या पता चला, खासियती कुलूबुहुम मिन ज़िक्रा उलाइका फ़ी ज़लालिम मुबीन। अगली आयत पे जरा चलें, उसका भी खुलासे में एक दो जुमले ले लीजिए। 23 आयत में जो लफ्ज़ आज हमारे पास हैं वो क्या है, अल्लाह नज़ल अहसनल हदीस किताब मुतशाबिहा, अल्लाह ने बेहतरीन कलाम नाजिल फरमाया है, जैसी किताब है कि आपस में मिलती जुलती और बार बार दोहराई हुई आयतें हैं, जिससे इन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो अपने रब का खौफ रखते हैं। आखिर में इनके जिस्म और दिल अल्लाह के जिक्र की तरफ नरम हो जाते हैं। ये है अल्लाह ताला की हिदायत, जिसके जरिए जिसे चाहे राह रास पर लगा देता और जिसे अल्लाह ताला ही राह भुला दे, इसका कोई हादी नहीं है। जी, ये है वो चीज जिसके ऊपर गौर कर, नज़ल अहसन अल हदीस, 23 साल में नाजिल हुई भी किताब, और आज ऐसे लगता है कि इकट्ठी एक गो में गई है। 22 पारे पढ़े हैं आपने माशाल्लाह, कहीं आपको लगा कि इस किताब में कोई इबहाम है? देखिए, आप अपनी 23 साल पुरानी कोई तहरीर खोल लें और मेरी कोई रिकॉर्डिंग ले लें, यकीन करें बोलने के अंदाज से पता लग जाता है आप साथियों को कि ये किस साल की रिकॉर्डिंग है। अंदाज बदल जाते हैं, सोच बदल जाती है, मिसालें बदल जाती हैं। 23 साल में बच्चा जवान होकर शादी के काबिल हो जाता है। बचपन में आप देखिए जो बच्चे बातें करते हैं, बड़े होकर वैसी थोड़ी करते हैं। आप कभी अपनी पहली दूसरी क्लास की कॉपी देखें और आज के अपने नोट्स देखें, फर्क है ना? लेकिन इस किताब में कोई अंदाज नहीं बदलता शुरू से आखिर तक। अगले भी 7 पारों में आपको एक जगह नहीं लगेगा कि कुरान में तसलसल नहीं है। कंसिस्टेंसी तो है, मोनोटोनस नहीं है, यकसानियत नहीं, आप कभी बोर नहीं होते। 8-9 बार आपको किस्सा आदम मिलता है लेकिन आप बोर नहीं हुए। अल्लाह कहते हैं पहले नहीं सुना, आप सुन लो। ये जो बार बार मसानी है ना, बार बार आगे पीछे, तुम्हारा मूड बदल रहा है, तुम्हारे हालात बदल रहे हैं। अल्लाह ताला कहते हैं इस कुरान को जिंदा किताब समझ के लो, चेक करें आप में पढ़ रहे हैं तो क्या इस किताब की गवाहियां आपके दिल पर आ रही हैं। और ये जो लगे ना, तक शैरु मिन हुजुलूदुल्लज़ीन यख्शौना रब्बहुम क़ाफ़ शीन ऐन रा, ये रुबाई है, रोंगटे खड़े होना, गूस बाम। पूछिए खुद से, कुरान की महफिल में कितनी दफा मेरे रोंगटे खड़े होते हैं? सुम्मा तलीन जुलूदुहुम व क़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह, फिर दिल कभी नरम होता है, कभी जिल्दें नरम होती हैं। ये मियार है इस वक्त। कैसे पता चले कि इस कुरान से मुझे फायदा हो रहा है, ये जज्ब हो रहा है कि नहीं? एम आई अब्सॉर्बिंग दिस कुरान और नॉट? एक जुमले में पूछने से नरमी आ रही है मेरे अंदर। किस में नरमी? दिल में नरमी, सोच में नरमी, तबीयत में नरमी, अखलाक में नरमी, चाल में नरमी। जब तक ये नहीं आएगी, मान लीजिए कि दिल सख्त है और कभी जिल्द पे इसका असर दिखता है, एक रंग आता है एक जाता है, हवाइयां उठ जाती हैं बंदे के अपने गुनाह को देखकर कुरान की आईने में। तौबा तौबा भी आ गया, पढ़ेंगे जब सूरह हुजरात तो उसने बेशक छुट्टी कर लें। इतनी खवातीन की इखलाकी खराबियां से एक सूरत में कि बंदा कहता है हाय हाय क्या हो गया। तो फिर एक रंग आएगा एक जाएगा, फिर बंदा कनखियों से देख रहा होता है अपनी उन बेतकल्लुफ दोस्तों को जिनको हमारे वो अमल पता होते हैं, वह खुलूब हम फिर दिल भी नरम होते हैं। लेकिन इसके बरक्स दिल सख्त कब होते हैं, जब दिल में मुर्दा चीज होती है। आप देखिए कि मुर्दा चीजों की मोहब्बत दिल को मुर्दा कर देती है। किस मुर्दा से आपको प्यार है? इस दुनिया से प्यार है। अल्लाह के नबी ने कहा एक मुर्दा बकरी के बच्चे से बड़ी चीज नहीं है ये दुनिया। तो जब आपके दिल में इस मुर्दा दुनिया की मोहब्बत आती है ना, तो आपका दिल मुर्दा होता है। और पत्थरों की मोहब्बत दिल को पत्थर कर देती है। वो कैसे? आपको किस पत्थर से प्यार है? आप कहेंगे हिजरे अस्वद? नहीं, डायमंड, गोल्ड। डायमंड क्या है? एक पत्थर ही है ना। कितना भी कीमती हो, 10 कैरेट का गोल्ड डायमंड भी हो, है तो पत्थर ना। और सोना कितना कीमती हो जाए, 2 लाख रुपए तोला भी हो जाएगा, है क्या? बातें करते हैं आपसे, एक इंसान आपका दुख तर सहता है। ये हीरे मोती पहनकर भी मैंने लोगों को रोते दिखा है। तो इसलिए आपको मैंने, आपने और मैंने अपने आप को इन आयतों की रोशनी में परखना है इंशाल्लाह कि क्या मुझे इस किताब को पढ़कर हिदायत मिल रही है कि नहीं, नरमी दिल में आ रही है कि नहीं। और आप अपने लिए एक जुमला लिख लें कि इससे पहले कि ये कुरान पूरा हो, आपने अपनी जिंदगी को किस नहज पे लगाना है, ये आपके फैसला करने के आखिरी दिन है। 6-7 दिन में ये कुरान भी पूरा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह बिनेमतिही ततिम्मु सालिहात। जरूरत है इस बात की कि हम इसको अपने दिल पर लें। पहले अंदर नरमी आती है फिर बाहर आती है, पहले अंदर बदलता है फिर बाहर बदलता है। कोई बैरूनी तब्दीली लोग देखते हैं, अंदर की तब्दीली रब देखता है। तो फिर आपको इन दो आयतों की रोशनी में आज जो टॉपिक मिल गया वो क्या है? कसवतुल कल्ब व रिक्कतुल कल्ब। कसवतुल कल्ब क्या है? दिल की सख्ती। और रिक्कतुल कल्ब क्या है? दिल की नरमी। यानी आज पूरे पारे में हम दिल की सख्ती और दिल की नरमी की बातें करेंगे। और ये जो लफ्ज हम पढ़ा है ना, शरहल्लाहु सदरहु लिल्लाम, शरफ का लफ्ज उर्दू में भी बोलते हैं ना, खोलना, फैलाना, वसी करना। शरह सदर हमने 16वें पारे में भी पढ़ लिया सूरह तौहा में। वसत कल्बी को कहते हैं। इसी का मुकाबिल दहीक सदर होता है या कसावत कल्बी, सख्ती और नरमी। अरबी में कहते हैं शरहतुल लहम व शरहतहु, गोश्त के लंबे लंबे टुकड़े काटकर फैलाना। इसी तरह शर सदर जब होता है ना, तो नूर इलाही और सुकून और इत्मीनान की वजह से सीने में वसत पैदा हो जाती है। और सदर सीने को कहते हैं। रब इशराहली सदरी, सूरह ताहा 25 में हम पढ़ के आ चुके कि अल्लाह मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे, मेरा सीना खोल दे। और सदर की जमा सुदूर, ये है वो आखिरी जगह जहां तक शैतान आ सकता है। आगे दरवाजा आप खोलेंगे तो आएगा, वरना वो घर के चार दीवारी के अंदर जो होता है ना बाग और उसके इर्द गिर्द जो जगह, उधर ही चक्कर लगाता है कि कोई खिड़की खुली दिखे तो मैं इस बंदे को ले चलूं। तो फिर आप क्या कह सकते हैं कि शरह सदर वसत कल्ब को कहते हैं, और इसका बिलमुकाबिल दहीक सदर भी है और कसावत कल्ब भी है। अब जब ये सब हो जाता है तो कैसे पता चलता है हो गया? अल्लाह के नबी ने जब ये आयत किसी सहाबी के सामने की, इब्ने मसूद फरमा रहे हैं, तो जब आपने ये कहा तो लोगों ने पूछा अल्लाह के नबी शरे सदर क्या होता है? तो आपने फरमाया कि जब नूर ईमान इंसान के कल्ब में दाखिल होता है तो इसका कल्ब वसी हो जाता है, जिससे अल्लाह के हुक्मों को समझना और अमल करना इसके लिए आसान हो जाता है। हमने कहा अल्लाह के नबी इसकी कोई अलामतें भी हैं, तो चंद अलामतें लीजिए। हक को पा लेने पर जहनी सुकून मिलेगा। सबसे पहले देखिए कि इंसान फितरत के एतबार से हक का मतलाशी, यहां से अपना जरा एक सफर शुरू करें। यह आपका एक किस्म का वो है कि भूल भलैया और रास्ता। फितरी तौर पे हक की तलाश है, बच्चा इसी तलाश के साथ दुनिया में भेजा जाता है। जो ही वो हक को पा लेता है उसको जहनी सुकून मिल जाता है, और उसके बाद सच्चाई पा लेने पर शरह सदर हो जाएगा। आजकल हो रहा है आपका माशाल्लाह, मुझे दिख रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी मच होपफुल। जब शरे सदर होगा ना, तो फिर जिंदगी का असल मकसद समझ आ जाएगा। और जिस दिन आपको मुझे, और दुआ कर रही हूं कि अगले 7 पारों से पहले ही आ जाए, जिस दिन आपको मुझे अपनी जिंदगी का असल मकसद समझ आ गया ना, अफहसिब तुमन्नमा खलकनाकुम अबसा, तो उस दिन फिर आप खालिक के हकीकी से आगाह हो जाएंगे। سچی آگئی، یہ ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو۔ پھر ہی ماں قدر اللہ حق قدری کا جواب آتا ہے کہ نہیں، اللہ میں تیری بڑی قدر ہے، ہم تجھے سمجھ گئے، تیرا حق اپنی زندگی میں پا سمجھ گئے۔ پھر بندے کو یہ نہیں چبھتا کہ ہائے اور کتنا اور کب تک، کیونکہ وہ ہستی بہت بڑی ہے، میں اس کو کیسے پیچھے کروں۔ اور جس دن خالق حقیقی کو آپ پا گئے تو نورم میں ربی ہی کی کیفیت آپ کے دل پہ طاری ہو جائے گی، پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ آپ ہیں کیا۔ اور نور کیا ہوتا ہے؟ وہ پھیلنے والی روشنی جو چیزوں کو دیکھنے میں مدد دیتی ہے۔ دو قسم کی چیزیں آپ کو شرح صدر کے بعد دکھتی ہیں، ایک کیا کہ یہ دنیا میں کیا نور ہے، یعنی میری دنیا کے لیے کیا بہتر ہے، میں کیا پڑھوں، میں کیا لکھوں، میں کدھر میری شادی ہو، میرے بچوں کی شادیاں کدھر ہوں، یہ دنیاوی نور ہوتا ہے۔ اور ایک اخروی نور ہوتا ہے، دنیا کا نور آنکھوں سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، کبھی دل سے محسوس کیا جاتا ہے۔ ہاں تو چاند، سورج، ستارے، یہ ساری وضاحتیں پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو آپ کو ایک ایک لفظ ملتا جائے گا۔ لفظ نور کو دیکھیے تو قرآن پاک میں روشنی کے لیے لفظ نور بھی ہے، ضیا بھی ہے، نار بھی ہے، تجلی بھی ہے، اور اسی طرح وہ حاج کا لفظ بھی ہے۔ پھر شرقہ، جیسے اشرقت الارض بنور ربیہا، اس طرح سفر، والصبح اذا اسفر، وجوہ یومئذ مسفرہ، اسی طرح ابصر بھی آتا ہے، والنہار مبصرہ۔ یہ ساری آیتوں میں آپ کو نور کی مختلف قسمیں دکھ رہی ہیں۔ نور کے لفظ میں نوروں میں ربی ہی ہے۔ ضیاء کی آیت کو دیکھ لیں تو هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا۔ نار کی صورت میں دیکھیں تو انہم سال النار، جہنم کا نام ہے۔ تجلی دیکھ لیں، فلما تجلا ربہ للجبل، حضرت موسیٰ کے قصے میں، اور والنہار اذا جلاہا کا لفظ ہے۔ وہ حاج دیکھیں تو آپ کو تیسرے پارے کی پہلی صورت میں دکھ جائے گا، وجعلنا سراجا وہاجا، سورج۔ اور شرق کا دیکھیں تو اشرقت الارض بنوری ربیہا، یہ آج ہی پڑھنے والے ہیں سورت زمر کی آخری آیتوں میں۔ اور پھر سفرہ دیکھے تو صبح ہی اذا اسفر، اور وجوہ یومئذ مسفرہ۔ ابصر بصرہ دیکھنا ہو تو والنہار مبصرہ۔ اللہ نے یہاں نور کی بات کر کے آپ کو مجھے ایک ٹارچ دے دی ہاتھ میں۔ اور آگے آپ نے دیکھا، للقاسیۃ قلوبہم، قاسیہ کا لفظ قصوہ سے ہے، قاف سین واو، قصوہ سنگ دل، حجر قاس سخت پتھر کو کہتے ہیں، المقاسات کہتے ہیں سختیاں جھیلنا۔ زندگی میں کبھی کبھی ایسے دور آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں تو بس سختیاں جھیل کے ہوئی، فلاں تو بچہ بس جی بہت مشکلات میں سے گزر کر پلا۔ اور ثم قست قلوبکم، سورہ بقرہ 74 میں ہم دیکھ چکے۔ اور جب سختی کے لیے لفظ عربی میں دیکھے تو غلظہ، قرآن کہتا ہے والیجد فیکم غلظہ، سورہ توبہ ہے۔ قصوہ دیکھ لیں تو ثم قست قلوبکم، سورہ بقرہ میں ہے۔ باسا کا لفظ بھی سختی کے لیے آتا ہے تو بالباسا والدرائی لعلہم یتدرعون۔ اور کبدہ دیکھیں تو لقد خلقنا الانسان فی کبد، کیا پتہ چلا کہ دل سخت ہوتے ہیں، یہاں لفظ قصوہ ہے۔ سوال کیا ہے کہ اس کو کیسے دور کیا جائے، صحابہ نے بھی یہ سوال کیا تھا، تو دل کی سختی اور اس کے زنگ کو دور کرنے کا طریقہ، آپ نے فرمایا کہ جس طرح لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے، اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا دور کیسے ہوگا، تو آپ نے فرمایا کثرت سے موت کی یاد اور قرآن پاک کی تلاوت، یہ دو کام کیجئے، رسٹ آف یور ہارٹ، آپ کے دل کا زنگ دور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سوال لکھتے ہیں کہ دل کی سختی کے اسباب کیا ہیں، کیسے دل سخت ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، اللہ کے ذکر سے غفلت برتنے سے۔ نیکسٹ، قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنے سے، موت کو یاد نہ کرنے سے، بیکار باتیں زیادہ کرتے رہنے سے، سر سرا بالکل بیکار باتیں، کون کہاں کس کا کیسے، اور یہ باتوں پہ کنٹرول کی ضرورت ہے۔ قرآن پڑھنے کے بعد یہ تو آپ کی زندگی سے نکل ہی جائیں گی انشاءاللہ۔ پھر فحش گوئی کرنے سے دل سخت ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ کہ پھر دل کی سختی کو دور کیسے کیا جائے، علاج ہی تو اصل بات ہے۔ تو پہلی بات ہے کہ باطل کے ٹھکانوں سے پرہیز کیجئے۔ اپنی زندگی سے وہ سب جگہیں، وہ محفلیں، وہ پارٹیاں، وہ گیدرنگ، وہ سب اے بی سی ڈی ایف جی ایچ کے ایف زیڈ تک نکال دیجئے، جہاں جا کر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ حق نہیں باطل ہے۔ دوسری بات، ہمیشہ کے گھر کی طرف رجوع کرنا، الانابۃ الی دار الخلود۔ اگلی بات، موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنا، وتحب للموت قبل نزولہ، اور پھر جنت اور جہنم کے تذکروں کو زیادہ سننا، موت اور قبر کو یاد کرنا، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا، اس کی تلاوت کا حق ادا کرنا، پھر قرآن پاک پر غور و فکر کرنا، سابقہ گناہوں کو یاد کرنا، دنیا کی حقیقت کو یاد رکھنا، اللہ کی آیات کونیہ میں تفکر کرنا، یعنی کائنات کو دیکھیے، باہر بدلتے رنگوں کو دیکھیے، پھر نیک لوگوں کی مصاحبت، دوستیاں، اچھی دوستیاں کیجیے، سیرت اور زہد پر لکھی گئی کتابوں کا مطالعہ کیجیے، اور ان سب میں سے جو اس وقت ٹاپ موسٹ آپ کے میرے لیے کیا ہے، گناہوں سے کنارہ کشی سے دل کی سختی دور ہوگی انشاءاللہ تعالی. اللہ آپ کے میرے لیے آسان کر دے. کچھ علامات بھی ہیں بدبختی کی اور خوشبختی کی. بدبختی کی علامتیں چار ہیں، حدیث کی روشنی میں لے لیجئے. طول العمل، لمبی امیدیں، سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں، حب دنیا، ہر وقت دنیا ہی حواسوں پہ چھائی ہوئی ہے، آنکھ کا جمود، یعنی قرآن پڑھتے سنتے ہیں لیکن آنکھ نہیں روتی، اور قلت حیا، حیا ہی نہیں ہے کوئی، پتہ ہی نہیں رہا کہ اب یہ ہم لگ کیا رہے ہیں اور یہ کر کیا رہے ہیں، اور ایسا اچھا نہیں لگ رہا اور ویسا اچھا نہیں لگ رہا. خوشبختی کی علامتیں، توبہ کی توفیق مل گئی، موت کی یاد دل میں رہتی ہے. دیکھیں موت سے نہیں ہم بچ سکتے، ہاں موت کی یاد دل میں رکھیے تاکہ تیاریاں ہو جائیں، پھر آخرت کی یاد دل پر رہے ہر وقت ہر لمحے، اور قرآن کے ساتھ تعلق رہے. اپنے آپ کو لٹکا لیجئے اس قرآن کے ساتھ، اس کتاب کے ساتھ، اور الانابت الی دار الخلود وتتجافی عن دار الغرور، یعنی اس دھوکے کے گھر سے آپ کا دل دور ہو. چار لفظ ہیں حدیث میں، الانابت الی دار الخلود وتتجافی عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله. پھر آگے ہم نے دیکھا اس میں تلین جلودہم و قلوبہم کی بات تھی. اس وقت محسوس کیجئے دل کی کیا کیفیت ہے، گھڑی دیکھ رہی ہوں، ساتھ فون سن رہی ہوں، میسج چیک کر رہی ہوں، کوئی رات کی افطاری کی تیاری کر رہی ہوں، یا اس وقت بھی دل پہ اثر ہو رہا ہے. اپنی زندگی میں سے اپنا حق لیجئے، قرآن سن رہے ہیں، اگر آپ گھر سے بھی سن رہے ہیں، اور آف کورس 99% لوگ گھر سے سن رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ 99.9% لوگ اس وقت اپنے اپنے گھروں سے سن رہے ہیں. پینڈیمک نے یہ بھی آپ کو موقع دیا، تو کیا اس پارے کے دوران اور پچھلے پارے کو پڑھنے کے دوران آپ کی چمڑیاں نرم ہوئیں، کبھی سخت ہوئیں؟ یہ زندگی کو محسوس کریں گے، روئیں کبھی کبھی، ہنسیں، کہا کریں قرآن سنتے ہوئے کبھی رونا آ رہا ہوتا ہے، کبھی ہنسی آتی، ہنسی سے مراد خوشی. بشرا تتنزل علیہم الملائکہ، ہم آگے پڑھیں گے پارے 25 میں انشاءاللہ. اور لین کا لفظ نرمی کے لیے آتا ہے، خشونت کی ضد ہے. جسم کی نرمی کے لیے بھی آتا ہے، لیکن اخلاق کے لیے بھی نرمی ہو تو بھی یہ لفظ آتا ہے. کہتے ہیں فلانا لینن اور خشنن، فلان نرم یا درشت مزاج والا ہے. اردو میں ہم اپنے لفظوں میں بولتے ہیں فلان بڑی سخت مزاج ہے، فلان مرد بڑا سخت مزاج ہے، وہ بڑے غصے کے تیز ہیں، اور موقع محل کے مطابق کبھی تعریف کے لیے آتا ہے اور کبھی مذمت کے لیے لفظ آتا ہے. تو سوال کیا کہ دلوں کو نرم کیسے کریں؟ تو اس کا طریقہ یہی ہے جو اس وقت آپ اور میں نے اختیار کیا. اس کتاب کو پڑھتے جائیے، آپ کا دل نرم سے نرم تر ہوتا جائے گا. یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر لیجیے، دل نرم ہو جائے گا. دنیا سے کوئی چلا گیا، اس کے جانے کو سامنے رکھ لیجیے، دل نرم ہو جائے گا. اپنی زندگی کے اتار چڑھاؤ کو سامنے رکھ لیجیے، دل نرم ہو جائے گا. اور کچھ چیزیں پارے کے اندر سے دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو آسان کرے. کریں کیا؟ دعا کریے، دل نرم ہوگا دعاؤں سے. تو آج کی دعا سنن نسائی 5497 ہے. اللہم انی اعوذ بک من البخل والجبن، واعوذ بک من سوء الامور، واعوذ بک من فتنة الصدر، واعوذ بک من عذاب القبر. اے اللہ، میں بخیلی اور کنجوسی اور کم ہمتی اور بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بری یعنی لاچاری کی عمر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ دعا کیا کر رہے ہیں، من فتنت صدری، سینے کی تنگی کا فتنہ، اللہ ہمارے سینوں کو بھی کھول دے. حدیث لے لیجئے، ترمذی 2466، ابو ہریرہ راوی ہیں، اور حدیث قدسی ہے یہ بھی, آپ کی زبان اثر سے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے الفاظ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, ابن آدم تو میری عبادت کے لیے یکسو ہو جا, فوکس فار مائی ورشپ, بی مائی سلیو, عابد نہیں عبد بن. دیکھیے عابد ہوتا ہے چند گھنٹوں کا, جتنی دیر عبادت کی کوئی کیفیت رکھی, اور عبد ہوتا ہے 24/7 کا, ہر وقت فیل ہوتی رہے کہ میں اللہ کا غلام ہوں, اللہ تعالیٰ کے آگے اس کا بندہ ہوں اور جھکا ہوا ہوں. تو فرمائے میری عبادت کے لیے تو یکسو ہو جا, میں تیرا سینہ استغنا اور بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور کر دوں گا. یعنی سینے میں وہی باتیں جو آج شروع میں بتائی ہیں نا آپ کو, پھر کسی کی پرواہ نہیں رہتی سوائے اللہ کی پرواہ کے. اللہ کی رضا کے ساتھ سارے راضی تو بس ٹھیک ہے, خوشی کی بات ہے, اور اگر رب راضی تو جگ راضی, اور جگ نہیں راضی تو نہ صحیح, میں نے رب کو راضی ضرور کرنا ہے. اور جب آپ کی زندگی میں یہ کیفیت آ جائے تو مان لیجئے کہ آپ کا سینہ کھل گیا. اور اگر ایسا نہ کیا, اگلا حصہ دیکھیے قساوت قلبی سے متعلق ہے, اور آج اکثر انسان اس مثال کی مصداق بنے ہوئے دکھتے ہیں آپ کو مجھے. فرمایا اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرا دل مشغولیت سے بھر دوں گا اور تیری محتاجگی دور نہ کروں گا. یعنی ہر وقت تجھے ایک ہی رونا ہوگا, وقت نہیں ملتا اور پیسے نہیں ملتے, پیسے تھوڑے ہیں وقت تھوڑا ہے, خواہشیں جو اتنی بنا لی دل میں تو پھر پیسے کہاں سے پورے ہو گئے بےچارے مری شوہر کی جائز اور حلال کمائی کے. اور اسی طرح سے آپ دیکھ لیجئے پھر کام ہی نہیں ختم, کام بڑے چھوٹے بچوں سے بڑوں کا آج ایک ہی جملہ مجھے تو سننے میں ملتا ہے, وقت نہیں ملتا. بچوں کے پاس بھی ٹائم نہیں, بڑوں کے پاس بھی ٹائم نہیں, کیا کریں کیسے کریں کیا ہوگا. آج کی انسانیت کے لیے یہ حدیث کائنہ ہے. اللہ تعالیٰ میرے آپ کے لیے اس آئینے میں دیکھنا اور اپنے داغ دھبوں کو مٹانا آسان کر دے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ہمارے لیے. چلتے ہیں پارا 23 میں سے انواع القلوب پہ, آیت 22 جو ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت زمر. فویل للقاسیتی قلوبہم, میں القلب القاسی کا تذکرہ ہے, اور آیت 23 میں ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ, میں القلب اللین کی بات ہے. دعا کر لیں کہ آج تمہارے دل نرم ہو ہی جائیں. ہدایت سے متعلق چار آیات ہیں پارا 23 میں, صافات 99:118 اور زمر 3:23, یعنی ربی سیحدین وہدیناہما صراط المستقیم, ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار, اور خد اللہ یہدی بھی من یشا. اللہ آج ہمیں ہدایت بھی دے دے. اپنے لیے دعا کیجیے کہ اللہ آج مجھے ہدایت دے دے, میں جس جس چیز میں پیچھے ہوں تو مجھے اس چیز میں آگے کر دے. آئیے اب چلتے ہیں سورت یاسین پہ, جو خوبصورت سورت ہے, قرآن کا بہترین حصہ. 22 آیت سے لے کر 83 تک اس بارے میں ہم پڑھیں گے سورت یاسین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون. آیت 22 سے 27 ٹاپک لکھئے, اللہ کو چھوڑ کر کسی کا بندہ نہیں بننا, اور میں تو اس کو کہتی ہوں فطرت کی پکار. جس بندے کی فطرت مسخ نہ کر دی گئی ہو تو وہ یہی کہتا ہے, کیا وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون, اور مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا. چند سیکنڈ سوچیے, دنیا کے کسی بھی معبود کو دیکھ لیں, اس کے ساتھ یہ بات نہیں کہ اس نے آپ کو پیدا کیا, چاہے وہ آپ کو ظاہری فائدے آپ کے خیال میں جتنے مرضی دے رہا ہو. اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یہ ہیں وہ دو سوال جو بچے کو اگر بچپن میں یاد رکھوا دیے جائیں, رٹوا دیے جائیں, تو برے سے برے ماحول میں آپ کے بچے نہیں بگڑیں گے انشاءاللہ. پھر آگے دلیل دیتے ہیں, کیا میں اسے چھوڑ کر ایسوں کو معبود بناؤں کہ اگر اللہ رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کوئی نفع نہ پہنچا سکے اور نہ وہ مجھے بچا سکے, پھر تو میں کھلی گمراہی میں آ جاؤں گا. اللہ اکبر. میری سنو, میں تو سچے دل سے تم سب کے رب پر ایمان لا چکا ہوں. یہ حبیب کے دل کی پکار تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ وہ شخص تھا کہ جس نے جیتے جی بھی لوگوں کی خیر خواہی کی اور مرتے ہوئے بھی. پچھلے حصے سے واقعہ چل چکا ہے, آپ سن چکے, قریب والوں نے بات نہ مانی انبیاء کرام کی, اللہ دور سے لوگوں کو لے آئے. اور لکھ لیجیے, اللہ کو آپ کی میری ضرورت نہیں ہے, कभी कभी करीब वाले आपसे फायदा नहीं उठाते, दूर वाले फायदा ले जाते हैं या आपको ही ले जाते हैं। ये फितरत की असूल है। दो नबियों का इनकार करने वाली कौम को अल्लाह ने एक तीसरा शख्स जो किसी दूसरी जगह से उठकर आया और उसके जरिए से ये बातें सिखा दी। लोगों को ये बातें करने ले अच्छे लगते नहीं, उन्होंने उसकी जान ले ली। वो बेचारा लोगों की आखिरत बचा रहा था, इन्होंने उसकी दुनिया भी खत्म कर दी। दुनिया से जाते जाते भी क्या कह रहा है और उसको क्या पैगाम है? एक एक लफ्ज पे बातें करने की जरूरत है। कील अदखुलिल जन्ना, उससे कहा गया कि जन्नत में चला जा। लिखिए, यह है शहीद का मुकाम। शहीद को दुनिया से जाते ही खुशखबरियां मिल जाती हैं जन्नत की। शहीद के लिए कब्र का अजाब नहीं, उसका बरजख का वक्त कब्र में नहीं बल्कि जन्नत में गुजरता है। आम मोमिनीन से मुख्तलिफ बात है। और जब अल्लाह के रस्ते में सताया गया और शहीद कर दिया गया, उस वक्त भी तड़प कर कहता है, काला या लैत कौमी यालमून, काश मेरी कौम को भी इल्म हो जाता कि मेरे रब ने बख्श दिया मुझे और मुझे बाइज्जत लोगों में कर दिया। ये है कि नसख्ता हयन व मैयतन। सच्ची जो बात है ना, अगर आपके दिल में नरमी आ गई है ना इतने बारे पढ़ने के बाद और पढ़ाने के बाद भी और उसमें हिस्सेदार बनने के बाद, तो आप इस आयत पे अपने आप को रखिए। क्या मुझे अपने इर्द गिर्द, अपने प्यारों, अपनी कजन्स, अपनी दोस्तों, अपनी रिश्तेदारों का गम है ऐसे जैसे हबीब को गम था? दूसरों की हिदायत का गम न होना इस बात की दलील है कि आपकी अपनी हिदायत भी पूरी नहीं। तो वो कह रहा है कि मुझे मार तो दिया है, कभी इनको मेरा ये अच्छा इंजाम दिख जाए ना, तो मैं इसको भी दिखाना चाहती हूँ। इसलिए नहीं कि हा 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 देखा ना मैं सच्चा था। दिल सख्त होता है ना तो बंदा ऐसी बड़के मारता है जो अच्छी छोरी लगती है। देखा ना मैं सच्ची थी ना, तो मेरी मदद, मैं बड़ी वलिया हूं, मेरी बद्दुआ से डरो, मैं तो आंख ऊपर उठा के देखूंगी, देखना आसमान से तुम्हारी तबाहियों के फैसले होंगे। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। कुरान पढ़ने के बाद ये टोन अच्छी नहीं लगती, निकाल दीजिए इसको अपने अंदर से अगर आप में है तो। हाँ, ये तड़प है, ये है लयन कल्बी। जब आपके दिल तलीन वाली कैफियत में आ जाते हैं ना, या लयन की कैफियत में आते हैं, तो फिर आप कहते हैं, अल्लाह इनको मेरी जिंदगी में मेरी बात समझ नहीं आई, कभी इनको मेरा इंजाम तो दिखा। और इसको आप में सिर्फ वो समझ सकता है इस वक्त जिसको अल्लाह ने दुनिया में भी बेहतरी दिखाई, जिसको अल्लाह ने दुनिया में दीन की वजह से इज्जत दी, मोहब्बत दी, प्यार दिया, खानदान दिया, रिश्ते दिए, उसका भी दिल यही करता है कि अल्लाह कभी ये मेरी इन नेमतों को देख के तुझे मान जाए कि मेरा रास्ता ठीक है। इसमें भी खुदनुमाई नहीं होती। यानी आप एक मिसाल देती हूं कि अगर आप किसी को सच्चा दीनदार देखे ना, या आप अपने दीन को परखें, तो देखा करें कि आप अपने लिए दुआ क्या करते हैं। अल्लाह ये चीज मुझे दे दे ताकि मेरी बड़ाई हो जाए। नहीं, अल्लाह इसलिए दे दे कि तेरा ताल्लुक लोगों को दिख जाए कि तू मेरे साथ है। और हजरत इब्राहिम का ये किस्सा हम पीछे पढ़ चुके हैं। बाप के लिए दुआ करते हुए क्या कहते हैं? अब्बा मैं तेरे लिए दुआ करूंगा अल्लाह से, क्योंकि इन्नहु काना बी खफिया, मेरे उसके साथ बड़े अच्छे ताल्लुक आते हैं, बड़ा खुफिया ताल्लुक है रब से। तो ये बात मैं आपको समझाने से कासिर हूं। हाँ, कभी जिंदगी में आप इस लेवल पे आ जाएंगे जब आपका दिल खुलेगा, दिल शर्फ सदर होगा और आपके लिए अल्लाह की बात मानना हर बंदे की बात मानने से अच्छा होगा, तो मुझे यकीन है कि आप खुद भी इसको एंजॉय करेंगे। आगे देखिए आयत 28 से 32 में अजाब का अहवाल, यानी लोग मुहसिनों और मुखलिसीन के साथ क्या मामला करते हैं। फिर वो तो उसको मार चुके, लेकिन याद रखिये कि जो हक वालों को सताते हैं उनके साथ क्या होता है। ममान जलनाला कौमी मिम्बादी मिनजुन दि मिनसमा, इसके बाद हमने इसकी कौम पर आसमान से कोई लश्कर न उतारा और न इस तरह मुतारा करते हैं। वो तो सिर्फ एक जोर की चीख थी कि यकायक वो सब के सब बुझ बुझा गए। कल तक कितना बोलते थे, कितनी जुबाने चलती थी, आज बुझी हुई चिंगारियां। ये जो लफ्ज है ना खामेदोन, तो चिंगारियों के बुझने को कहते हैं। कल तक इस्लाम के खिलाफ बातें करते थे, दीनदारों के मजाक करते थे, देखो आज भीगी बिलियां बने हुए। और फिर अल्लाह ताला ऐसे बंदों पे हसरत के अंदाज में कहते हैं, या हसरतन अलल इबाद मा यातीहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़ियून। ए अफसोस ऐसे बंदों पर, कभी भी कोई रसूल इनके पास नहीं आया जिसकी हंसी उन्होंने ना उड़ाई हो। क्या उन्होंने नहीं देखा कि उनसे पहले बहुत सी कौमों को हमने गारत कर दिया कि वो इनकी तरफ लौटकर नहीं आएंगे, और ना है कोई जमात मगर ये कि वो जमा होकर हमारे सामने हाजिर हो की जाएगी। यानी लोगों ने हमेशा हक की तरफ बुलाने वालों की नाकदरियां की। تو یاد رکھیے کہ جو کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں پھر ان کے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا کیا جاتا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، خاص طور پہ دین کے نام پہ. آج جو کریں گے کل آپ کے ساتھ بالکل اگزیکٹلی ویسے ہی ہوگا. آگے آئے 33 سے 35. کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں بھی ہیں، اور کھول آنکھ زمین دیکھ آسمان دیکھ. وایت لہم الارض المیتا، اور ان کے لیے ایک نشانی خشک زمین کی ہے جس کو ہم نے زندہ کر دیا اور اسے غلہ نکالا جس سے وہ کھاتے ہیں، اور ہم نے اس میں کھجوروں کے اور انگوروں کے باغات پیدا کر دیے جن میں ہم نے چشمے بھی جاری کر دیے ہیں تاکہ لوگ اس کے پھل کھائیں، اور اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا. لیکن پھر کیا بات ہے، افلا یشکرون، پھر وہ شکر گزاری نہیں کرتے. اللہ نے قدرت الہی کی جو نشانیاں اس آیت میں دی، اس پہ آپ کو مجھے بھی غور و فکر کرنا ہے. بظاہر مردہ اور ویران زمین ہوتی ہے، اچانک اللہ آسمان سے بارش برسا کے زندہ کرتا ہے. آج کل باہر دیکھ لیجئے، پتے ہرے ہونے لگ گئے، کونپلے پھوٹنے لگ گئی، سوکھی ٹہنیوں کے اوپر ایک چھوٹے چھوٹے بچوں کی طرح کے بیبیز آنے لگ گئے. بالکل اسی طرح سے اس مردہ دل پر جب قرآن کی بارش پڑتی ہے، جو اس وقت بھی پڑ رہی ہے اور آپ کو نہیں پتا، لیکن آپ کے اندر ایمان اٹکیلیاں لینے لگ گیا ہے، آپ کے اندر ہدایت کے سوتے پھوٹنے لگ گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے پھول، چھوٹی چھوٹی کلیاں آپ کے دل میں پھیل رہی ہیں. بس اس بارش کو نہ روکیے گا، چند دن بعد آپ کا دل ہرا ہوگا. یہ مثال اللہ نے آپ کے میرے لیے اسی لیے رکھی کہ آپ کو اللہ کی معرفت کی دولت جو مل رہی ہے، اس پہ افلا یشکرون کیا ہے کہ اب اس سلسلے کو کٹ آف نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے. آگے آئے 36 سے 44. کائنات کی ہر چیز جوڑوں میں ہے، صرف ایک ہی ذات اکیلی ہے، اور وہ کل ہو اللہ احد ہے. سبحان الذی خلق الازواج کلہا، وہ پاک ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہوں، خواہ خود ان کے اپنے نفوس ہوں، خواہ وہ چیزیں جنہیں یہ جانتے بھی نہیں. اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے جس سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں، جس سے ہم دن کو کھینچ دیتے ہیں تو وہ یکا یک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اور سورج کے لیے جو مقررہ راہ ہے وہ اسی پر چلتا ہے. یہ ہے اندازہ یعنی مقرر کردہ غالب بعلم اللہ کا. اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر دی یہاں تک کہ وہ لوٹ کر پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے. نہ آفتاب کی یہ مجال کے چاند کو پکڑے، اور نہ رات دن پر آگے بڑھ جانے والی ہے. یہ اور سب کے سب آسمان میں تیرتے پھرتے ہیں، اور ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ان کے لیے اس جیسی اور چیزیں پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہتے تو انہیں ڈبو دیتے، پھر نہ تو کوئی ان کا فریاد رس ہوتا نہ بچائے جا سکے. لیکن ہم اپنی طرف سے رحمت کرتے ہیں، ایک مدت تک انہیں فائدہ دے رہے ہیں. کیا پتہ چلا کہ اللہ نے ہر چیز کو جوڑوں میں پیدا کیا. آپ دیکھیں کہ آج سائنس نے، اور وہ سائنسدان کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا، یہ 19 سینچری جو پیچھے گزر گئی اس میں اس نے ڈسکور کیا، 20 سینچری تھی نا بیسیکلی، 19 سے جو شروع ہوا، 1901 سے لے کے 1999 تک کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ پہلی دفعہ ثابت ہوا تھا کہ دنیا میں ہر چیز جوڑوں میں، مثلا زمین میں جو نباتات اگتے ہیں وہ جوڑوں میں، آپ کے میرے جوڑ جو ہماری اپنی تخلیق جوڑوں کی صورت میں کی گئی، یعنی یا لڑکا یا لڑکی، رات اور دن کا جوڑا ہے، رات کی تاریخ اور دن کی روشنی کا جوڑا ہے، سورج اور چاند ایک جوڑا ہے، دونوں رات اور دن کے نظام کو چلا رہے ہیں. پھر اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ دکھ اور سکھ ہے، بہار کے ساتھ خزاں ہے، یہ سب کچھ بتا کر آج ایون پلانٹس کے بارے میں آگے میل اینڈ فیمیل، تو یہ سب دکھا کر اللہ نے آپ کو مجھے بتا دیا کہ اس دنیا کا بھی ایک جوڑا ہے. دیکھیں سورت یاسین کو مردوں کے پاس پڑھتے ہیں نا، پوری سورت میں آپ بار بار نوٹ کریں، ترجا ان کا لفظ ہے، پلٹنے کی باتیں ہیں، جواب دہی کی باتیں ہیں. کیونکہ جب ہم مریں گے اور کوئی پڑھے گا تو پتہ نہیں ہمیں ہوش بھی ہوگی کہ نہیں، اور کوئی پڑھے گا بھی نہیں، لیکن اس وقت پڑھتے ہوئے اپنے دل کو اپنی آخرت کی طرف لے جائیں. پیغام ہے اس آیت کا کہ اس دنیا کا جوڑا ہے، اگر آخرت نہ ہوتی تو دنیا بیکار تھی، بے معنی تھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ہمیں یقین دلایا کہ اس راز اسی روز و شب میں کھو کے نہ رہ جا، کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں. اور آگے آیت نمبر آپ دیکھیے تو مختلف چیزوں کو آپ کو جو دکھتی ہے، بلکہ اسی میں آپ 45 سے 50 میں مزید کچھ جوڑوں کی بات ہے، سواریوں کے بھی جوڑے ہیں، اور آخر میں پھر انسانوں کی محرومی اور نشکری کی بات ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور ان سے جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اگلے پچھلے گناہوں سے بچو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آتی جس سے یہ بے روحی نہ برتتے ہوں، اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے کچھ خرچ کرو تو یہ کفار ایمان والوں کو جواب دیتے ہیں کہ ہم انہیں کیوں کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا پلا دیتا، تم تو ہو ہی کھلی گمراہی میں. دیکھیے آیت 47 کو، گمراہ لوگوں کا جواب. آج بھی لوگ اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں، اللہ نے نہیں جن کو دیا اب ہم ان کو کیوں دیں، حالانکہ اللہ نے آپ کو ان کا بھی دے دیا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، دو لوگوں کی چیز ایک کوئی پکڑا کے کہتے ہیں تم اس کو دے دو. آج دنیا میں جو بے قاعدگیاں ہیں اس کو بچنے، اس سے نکلنے کا یہی راز ہے، یہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے صدقات اور خیرات اور اپنی ایکسٹراز کو ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، وہ بےچارے جو حقیقت میں آپ کے پاس ان چیزوں کو لینے کے لیے آتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ ان کو دیں. آج بھی آپ دیکھیے کہ مشنریز کے نام پر بہت تبلیغ کی جاتی ہے کہ لوگوں کو کھلایا پلایا جاتا ہے، اور یقین کیجئے کہ کوئی یہ نہیں کہ کوئی کھانے کی وجہ سے آتا ہے لیکن اس سے دل میں اثر بنتا ہے. آج بھی اگر کوئی نان مسلم آپ کے گھر آئے اور آپ اس کو اچھی سی چائے پلا دیں، کوئی کوکیز دے دیں، اور اگر آپ نے کبھی بریانی پلاؤ کھلا دیا تو وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوگا. پچھلے سال کے راشن پروجیکٹ کے نتیجے میں اس وقت جوہر آباد میں مختلف جگہوں پہ کلاسز چل رہی ہیں. بلیف می، ڈیٹیلز کا نہ موقع ہے نہ ضرورت ہے، آپ خود جا کر فون کر کے پوچھئے، دیکھیے وہ کھانا ان کے پیٹوں میں کیا گیا. ان غریبوں کو پتا چل گیا کہ دین آلوں کو ہر روز کھانے کے ٹرے بھیجے نہیں جاتے، جو ہمارا ایک اسلوب ہے دین داروں کو کھانا دے دو تاکہ تم بھی بچ جاؤ گے، بلکہ یہ دیتے. اور اب ماشاءاللہ جگہ جگہ چھوٹی بڑی کلاسیں، کہیں گھروں میں کام کرنے والی خواتین کے ساتھ کلاسز ہو رہی ہیں، کہیں کچھ کسی مسجد کے واش روم بنائے جائے، کسی جگہ ٹوٹی ہوئی مسجد تھی، کچھ کتنا کچھ چل رہا ہے. آپ لوگ یہ سارے فگرز اینڈ فیکٹس جا کر لے کے دیکھ سکتے ہیں. اور میں مانتی ہوں کہ آج واقعی کھانے کھلانے کی ضرورت ہے. اس سال تو ہر پلیٹ فارم پہ الحمدللہ فوڈ ڈرائیو چلی، کھانے کھلائے گئے، افطاریاں کرائی جا رہی ہیں. کیوں؟ کہ یہ کھانا بھی تو کھلانا عبادت ہے نا. لیکن یہ جو بات ادھر آج میں اپنے سمجھی ہے تو اس کو سمجھ لیجئے کہ جب ہمارا اپنا ہی پیٹ نہیں بھرتا تو ہم دوسروں کو کہاں کھلائیں گے. تو کیا پتہ چلا کہ یہ گمراہی کی باتیں ہیں کہ اللہ نے نہیں دیا تو ہم کیوں دیں. کبھی کبھی ہم بابے کو کہتے ہیں بابا معاف کر اللہ دے گا. مت کہیے، غصے میں اگر اس نے کچھ کہہ دیا تو آپ گناہگار ہو جائیں گے. دینا ہے تو دے دیں، لیکن یہ کبھی نہ کہیں کہ اللہ دے گا تمہیں. پھر آگے دیکھیے آیت 48، وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب ہوگا، سچے ہو تو بتلاؤ، صرف انہیں ایک سخت چیخ کا انتظار ہے جو انہیں آ پکڑے گی، اور یہ باہم لڑائی جھگڑے میں ہی ہوں گے. اس وقت نہ تو یہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے اہل کی طرف لوٹ سکیں گے. ہے نا اداس سی صورت. سورج یاسین پڑھتے ہوئے دل اداس بہت ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور جب قریب النزا شف کے پاس کوئی یہ صورت پڑتا ہے اور اگر اس کو سمجھ آتی ہے تو اس وقت پھر دل کی وہی کیفیت ہوگی نا جس کو دل کی نرمی کہیں گے. اس بارے کے ساتھ آپ آگے منظر ہیں کچھ قیامت کے. کیا بتا دیا کہ سواریاں اور کشتیاں اور یہ ساری باتیں جو تمہیں بتا دی ہیں، اس کے بعد ابھی اللہ کی طرف پلٹ جاؤ، ورنہ کیا ہوگا کہ قیامت جب تمہارے سامنے آئے گی اور تم اس وقت دوبارہ جی اٹھو گے، اور اس وقت تمہیں لگ پتا جائے گا کہ کون محروم ہے اور کون نہیں. جو نہ شکرا ہوگا نا وہ جنت میں نہیں جائے گا. لکھ لیں، جنت میں صرف شکر گزار جائیں گے، قدردان جائیں گے. دنیا ان کی جنت ہے جو شکر گزار ہیں، اور ان کی دنیا جہنم ہے جو ہر وقت ناشکری پن کا اظہار کرتے اور ہر وقت بری باتوں میں. اور ایسی چیزوں کو اب سامنے رکھتے ہوئے ذرا سنیے آیت 51 سے 54 تک، روز قیامت جی اٹھنے کا منظر. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ. تو سور کے پھونکے جاتے ہی سب کے سب اپنی قبروں سے اپنے پروردگار کی طرف تیز تیز چلنے لگیں گے، کہیں گے ہائے ہائے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا. کہا جائے گا یہی ہے جس کا وعدہ رحمان نے دیا تھا اور رسولوں نے سچ کہہ دیا تھا. یہ نہیں مگر ایک چیخ کے یکا یک سارے کے سارے جمع ہو کر ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے. ایک چیخو پکار لگ رہی ہے آیتوں کے اندر. آج بھی لوگ کہتے ہیں ہائی یہ کیسے ہوگا ویسے ہوگا. قالو یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس آج کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر صرف انہی کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے. کی قیامت حقیقت ہے نا، مانتے ہیں؟ آئے گی نا، دل مانتا ہے؟ اس پہ دل کو جما کر رکھیے، جتنا زیادہ آپ کو قیامت کے بارے میں یقین آتا جاتا ہے اتنی آپ کا اس دنیا میں جینے کا انداز بدلتا ہے. اگلی آیتوں میں جنت کی کچھ نعمتیں اور جنت کی کچھ خبریاں بھی ہیں، اور آپ کو مجھے سبق دیا جا رہا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے چاہے تو جنت بنا لو چاہے جہنم، کیونکہ جب مردوں نے قبروں سے اٹھنا ہے اور اس وقت کی یہ چیخو پکار جس کو ہم پچھلی آیتوں میں سن چکے ہیں، اس وقت تو آپ کے لیے میرے لیے عمل کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوگی. اور واقعی پھر یہ عذاب قبر اور قبر کی نعمتوں اور خار راختوں کی طرف اشارہ بھی ہے. مومن کو جنت قبر میں سلا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے نم کا نو مت الروز، ایسے سو جاؤ جیسے نئی نویلی دلہن سوتی ہے. کام کر کے جائیں گے تو وہاں آرام کریں گے، اور جو دنیا میں آرام اور موج مستی کریں گے تو اس شخص کی طرح جو بہت سو لے تو پھر اس کو رات بستر پہ نیند نہیں آتی. اب یہ آپ کا میرا کام ہے کہ ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اور کدھر ہم اپنے آپ کو کھپانا چاہتے ہیں. 55 سے 58 اہل جنت کی نعمتیں. ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، جنتی لوگ آج کے دن اپنے دلچسپ مشغلوں میں حشاش بشاش ہیں، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں مسحریوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے. یہ جو فار لفظ ہے نا ادھر، اس کی تفسیر میں آپ کو پتا ہے شوہر بیوی کا خاص تعلق آتا ہے. جو دنیا میں حرام سے بچ گئے، غلط عورتوں غلط نظر نہیں ڈالی کسی عورت پہ، اور عورت اپنے سیدھے سادھے شوہر کو چھوڑ کر ادھر ادھر نہ چلی گئی. فی شغل فاکہون، حدیث میں تھا کہ جنتی مرد کو 100 مردوں جتنی طاقت دی جائے گی، اور اپنی بیوی کے پاس جب جائے گا اس کو باکھرا پائے گا. جنت میں نیند نہیں، رات نہیں، پردے تان دیے جائیں گے. ایک موتی کا بڑا سا ایک محل ہوگا جس کے مختلف جگہوں پہ جنتی کی بیویاں ہوں گی، اور وہ ہر بیوی کے پاس جب جائے گا تو اس کو لگے گا کہ یہی ہے میری سب سے خوبصورت بیوی. کیا آج آپ پر میں ان غلط چیزوں سے اپنے آپ کو اگر بچاتے ہیں تو کل اللہ تعالیٰ اس کا خوبصورت بدلہ نہیں دے گا؟ تو اس کے اوپر اپنے لیے رکھیے. اگر ابھی ہدایت کی طرف نئے نئے قدم ہے اور زندگی میں اگر کوئی ایسی غلط چیز آ گئی شامل ہو گئی، آج کہہ دیجئے کہ لاج کے بعد نہیں ہوگا. تو جنت میں اللہ تعالیٰ آپ کو حلال کے ساتھ یہ سب کچھ عطا کرے گا. اور پھر اس سے بھی بڑھ کے ان کے لیے جنت میں ہر قسم کے میوے ہوں گے، اور جو کچھ بھی وہ طلب کریں گے مہربان اللہ کی طرف سے ان کو سلام کہا جائے گا. سلام قولا من رب رحیم. محسوس کریں اس کو، جس نے زندگی میں اسلام پسند کیا اس کو ہی ملے گا نا. جنتیوں پر اللہ تعالی کی رحمتیں، ان کی عنایات، ہر ایک اپنے اعمال کے مطابق جگہ پہ جائے گا. جنتیوں کو تو ہر دن بڑے کام ہوں گے، کبھی گھروں کے تو کبھی باہر کے، اور کبھی موج کبھی مستی. یہ سب کچھ اپنی جگہ، جنت کی نہریں اپنی جگہ، جنت کے کپڑے اپنی جگہ، جنت کے موتیوں کے بنے ہوئے خیمے اپنی جگہ، جنت کی بیویاں اور شوہر اپنی جگہ. لیکن سلام قولا من رب رحیم، یہ سلامتیوں کا تحفہ کس کو ملے گا؟ اس کو جس نے زندگی میں اسلام پسند نہیں کیا، ادھورے دین پہ خوش ہے یا دین سے باہر ہے. یہ اس کو ملے گا جس کا شرح صدر ہو چکا ہوگا. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام. اور کسی کا سلام آنا بڑی بات ہے، اور بڑا بندہ آپ کو سلام بھیجے. دنیا میں آج کسی کو بھی بڑا اگر سمجھتے چلے، یو این او کے جو بڑے ہیں کبھی انہوں نے آپ کو مجھے سلام دیا؟ اور اگر کسی بڑے سے سلام بھی مل جائے تو ہم کہتے ہیں وہ مجھے سلام کرتے ہیں. تو اللہ تو سب بڑوں سے بڑا، اور آج سلام کی طرف سے سلام اس کو آئے گا جو آج شرح صدر کرے گا، اور جو اللہ کے حکموں کو کھول کر دل کو ٹھکا کر عمل کرے گا. اور وہ لفظ یاد کر لیجیے، پرسکون سرنج. بندہ مومن کا شرح صدر ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی یہ سلام آتے ہیں. بی بی خدیجہ کو دنیا میں جنت اللہ کے طرف سے سلام کی خوشخبریاں ملتی تھی. جبرائیل اللہ کے نبی کو غار حرا میں کہتے ہیں، وہ دیکھیے خدیجہ آ رہی ہیں آپ کے لیے کھانا لا رہی ہیں، ان کو کہیے گا اللہ کی طرف سے سلام، اور ان کا ایسے محل کی خوشخبریاں دے دے جس میں شور و شغف نہیں ہوگا. تو خدیجہ جیسی زندگیاں آج کی بیٹیاں مائیں بہنیں گزار لیں. سلام ان کو اللہ میں رب رحیم. میں سوچتی ہوں لوگ کتنے محروم رہ جائیں گے جنت کی نعمتوں سے محروم ہو کر. ایک تو ہے نا جہنم میں جانا، جلنا کٹنا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جنت کی نعمتوں سے دور ہونا. اور یاد رکھیے یہ سلام ہر ایک کو نہیں آئے گا، یہ اصحاب الیمین سے بھی اوپر بڑھ کر السابقون الاولون کو آئے گا. آج آپ کے میرے پاس پوری گنجائش ہے جس جنت کے دفتر میں اپنا نام لکھانا چاہتے ہیں لکھا لیجئے، وہاں پھر پروٹوکول ہوگا. جیسے آپ کو فرسٹ کلاس والوں سے ہٹا کر چھپا کر پیچھے بٹھا دیا جاتا ہے اور ان کو فریش جوسز دیے جاتے ہیں، آپ کو ڈبے کے جوس پلائے جاتے ہیں، ان کو پوچھ پوچھ کے کھلایا جاتا ہے، آپ کو وہی میل کھانا پڑتا ہے چاہے آپ کا دل کرے یا نہ کرے جو انہوں نے آپ کے لیے سرو کیے. تو دنیا کی محنتوں کا فرق آخرت کے پروٹوکول میں بد فرق لے آئے گا. اور پھر اس کے بعد تو اس سے بھی بڑھ کر آئے 59 سے 65، مجرموں کا برا انجام. اور شیطان کی عبادت مت کرو کیونکہ وہ تمہارا دشمن ہے. وَمْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، دنیا میں تو مل جاتے ہیں نا، بیوی نے ایک ہے تو شوہر بدتا ہے، ایک ہی گھر میں ایک ہی کھانا وہ کھا رہا ہے، وہی کھا رہا ہے، اسی پلنگ پہ وہ سو رہا ہے، اسی طرح کے پہ وہ پہ وہی سوتا ہے. وہاں ایسا نہیں ہوگا. دنیا میں لکھ لیجئے کہ مختلف کیلپر کے لوگ ایک ہی جگہ رکھے جاتے ہیں، لیکن وہاں کیا ہوگا؟ اے گناہ گارو آج تم الگ ہو جاؤ، اے اولاد آدم کیا میں نے تم سے قول و اقرار نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری ہی عبادت کرنا سیدھی راہ یہی ہے. شیطان نے تو تم میں سے بہت ساری مخلوق کو بہکا دیا تھا، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہی وہ دوزخ ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا اپنے کفر کا بدلہ پانے کے لیے، آج اس میں داخل ہو جاؤ. اللہ ملا تجلنا منہ، اللہ کسی کو نہ ڈالنا، اللہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اللہ کفر پہ کوئی نہ مرے، اللہ شرک پہ کوئی نہ مرے، اللہ بت پرستی پہ کوئی نہ مرے، اللہ اسلام کے نام پر بھی بے دینی پہ کوئی نہ مرے. درد کو محسوس کیجیے، آپ کے ہمسائے میں چاہے کوئی بدمعاش شخص بھی رہتا، آپ کبھی نہیں چاہتے کہ اس کے گھر کو آگ لگے اور وہ جل کے راکھ ہو جائے. کتنے ٹھنڈے ہیں ہم اپنے غیر مسلم دوستوں اور ساتھیوں کے لیے. ان بیچاروں کو کیا پتا، قرآن تو آپ کے ہاتھ میں، آپ کو پہلے ہی دن سے دیا گیا اور آپ کے کان میں جانے دی گئی. تو بہت سارے لوگ آج بھی تڑپ رہے ہیں آپ کے لیے. آپ جائیے، دروازہ کھٹکائیے، فون کال کیجئے، لوگوں قرآن کو جوائن کرو. یہ تڑپ ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اکیلے کھائی نہیں جاتی، اکیلے پیا نہیں جاتا، اکیلے یہ ہدایت سنبھل نہیں رہی مجھ سے. میں تم کو بھی ہدایت پہ دیکھنا چاہتی ہوں. تڑپیے شوہروں کے سامنے، روئیے، میں نے آپ کے بغیر جنت میں نہیں جانا، مجھے آپ یاد آئیں گے. اپنے بچوں کے آگے رو پڑیے، اللہ کے بندو مجھے تمہاری جدائی نہیں چاہیے. اور وہ جنت کیا جنت ہوگی جہاں جا کر پتا چلا کہ بچے تو وہاں آئے نہیں، شوہر تو پیچھے ہی رہ گئے، بھائیوں میں سے ایک بھائی تو باہر رہ گیا، بہن بھی کہیں اٹکی پڑی ہے عراف کے مقام پہ، ماں کہیں باپ کہیں. آج کس دنیا سے مسلمان گزر رہا ہے؟ ہم تو دوسروں کو بلانے والے تھے، ہمیں تو ابھی اپنوں کی فکریں لگی ہوئی ہیں کہ وہ کدھر جائیں گے. اور وہاں پھر زبانیں بند ہوں گی، کیونکہ ہم آج کے دن ان کے منہ پر مہریں لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے ان کاموں کی جو وہ کرتے تھے. رک جائیے، اپنی چٹ چیٹ چیک کیجیے، کہاں چٹ چیٹ کرتی ہوں، پاؤں کدھر چلتے ہیں. آج تو گھر بیٹھے گندگیاں اور بےہودگیاں ہیں. اللہ کہتے ہیں میں تمہیں تو بند کرا دوں گا، زبان تو بند، لیکن اس وقت تم بول بول کر بتا رہے ہوگے کہ تم نے کیا کیا تھا، کہاں گئے، کیا کیا. آج دنیا میں آپ کا لیپ ٹاپ آپ کے فنگر پرنٹس لیتا ہے. مجھے کسی سسٹر نے سٹوری پوری سنائی تھی کہ جب ان کا بچہ اپنے آئی پیڈ پہ یوٹیوب میں کچھ کھولتا تھا تو اس کو جو ایڈز آتے تھے وہ بچوں والے اور طرح کے اور بےہودہ ہوتے تھے. انہوں نے دیکھ کے جب اپنے ہاتھ میں لے کر اس کو دیکھا تو وہ ایڈ غائب ہو گئے، پھر کچھ اور تھوڑی دیر بعد دیکھا تو بچے کے ساتھ پھر وہی ہے. اور انہوں نے اسے یہ ڈائگنوز کیا کہ وہ آپ کی ٹپس کو پہچانتے ہیں. یہ جتنی کوکیز آپ سے وہ اوکے کراتے رہتے ہیں نا، آپ کی سیکیورٹی، یہ اصل میں یہ سارا کچھ یہ ہوتا ہے، آپ کی پرائیویسی لے لیتے ہیں. وہ بچہ کھولے تو بچے کے ایڈ آئیں گے اور اس کو وہ دکھائیں گے جو ماں باپ کو نہ پتا چلے، اور جوان دیکھے تو اس کو وہ بےہودگی دکھائیں جو اس کو ایکسس بھی نہ ہو، اور بوڑھا دیکھے تو بوڑھوں والی چیزیں. آج یہ ہو رہا ہے. آپ کبھی سوچتے نہیں کہ آپ کو ایڈ کیسے آتے ہیں؟ میں ناروے میں بیٹھی ہوں، مجھے ناروے کے ایڈ کیوں آتے ہیں کبھی کوئی ویڈیو کھول لوں؟ اور آپ پاکستان میں کیوں؟ ان کو سب پتا ہے. تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ نے آپ کا ایک ایک مہر، آپ کی ایک ایک ایفیکٹ اور امپیکٹ جو آپ نے پڑھا نا آیت 12 میں، پیچھے سورت میں پچھلے پارے کے اینڈ پہ، ما قدم ہوا اشارہ ہوں، آپ اور میں اپنے پیچھے ایک ایک چیز چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک ایک چیز وہاں لکھی جا رہی ہے. تو اپنے فون کا صحیح استعمال کیجئے، آپ کے قدموں کا صحیح استعمال کیجئے، اپنی آنکھوں کا، اپنے بازوؤں کا. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، آج آپ کا یہ سیل فون آپ کا گواہ ہے. जो लोग क्वारंटाइन में होते हैं वो फोन नहीं रखते आते हैं पास, वो कहते हैं फोन से पता चल जाता है। मैंने कहा कैसे पता चलेगा उनको, कहते हैं फोन पे नेविगेटर है, उन्होंने आपके फोन के सारी आपकी वो ली हुई है, क्या बोलते हैं उसको, लोकेशन। तो क्या अल्लाह के लिए मुश्किल है आपके हाथ पांव की गवाहियां लेना देना? तो आज दुनिया ने, ये साइंस ने करके दिखा दिया कि क्यामत के दिन ये सब होने वाला है। और बोलने बोलतियां बंद, आज भी बोलतियां बंद है, बिलीव में आज बच्चे बोलने से ज्यादा लिखना पसंद करते हैं, एक्सप्रेशन लेस बच्चे हो गए हमारे, इल्ला माशाल्लाह कुछ अच्छे भी होंगे। लेकिन आज दुनिया बिल्कुल मशीन बनती जा रही है, रोबोट है, जराइम साबित होंगे और जहन्नुम की तरफ बुलाया जाएगा कि आओ तो सही। और आगे आए 66 से 68 में, एक तो इंसानों की बेबसी का तस्करा है और साथ ही साथ इसकी खबर है कि अल्लाह दुनिया में पर्दा पोशी फरमाता है, दुआ कीजिए आखिरत में भी फरमा दे। वलहु नशाउ लतमसना अला अयुनिहिम फस्तबकुस्सिरात, और अगर हम चाहते तो इनकी आंखें बेनूर कर देते, फिर ये रास्ते की तरफ दौड़ते फिरते, लेकिन इन्हें कैसे दिखाई देता? और अगर हम चाहते तो इनकी जगह पर ही इनकी सूरतें मसख कर देते, न वो चल फिर सकते और न लौट सकते। यानी करतूत तो इनके ऐसे हैं कि दुनिया में इनके इनके चेहरों की हालत खराब करनी है दुनिया में करते। ये गुस्ताख आंखें दुनिया की है जी इंसान की बेबसी। ये आयत 68 दिल पे लिखी है। और अगर आपके घर में कोई बूढ़ा है तो कभी सोते में उसके चेहरे को देखें, क्योंकि जागते में देखेंगे तो उसको बुरा लगेगा। एक एक झुरी देखिए, आंख को देखिए, चेहरे के रंग को देखिए, कभी ये शक्ल कितनी प्यारी थी, ऐसी सजीत हुसन था, कैसे चलते उठते वो अपनी छड़ियां ढूंढते देखा करें, बात करने के लिए दो मिनट आते हैं, कितनी दफा लुढ़कते हैं पुड़कते हैं गिरते पड़ते अपनी जरूरियात से फारिग होते हैं। ये है इस आयत में, हम कैसे बच्चा बना देते हैं, बूढ़ों को बच्चा बना देते हैं, वो भी दूध पे आते हैं, ये भी दूध पे आते हैं, उसको भी उठाना पड़ता है, इसको भी उठाना पड़ता है, उसको भी पैंपर लगाए जाते हैं, इसको भी पैंपर लगाए जाते हैं। ए इंसान, जब कल तूने इतर आज क्यों इतना करता, 40 साल है ना जो तुझसे नहीं चल रहा, एक एक करके तेरा जिस्म कहते हैं कमजोर होंगी। चीज है अल्लाह कादर मुतलिक है, और जिसको मजा आ गई उसके अंदर से तकल्लाह सदर इस्लाम, आज शरे सदर अल्लाह में अर्देश है कि मैंने हमेशा ऐसे नहीं रहना, फिर बड़ों की भी कदर आ जाएगी, फिर आप उनको भी संभाल लेंगे सोच के साथ कि कल कोई हमें भी संभाल दे। आयत 69 से 70, बल्कि मुझे हमारी एक साथी की बात याद आ गई, उनके बूढ़े ससुर उनके साथ रहते हैं, इल्ला माशाल्लाह अल्लाह बचा। ये किताब सिर्फ जिंदा लोगों को फायदा देगी, हमने इसको क्या समझा? और यहां से पता चलेगा कि कुरान शायरी नहीं है। वमा अल्लमनाहु शेर वमा यंबगी लहू, दिखाए लायक है नसीब को आगाह कर और काफिरों पर हुज्जत। तो शायरी नहीं है, इसके आपको लोगों के लिए गाकर जिस शख्स की रूह बेदार हो वो हिदायत लेता है। आपसे अब हिदायत के अलावा अगर कुमार इसको बस एक पेरोडी की तरह और शायरी की तरह और दादो तहसीन लेने के लिए गा गा कर पाए, हमने अपने हाथों बनाई हुई चीजों में से इनके भी पैदा कर दिए जिनके ये मालिक हो गए, और इन मवेशियों को हमने इनके ताबे फरमान कर दिया, जिनमें से बास को बास तो इन सवारियां हैं और बास का गोश्त ये खाते हैं, यानी पढ़ते हैं जुहरफ में आगे खरब माकुन ये छोटे ऊपर बैठ कुछ नहीं, कितना वजन होता, लेकिन कैसे छोटे छोटे जानवर इंसानों को उठाकर फिरते हैं। करना चाहो खा रात को चीज चर्बी से घी बना लो, गोश्त खा लो, कोई हर्ज नहीं। हाँ, और इनमें इन्हीं में से और बहुत से फायदे हैं और पीने की चीजें, क्या फिर भी ये शुक्र अदा नहीं करेंगे? और चर्बी से घी बना ले, साबुन बना ले, फुजला तक के तौर पर इस्तेमाल होता है, ज़राअत के लिए जमीन तैयार खींचने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं इनकी चीजों को, तो जो इंसान को दूध जरूरत वापस है, लेकिन उनको देख क्या बार बार आपको इस सूरत में दिख रहा है, अगर से क्या मुराद है कि देखो जानवर खाते क्या हैं। और तो वो इस्माइल एक नज़म भी है, उसका शुक्र भाई जिसने हमारी गाय बनाई, उस मालिक को क्यों ना पुकारे जिसने पिलाई दूध की धारें, खाने ने सब्जा बनाया सब गाय ने खाया, कल जो घास चरी थी वन में दूध बनी या गाय के थन में, सुभान अल्लाह दूध है क्या गर्म सफेद और मीठा, गाय को दी क्या अच्छी सूरत, खूबी की है गोया मूरत, दाना दुनका भूसी चोकर खा ले सब खुश होकर। आप क्या करते हैं, आप कहते हैं खाए और ठिठरे दाम सवे, बची भी खिलाइए अगर बची भी, और बहुत बचती है, हमारे देसियों के तो खाने ही बचे बड़े हैं। और ये ग्रीन बिन आपके लिए ग्रीन बैग इसलिए नहीं गवर्नमेंट ने दिए कि आप इसमें हर अपने दिल से उतरी हुई चीज फेंक दें, खानी नहीं तो फेंक दे, और फिर वो उससे भी बड़ा जुल्म कि उसमें भी नब्ज को फेंक के सफर में और फेंक दे जाके जाया कर दे। देखिए इस मुल्क में तो आपको कचरा फेंकने का भी सलीका सिखा दिया, शुक्रगुजारी कीजिए, प्लास्टिक को प्लास्टिक में रखिए, एल्युमिनियम फाइल धोकर दोबारा इस्तेमाल कर लें, सर्व सकते तो ओवन में बेक तो कर लें उसमें चीजें। क्या ना नौकर क्या और नखरा क्या, बंदा क्या औकात, शायद 10 करोड़ की एक ट्रे आती होगी, इतनी महंगी होगी तो आपने एक दफा यूज करके फ्रूट या आपके प्लास्टिक के डब्बे को धो लीजिए। शुक्र को समझिए, जिस तेजी से हम अपनी नस्लों को एक टिश्यू की जगह 4 टिश्यू, और माँ कहती है कि मैं टॉयलेट पेपर लाला दिनों की तरह इस्तेमाल करते हैं, क्लॉगिंग हो जाती है। शुक्रगुजार बच्चे पैदा कर रहे हैं हम लोग, इन्होंने कल दीन के लिए काम करना और इन्होंने पेटों पे पत्थर बांधने हैं, करते हैं उसके बदले, बस यही कह सकती हूँ। I-76 से अल्लाह ताला बुसीदा हड्डियों को जिंदा कर सकता है, और साथ ही साथ पैगाम है कि अल्लाह के सिवा कोई काम नहीं कर। फला यहज़ुनका क़ौलुहुम इन्ना नअलमु मा युसिर्रूना वमा युलिनून, बस आपको इनकी बात गमनाक न करे, हमने इनकी पोशीदा और ऐलानिया बातों को बखूबी जान लिया है। इंसान को अब तक नहीं मालूम कि हमने इसे नुतफे से पैदा किया, औकात दिखा रही है, फिर यकायक वो शरीर झगड़ालू बन बैठा और इसने हमारे लिए मिसाल बयान की। क्या पता चला कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शयइन कदीर। अब सूरत की आखिरी आयतें देखिए और सोचिए सूरत यासीन क्यों इतनी खूबसूरत सूरत है, दिलों को उदास कर रही है। आयत 81 से 83 में कुन यकुन के मालिक की बातें, और वो इस कायनात का खालिक हर इंसान को दोबारा देगा। अब अलैहिस्सल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द बिक़ादिरिन अलाह, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया क्या वो इन जैसों के पैदा कादिर नहीं, बेशक कादिर है, और वही पैदा करने वाला दाना भी ना है, किसी चीज का इरादा करता है तो इसे इतना फरमा देना काफी है कि हो जा तो इसी वक्त हो जाती है, बस पाक है वो अल्लाह की बादशाहत है और जिसकी तरफ तुम सब लौटाए जाओगे। को देखिए, दुनिया से जाने वालों को देखिए, सूरत तो पढ़ ली, 7 मुबीने तो नहीं आई इसमें, इस सूरत को पढ़कर बाद में एक तरफ अपनी दोस्तों को इस सूरत की तस्वीरें भी मौजूद हैं, डिटेल भी मौजूद दे दें तो मिनट में ही सूरत हो जाएगी। इसको पहले से सीख के रखे ताकि जब हम दुनिया हो तो कोई हमारे पास हमें समझ आ रहा हो, और हम अगर उस वक्त भी तो हमारे लिए इसको आसान करे। आगे सूरत सौफा बांध कर डिसिप्लिन बनाना सिखाया जाता है, लेकिन अफसोस की बात है कि वो लोग तो ये कर गए जिन्होंने ये ना पढ़ा, और हमारी तो नमाज में भी सख्त, अगर कोई जरा सा टोके तो माइंड करते हैं कि ये पांव जोड़ने को क्यों कहते हो, याद रखिए नहीं आएगी। तो सूरत सौफात जो 37 नंबर की सूरत है, 182 आयतें सूरत में पढ़ने वाले हैं, इसका मौजू लिख लीजिए ईमान। ईमान के मौजू पर अजीम सूरत है, तौहीद ईमानियाते सियासत के मजामीन बड़े मौसर अंदाज में, गोया कि आप कह लें कि 300 की तैयारी करानी है, इसलिए इसको तवज्जो से सुनिए। आयात का तजिया करेंगे 1 से 10 तौहीद बारी ताला, 11 से 74 ईमान बिल आखिरा, 75 से 148 अम्बिया पर इनायात रब, 149 आयत 1 से लेने की अहमियत, समय सफ बांधने वाले फरिश्तों की, फिर पूरी तरह डांटने वालों की, फिर जिक्र अल्लाह काबत करने वालों की, 10 वही हिफाजत, इन इलाहकुम लवाहिद, यकीनन तुम सब का माबूद आसमानों और जमीन और इनके दरमियान की तमाम चीजों और मशरिकों का रब वही है, हमने आसमान दुनिया को सितारों की जीनत से आरास्ता किया और हिफाजत की सरकश शैतान से, आलिम की बात के लिए वो कान बल्कि वो मारे जाते हैं, भगाने के लिए और इनके लिए दायमी अजाब है, मगर जो कोई एक बात उचक ले भागे तो फौरन ही इसके पीछे दहकता हुआ शोला लग जाता है। क्या पता चला कि तालीम हासिल अकीदा तौहीद है, अल्लाह ने इस वही की हिफाजत फरिश्तों के जो मुख्तलिफ किस्म के काम कर, उन्हीं में से एक फरिश्ता जिब्राइल रत में नबी सल्लम के साथ है, शयातीन को इससे दूर भी की हिफाजत का ये अछूत अंदाज, बजाहर दिखने वाले हैं डेकोरेशन भी अल्लाह की कायनात में सूरत में है, ये सितारे वही की हिफाजत हिफाजती चौकियां भी हैं, तो आप कह लीजिए कमाल भी है। हम डेकोरेशन पैसा सिर्फ उन चीजों पर खर्च करो जो कारामद हों, ना के बेकार डेकोरेशन पीसेस पे हजारों डॉलर खर्च कर दो। और शयातीन सुनगुन लेने आते थे तो उनको भगा दिया जाता था, اور شہاب ثاقب کے ہلاک کیا جاتا تھا، یہ سب کچھ بتا کر اللہ تعالیٰ آپ کو تعجب کر رہے اور یہ مسخرہ پن کر رہے ہیں؟ اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یہ مانتے نہیں، اور جب کسی معجزے کو دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل کھلم کھلا جادو ہے؟ کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور ہڈی ہو جائیں گے پھر کیا سچ مچ ہم اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہم سے پہلے کے مرے باپ دادا بھی؟ یعنی بے یقینی ہی ختم نہیں ہوتی؟ آپ جواب دیجئے کہ ہاں ہاں، اور تم ذلیل بھی ہو گئے، وہ تو صرف ایک زور کی جھڑکی ہے کہ یکا یک یہ دیکھنے لگیں گے۔ مکہ والے نہیں مانتے تھے کہ قیامت آئے گی، اللہ نے کائنات کے مختلف معاملات کو کر کے دکھا دیا، اور ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جھڑکی دی جا رہی ہے کہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے۔ آج بھی کچھ لوگ بہت انٹلیکچوئل جب بن جاتے ہیں کہتے ہیں قیامت نہیں آئے گی، سب ایسے ہی مٹ جائے گا، بس ایک بم پھٹے گا اور سب ختم ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اور ہم سب کو یقین دلانے کے لیے آیت 26 میں میدان حشر کا ایک منظر دکھاتے ہیں۔ اپنے آپ کو وہاں لے کر جائیے، تصور کی نگاہ سے خود کو دیکھیے اور پھر محسوس کیجیے اس کو۔ وقالوا یا ویلنا ھذا یوم الدین، وقالوا یا ویلنا ھذا یوم الدین، اور کہیں گے کہ ہائے ہماری خرابی، یہی جزا کا دن ہے، یہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلاتے رہے۔ یہ جواب آیا آگے سے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، جب شرح صدر ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دار الخلود کی طرف الانابہ ہونے لگتی ہے، یہاں بیٹھ کر اس کو یاد کیا کریں، نہ کہ وہاں جا کر حیران ہو جائیں۔ ظالموں کو اور ان کے ہمراہیوں کو اور جن جن کی وہ اللہ کے علاوہ پرستش کرتے تھے، ان سب کو جمع کر کے انہیں دوزخ کی راہ دکھا دو، ان سارا ایندھن اکٹھا کرو اور ان کو وہاں لے جاؤ اور جلا دو، یہ مراد ہے۔ کیا حالات ہوں گے اس وقت؟ اور انہیں ٹھہرا لو اس لیے کہ ان سے ضروری سوال کیے جانے والے ہیں۔ اب سوال سنیے، جہنم میں لے جانے سے پہلے ایک کوشچنیرین ہے جہنمیوں کے لیے، تمہیں کیا ہو گیا کہ اس وقت تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ یہ سوال ہوگا جہنم کے باہر کھڑا کر کے، بھائی تم سارے ہی چل پڑے ہو، کیونکہ اس میں سارے ہی تھے جن کو کرنی والے مشکل کشا دستگیر کہتے تھے۔ پھر اس کے اوپر کمنٹ دیا جا رہا ہے، بلکہ وہ سب کے سب آج فرما بردار بن گئے۔ ہائی لائٹ کیجیے 26 کو، بل ہم الیوم مستسلمون۔ ہدایت کے طالب دل کو یہاں ایک سوال ہے، کاش تم دنیا میں مسلمان ہو چکے ہوتے تو آج یہاں تمہیں بھیگیاں بلیاں نہ بننا پڑتا۔ کیا پتہ چلا کہ قبر کے بعد جہنم کے مرحلوں تک گزرتے ہوئے سب کو یقین آ چکا ہوگا کہ ہم اس جنت سے محروم کر دیے گئے ہیں جس کی دنیا میں خبریں دی جاتی تھی، اور اس جہنم میں داخل کر دیے گئے ہیں یا کیے جانے لگے ہیں جس کا ہم انکار کرتے تھے۔ اور لکھیے آئے 27 سے 39، جھوٹے سہارے سارے ختم، سب چھوٹ جائیں گے وہاں، سب سچ کا سچ جھوٹ کا جھوٹ، مرنے کے بعد زندگی کی خبر کو جھٹلانے والے روز قیامت حیران اور پریشان ہوں گے، اور حسرت سے جب ایک دوسرے کو کہیں گے کہ یہ تو بدلے کا دن آ گیا، کچھ کیا نہیں، تیاری نہیں کی۔ مجھے ایسی خسر پسر لگتی ہے نائتوں میں، جیسے مہمان آ جائیں اور گھر میں کھانا تیار نہ ہو تو اس خواتین آپس میں خسر پسر کرتی ہیں، کیا کریں کدھر کریں، ہائے تیاری کیوں نہیں کی، کیوں سو گئے، کیوں فلم دیکھتے رہ گئے۔ جن لوگوں نے ساری زندگی ضائع کر دی ہوگی وہاں ان کی یہی خسر پسر ہوگی۔ سنیے گا ذرا، وقت بلا بادہم علی بادی یتساءلون، وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال و جواب کرنے لگیں گے، کہیں گے تم تو ہمارے پاس ہماری دائیں طرف سے آتے تھے۔ وہ جواب دیں گے، نہیں بلکہ تم خود ہی ایماندار نہ تھے، اور ہمارا کچھ تم پر زور تھوڑی تھا، بلکہ تم خود سرکش لوگ تھے۔ کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں، سب کو سمجھ آ رہا ہے، بہکنے والے اور بہکانے والے جھگڑ رہے ہیں۔ بلکہ اب تو ہم سب پر اللہ کی بات، اب تو ہم سب پر ہمارے رب کی یہ بات ثابت ہو چکی کہ ہم عذاب چکھنے والے ہیں، یقین آ گیا کہ بچنا کسی نے نہیں۔ اور دیکھیں لفظ ہمارے رب کہہ رہے ہیں، دنیا میں بھی رب کو تو مانتے تھے نا، لیکن عبادت نہیں کرتے تھے صرف اس کی۔ بس ہم نے تمہیں گمراہ کیا، ہم تو خود ہی گمراہ تھے، بس آج کے دن تک تو سب کے سب عذاب میں شریک ہیں، ہم گناہ گاروں کے ساتھ اسی طرح کیا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ سرکشی کرتے تھے، امیجینیشن میں لائیے، اور کہتے تھے کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی بات پہ چھوڑ دیں۔ یعنی کیا اب میں چھوڑ دوں دین کو اپنے کے صرف چند لوگوں کی باتوں پہ؟ اور یاد رکھیے یہ سارے دنیا دار لیڈروں کا اپنے پیروکاروں کے ساتھ سوال جواب چل رہا ہے، کورے جواب دیے جا رہے ہیں وہاں لیڈرز اور بڑوں کی طرف سے. وہ مذہبی لیڈر ہیں، وہ پروہت ہیں، وہ پنڈت ہیں، وہ مولوی نام پہ کوئی ایسے لوگ جو دین کا غلط ورژن دیتے ہیں، سب آئیں گے. ہر مذہب کے بہکانے والے لیڈر وہاں اپنے فالوورز کے ساتھ یہ باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ گرے دامان تھامے ہوں گے وہ لوگ جو نیاسیں دیتے تھے، جو پرشاد لے کر آتے تھے، جو نصر و نیاز لے کر آتے تھے، جو کہتے تھے یہ گیارہویں کی لایا ہوں مجھے بچا لینا، کوئی کہتا تھا یہ میں نے آپ کے لیے کنڈے بھرے ہیں کر دینا. تب وہاں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ ہو کیا گیا، اپس اینڈ ڈاؤن ہو گیا ہے، لاسٹ ہے. وہ بندہ ہی نہیں مل رہا جس نے کہا تھا تمہارا ایکسٹرا لگیج نکلوا دیں گے، اب یہ پٹارے کہاں لے جائیں، فلائٹ میں ٹائم تھوڑا ہے، آگے جائیں پیچھے جائیں، بستے کھولیں بکسے کھولیں، کریں تو کیا کریں. اس ہسل بھسل میں ہوگا کافر اور مشرق اور منافق کچھ دن، اللہم لا تجلنا منہم. کسی کی پیروی کرتے وقت انسان سوچ لے کہ میں کس کے پیچھے جا رہا ہوں. اس لیے وہ باتیں کہ ایک شاعر کی بات پہ، نبی کو شاعر کہتے تھے نا، آج بھی لوگ کہتے چھوڑو نا اب کسی کی بات پہ میں چل پڑوں، میں تو اتنوں کو جانتا ہوں. جواب سن لیجیے آیت 37، نہیں بلکہ نبی تو حق سچا دین لائے ہیں اور سب رسولوں کو سچا جانتے ہیں. یقیناً تم دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو، تمہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے. جی دیٹس اٹ، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. آج چھلانگ لگا سکتے ہیں تو لگا دیجئے، بچ جائیں گے آپ انشاءاللہ کفر کی، شرک کی، بدعت کی، کبیرہ گناہوں کی، نافرمانیوں کی ٹرین میں بیٹھے ہوئے قساوت قلبی کا شکار ہو چکے تھے. آج شرح صدر ہو رہا ہے الحمدللہ، تو چھلانگ لگا دیں، وہ چین پکڑ لیں جس سے ٹرین رک جاتی ہے، دروازے پہ آ جائیے کسی بھی طرح، اس سے پہلے کہ یہ ٹرین ڈیتھ ٹرین میں بدل جائے، چھلانگ لگا کر توبہ کر کے نکل آئیے، کیونکہ وقت تھوڑا ہے. موت کے وقت جو خواہشات ہوتی ہیں وہ زندگی میں پوری کر لیجئے، تاکہ آپ کو وہاں جانے سے پہلے پتہ لگ جائے کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اور جب آپ نے یہ بات مان لی، جب سن لی، جب آپ کے دل پہ بات آ گئی، تو پھر آپ واقعی نبی کے بارے میں یہ نہیں کہیں گے کہ یہ شاعر تھا اور یہ ایسا تھا یہ ویسا تھا. تو آگے آیت 40 سے 49 میں اہل جنت پر اللہ کی عنایات اور جنتیوں کی خوبیاں. آپ نے دیکھا جب بی پی لو ہونے لگتا ہے نا تو ایک دم جنت کی حد آ جاتی ہے، ایک دم قرآن میں پڑھتے پڑھتے ہمارا دل ڈوبنے لگتا ہے، ہائے میں تو گئی، ہائے میں نہیں بچوں گی. یہی ہے قرآن کا آئینہ بننا، یہی ہے شرح صدر جو آج آپ پڑھ رہے ہیں. دعا کریں کہ اس قرآن کو پڑھنے کے دوران ہی دل کھل جائے. تو ذرا سنتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جن میں اللہ ہمیں کر دے. الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے خالص برگزیدہ بندے، انہی کے لیے مقررہ روزی ہے، ہر طرح کے میوے اور با عزت و اکرام ہوں گے، نعمتوں والی جنتوں میں تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، جاری شراب کے جام کا ان پر دور چل رہا ہوگا جو صاف شفاف اور پینے میں لذیذ ہوگی، نہ اس سے درد سر ہو اور نہ اس کے پینے سے بہکے، اور ان کے پاس نیچی نظروں بڑی بڑی آنکھوں والی ہوریں ہوں گی. نوٹ کریے، آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والی کاجل سرمے اور وہ اپنی اسموکی آئیز والی لڑکیاں نہیں ہوں گی جو گرل فرینڈ بن کے پھرتی تھی گندے تعلقات میں، شرم و حیا والی لڑکیاں ہوں گی اور وہ بھی ہوریں جیسے چھپائے ہوئے انڈے. آپ کہیں گے شراب پئیں گے جنتی؟ جی پئیں گے، کیونکہ وہاں کی شراب میں وہ گندگیاں نہیں ہیں جو دنیا کی شراب میں ہے، اور وہ شراب حلال ہے، وہ مشروب ہے، وہ جوس ہے، وہ پانی ہے، ہر پینے کی چیز کو عرب لوگ مشروب کہتے ہیں. آپ بھی تو پڑھتے ہیں مشروب مشرق اور پتہ نہیں جامع شیریں کیا کچھ. یہ دیکھیے کہ وہاں مل کیا رہا ہے، جس نے دنیا میں حرام کو چھوڑ دیا شرع صدر ہو گیا، اللہ وہاں جا کے سب دے گا. اور وہاں کوئی ایک دو دن کے لیے نہیں ہے، یہاں 10 سال شراب پیے گا کوئی، 10 سال زنا کرے گا، 10 سال عورتوں کے ساتھ مذاق کرے گا، 20-15 بڑھاپے میں تو ہمت ہی نہیں رہے گی، اتنا شراب کی منع کر دیں گے ڈاکٹر، لنگس جگل جائیں گے، سگریٹ چھڑا لیں گے آپ کی، کہیں گے نہیں تو کینسر ہو جائے گا. تو 4 دن کے مزوں کے لیے ہمیشہ کی جنت، شرط دے کے کہ آج دنیا میں اس کی طلب اور اس کی تڑپ اور اس کی محبت اور اس کے لیے کوششیں، صرف دعائیں نہیں، کوششیں بھی کیجیے، دعائیں بھی کیجیے، تمنائیں بھی کیجیے، اسباب بھی اختیار کیجیے، پھر یہ حسین عورتیں ملیں گی اور یہ حوریں ملتی ہیں اللہ کے رستوں میں جد و جہد کرنے والوں کو. اور عورت کی حیا کی طرف بھی اشارہ یہاں آپ نے نوٹ کیا, اور یہ اب جملہ آگے بار بار آنے والا اس عورت میں, تو ذرا سا آپ کی توجہ دلانا چاہوں گی. لفظ مخلصین آیت میں آپ نے دیکھا اللہ عباد اللہ المخلصین, لفظ ہوتا ہے مخلص اور مخلص. میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں, ماشاءاللہ سبیل الجنہ کے سب اسٹوڈینٹس کا جواب 100% ٹرو ہوگا, لیکن نئے ساتھیوں کو ایک دلچسپ نقطہ دینا چاہتی ہوں. ہم عموماً اردو میں بولتے ہیں اللہ میں مخلص کر دے, فلاں بڑا مخلص ہے. لکھیے مخلص اچھا ہے کہ مخلص اچھا ہے؟ بڑا درجہ کس کا ہے؟ مخلص مفعل اور مخلص مفعل, پہلا فائل ہے دوسرا مفعول ہے, یعنی آبجیکٹو اینڈ سبجیکٹو کا فرق ہے. جو مخلص ہے وہ تو ہو چکا, اور جو مخلص ہے وہ بھی کوشش کر رہا ہے. یعنی مخلص شخص جو ہے وہ ابھی سٹرگل میں ہے کہ میرے اندر اخلاص آ جائے, لیکن مخلص وہ ہے جو اخلاص کا کام اپنے اوپر کر چکا. نہ سمجھ آئے تو معاف کر دیں, لیکن قرآن کے زبر اور زیر میں اتنی خوبصورتیاں, اس کے لیے آپ کو وقت لگانا پڑے گا. آئیے آیت 50 سے 61, اہل جنت کا مکالمہ بھی ہے اور آپس میں ایک دوسرے کو ماضی کی باتیں یاد دلانا ہے. یہاں وہ دو دوست ہیں, وہ ساتھی جو دنیا میں سارا دن چٹ چیٹ پہ رہتے ہیں, وہ بھی ذرا سی توجہ رکھیں. فَقْبَلْ أَبَادُهُمْ عَلَىٰ بَعْدِينَ يَتَسَاءَلُونَ, جنتی ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے پوچھیں گے, ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ میرے ایک ساتھی تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا تو قیامت کے آنے کا یقین کرنے والوں میں سے ہے, یعنی مذاق کرتا تھا قیامت کا یا بے یقینی کا شکار تھا. کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے کیا اس وقت ہم جزا دیے جانے والے ہیں؟ وہ کدھر گیا؟ یعنی کوشچن ہے, جیسے کان میں باتیں ہوتی ہیں نا. جنت میں ایک شخص دوسرے کو کہے گا دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا جو اس حقیقت کو جھٹلاتا تھا کہ مردہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا, تو وہ کدھر ہے؟ تو وہ کیا کہے گا؟ کہے گا تم چاہتے ہو کہ جھانک کر دیکھ لو, چھانکتے ہی اسے بیچوں بیچ جہنم میں جلتا ہوا دیکھے گا. کہے گا واللہ ہی قریب تھا کہ تو مجھے بھی برباد کر دے, اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی دوزخ میں حاضر کیے جانے والوں میں ہوتا. یہ ہے حسرت اس دن کی. بری دوستیوں کو یا تو اچھے کر دے, ان کا بھی تذکیہ کر دے اپنا بھی, یا چھوڑ دے, کیونکہ کسی دن وہ آپ کو برے کی طرف نہ لے جائیں, کیونکہ انسان میں ٹینڈنسی برائی کی زیادہ ہوتی ہے اچھائی سے. تو اچھی دوستی کیا ہے؟ کہ برائی چھوڑ دے آپ کے لیے وہ جس میں برائی ہے, برا کام چھوڑ دے وہ جس کے اندر برائی کی عادت ہے, اور آپ کے ساتھ اچھے رستے میں دنیا میں چل پڑے, ورنہ وہاں تو جدائی ہوگی. اور جن سے پیار ہوتا ہے ان کی جدائی برداشت نہیں ہوتی نا. اسکول سے آنے کے بعد سہیلیاں پھر کہتی ہیں دوست کے گھر چلی جائیں, امی میں اپنی دوست کے گھر چلی جاؤں, پھر وہاں جا کے فون آتا ہے نائٹ اسپینڈ کر لوں, سلیپ اوور کر لوں. تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے اپنی دوست کو کھو دیں, اپنے ساتھی کو کھو دیں؟ شوہر بیوی ایک دوسرے کو پوچھ لیں, آج دنیا میں اس کا فیصلہ کر لیجئے, وہاں جا کے پکی جدائی ہے. یہ قرآن تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ گلاسز دے دیتا ہے جس کے بعد سارے گمراہ کن تصورات پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور سچ سمجھ آ جاتا ہے. اللہ بچا کے رکھے. اسی لیے فرمایا کہ اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی دوزخ میں حاضر کیے جانے والوں میں ہوتا. کیا یہ صحیح ہے کہ ہم مرنے والے ہی نہیں بجز پہلی ایک موت کے, اور ہم پر عذاب نہ کیا جائے گا؟ یعنی کوئی نہیں ہوگا, جھوٹ بولتے تھے ایسی باتیں کرتے تھے تم. پھر تو ظاہر بات یہ ہے کہ یہ بڑی کامیابی ہے, ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. اللہ ہمیں بھی اسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والا بنا دے. کیا خوبصورت مکالمے ہیں قرآن کے اندر. پھر آگے دیکھیے 62 سے 73 میں جہنمیوں کے برے حالات ہیں. اَذَٰلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ, کیا یہ مہمانی اچھی ہے یا زقوم کا درخت جسے ہم نے ظالموں کے لیے سخت آزمائش بنا رکھا ہے؟ بے شک وہ درخت جہنم کی جڑ میں سے نکلتا ہے, جس کے خوشے شیطانوں کے سروں جیسے ہوتے ہیں. جہنمی اس درخت میں سے کھائیں گے اور اس سے پیٹ بھریں گے, پھر اس پر گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا, پھر ان سب کا لوٹنا جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف ہوگا. یقین مانو کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو بہکا ہوا پایا, یہ انہی کے نقش نشانے قدم پر دوڑتے رہے, یعنی کہ نشانے قدم پر دوڑتے رہے، ان سے پہلے بھی بہت سے اگلے بہک چکے۔ آنسو بہائیے اس پہ، صرف باپ دادا کے غلط کاموں پہ چلنے والوں کا یہ انجام ہے۔ جن میں ہم نے ڈرانے والے رسول بھیجے تھے، اب تو دیکھ لے کہ جنہیں دھمکایا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا۔ کچھ حد تک کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو، اور اللہ کے نبی کے واقعے معراج میں ذکر کیا ہوا بات کو فتنہ بنا کر ابو جہل نے کیسے دوسروں کو بھی دین سے اور اسلام سے متنفر کرنا چاہا، اللہ نے قرآن میں ہدایت کا ذریعہ بنا دیا ان باتوں کو۔ تو لکھ لیجئے، جہنم میں جانے کا سبب گمراہ باپ دادا کی پیروی۔ آج عقل مند پڑھے لکھے لوگ بھی صرف باپ دادا کے نام پہ بتوں کو پوچھتے ہیں۔ آج دیکھیں، جیسے ہم اپنے مسلمان بچوں کو دیکھتے ہیں نا کہ وہ اسلام پہ عمل نہیں کر رہے، تو آج الحمدللہ بہت سارے ہندو بھی اپنے دین کو نہیں مان رہے۔ میں خود کئی لوگوں کو ایسوں کو جانتی ہوں، کہتے ہیں نہیں یہ کیا بلا بات ہوئی، پتھر کے بت کے آگے کھڑے ہو جاؤ۔ تب ان کی نظر میں وہ بچے بہکے ہوئے ہیں، لیکن دیکھیے تو وہ اسلام کے قریب ہیں، کیونکہ اصل مسئلہ باپ دادا کی پیروی۔ بندہ جتنا بوڑھا ہوتا جاتا ہے نا، اتنا اس کا زیادہ شکار ہوتا ہے۔ اس لیے اس سے پہلے کہ آپ کی ول پاور کم ہو جائے، کسی نام پہ بھی باپ دادا کے رستوں پہ اور رسم و رواج میں پڑے ہیں، تو اس کو نکال لیجیے اپنے آپ کو، تاکہ آج آسانی سے نکل آئیں، وہاں مشکل نہ ہو۔ آگے آئے 74 سے 98 تک آپ کو دوبارہ کچھ انبیاء کرام کی باتیں اور مخلصین کی خوبیاں ہیں۔ اللہ عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے، اور ہمیں نوح علیہ السلام نے پکارا تو دیکھ لو ہم کیسے اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں۔ اے اللہ، آپ اتنے اچھے ہیں تو ہماری بھی قبول کریں، ہمارا ایمان ہے کہ آپ ہمارے گناہگاروں کی دعائیں بھی قبول کر سکتے ہیں۔ اللہ سب ساتھیوں کی جائز دعائیں پوری فرما، یا اللہ جن کے اس کرونا میں چلے گئے یا کسی اور بیماری میں چلے گئے ان کی بخشش فرما، جو بیمار ہیں جن کے وینٹیلیٹرز پہ ہیں پاکستان انڈیا میں، خاص طور پہ اس وقت جو وبائیں ہیں، اللہ اپنی رحمتوں سے آزاد کر دے۔ کل ایک سسٹر جو ہمارے سبل السلام میں تھی غالباً مس گروپ میں، ان کا انتقال ہوا، اللہ ان کی روح کو اسودہ کر دے۔ اللہم اغفر لہا ورحمہا وعافہی وعفونہا وقرم نزلہا ووسع مدخلہا وابدل دارا خیر من داریہا واہلا خیر من اہلیہا وزوجا خیر من زوجہا وادخل الجنہ واسقہا من عذاب النار۔ اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ چند پاری پڑھے ہوں گے۔ سبل السلام ہمارا سیلف پیس کورس ہے، جو صرف وہ لوگ بیچارے جو کسی کورس میں فٹ نہیں ہوتے وہ اپنے اون پہ سیلف پیسڈ کورس کرتے ہیں، تو مجھے نہیں پتا انہوں نے کتنے پارے کیے تھے، لیکن آج ان کے لیے یہ دعا سب کے لیے گواہی کی بن گئی کہ قرآن پڑھتے ہوئے جائیں گے تو اللہ شہادت کی موت بھی دے گا اور ہمیں دوسروں کی دعاؤں میں شامل کر دے گا۔ حضرت نوح کا قصہ ہے، ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو اس زبردست مصیبت سے بچا لیا، اور اس کی اولاد کو ہم نے باقی رہنے والی بنا دیا، اور ہم نے اس کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا۔ نوح علیہ السلام پر تمام جہانوں میں سلام ہو، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلے دیتے ہیں، وہ ہمارے ایماندار بندوں میں تھا، پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا۔ تو آپ بھی اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی ایسی نیکیاں کرنے والا بنا دے کہ جس کے بعد تو ہمیں اس معاشرے میں، اس دنیا میں جو گندگی یا جو تیری طرف سے پکڑ آئی ہے، اس سے ہم بچ سکے۔ اور اس نوح کی تابع داری کرنے والوں میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، جب اپنے رب کے پاس بے عیب دل لے کر آئے۔ دوبارہ آگے آپ کے پاس اس جا ربہ بقلب سلیم، کام کر رہے ہیں اپنے دل پہ، گولڈن ہوا کہ ابھی تک لائٹ ہی چل رہا ہے، کچھ تو رگڑائی کر لیجئے، تھوڑے سے دن باقی رہ گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کیا پوچھ رہے ہو، کیا تم اللہ کے سوا گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو، تو یہ تو بتلاؤ کہ تم نے رب العالمین کو کیا سمجھ رکھا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے ایک نگاہ ستاروں کی طرف اٹھائی اور کہا میں تو بیمار ہوں۔ اس پر وہ سب کے سب منہ موڑے ہوئے واپس چلے گئے۔ آپ ان کے معبودوں کے پاس گئے اور فرمانے لگے تم کھاتے کیوں نہیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے، بات تک نہیں کرتے، پھر تو پوری قوت کے ساتھ دائیں ہاتھ سے انہیں مارنے پر پل پڑے۔ وہ بت پرست دوڑے بھاگے آپ کی طرف متوجہ ہوئے، تو آپ نے فرمایا تم انہیں پوچھتے ہو جنہیں خود تم تراشتے ہو، حالانکہ تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ وہ کہنے لگے اس کے لیے ایک مکان بناؤ اور اس دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دو، انہوں نے تو اس ابراہیم کے ساتھ مکر کرنا چاہا لیکن ہم نے ان کو نیچا کر دکھایا۔ واقعہ پیچھے بھی پڑھ چکے سورۃ الانبیاء میں، لیکن جہاں بھی پڑھے ایمان گرم ہو جاتا ہے، جوش آ جاتا ہے، کیسے حق گوئی اور بت شکنی کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آگ سے بچا لیا تو لکھئے حق گوئی اور بت شکنی شیوا ابراہیمی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اصاف شکن حالات میں بھی نہیں ٹوٹے کیونکہ شرح صدر ہو چکا تھا۔ آج دعا کیجئے دل کھل جائے، دل کا ارادہ ہو جائے، پھر آپ بڑے سے بڑے مشکل سے مشکل حالات سے نکلیں گے، اور آپ کے میرے تو الحمدللہ باپ تاریخ کی طرح بت پرست تو نہیں ہے۔ کس طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا؟ خواہشات نفس کے بت کو پہلے توڑا اپنے اندر سے، پھر باہر کے پتھر لکڑی کے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور اپنے رب کی طرف ایک ایسے دل کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں جو ہر نفسانی خواہش کی سیاہی اور برے اعمال کے زنگ سے پاک اور شفاف تھا۔ باہر میں بت شکنی کے مشن کا آغاز کیا اور ایسے لوگوں کے سامنے حق بات کی، بے باکی کی مثال قائم کی، ان کے خود ساختہ معبودوں کے لاچار اور بے چار ہونے کا ان کو یقین دلایا، ان کو ایک سچے رب کی طرف متوجہ کیا، اور جب وہ نہ بھی آمادہ ہوئے اپنی اصلاح کرنے پہ تو جا کر ہاتھ سے بتوں کو توڑ دیا۔ بت پرستوں نے جہالت کی انتہا کر دی اور ابراہیم کو آگ میں جلانے کی سازش کی۔ اللہ نے اپنے وجود کا احساس دلا کر قلنا یا نار کونی بردم و سلامن کہہ کر آگ کو گلو گلزار کر دیا۔ یہ ہیں شرح صدر کے نتیجے کہ پھر انسان وقت کے رواج اور رسم سے تو کیا ڈرنا، وقت کے فرعونوں سے اور نمرودوں سے بھی نہیں ڈرتا، اور حق ہی بول کا بول بالا ہے۔ اللہ نے ان کو عزت دی۔ اب دیکھیے ابراہیم نے اتنا بڑا رسک لیا، تحفے دیکھیے، نیک اولاد ملی۔ آیت 99 سے 111، تاریخ انسانی کی عظیم ترین قربانی اور نیک اولاد کا تحفہ ابراہیم کو ملا جب اللہ کے نام پہ رسک لیا۔ پڑھتے ہیں، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ قصہ ہے جس کی یاد میں مسلمان ہر سال عید الاضحیٰ پہ قربانیاں کرتے ہیں۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تو ہجرت کر کے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ یہ ہے جس سیہدین کا لفظ۔ کون سی ہدایت ہے ادھر؟ کسی بھی امر کی خیر اور بھرائی کے لیے اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نہیں پتا میں کدھر جاؤں گا، لیکن اللہ نے ان کو راہ دکھا دیا۔ تو اللہ سے رہنمائی کی امید اور دعا مومن کا حال ہے۔ شرح صدر ہو جاتا ہے تو یہ کیفیت آپ کی بھی ہو جائے گی۔ اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنے والے لوگوں کا رہنما اللہ بن جاتا ہے۔ کیا کہا؟ اے میرے رب مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما۔ دیکھیے ساری جوانی تو اولاد مانگنے میں لگ گئی، بڑھاپے کے قریب کیا ہوا تو ہم نے اسے ایک بردبار بچے کی بشارت دی۔ یعنی جوانی اولاد مانگنے میں، بڑھاپے میں اولاد کی بشارت ملی، اور اب جب ارزل عمر کے قریب پہنچے تو کیا ہوا؟ پھر جب وہ بچہ اتنی عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ چلے پھرے، تو اس ابراہیم نے کہا ہے میرے پیارے بچے، میں خواب میں اپنے آپ کو تجھے سوا کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے؟ بچے کو شامل کیا، آپ بھی بچوں پہ امپوز نہ کریں، شامل کیا کریں ان کو نیکیوں کے کاموں میں۔ بیٹا آپ کیا کہتے ہیں؟ ان کا شعور بیدار کریں گے تو وہ بھی اچھی ہی بات کہیں گے انشاءاللہ۔ بیٹے نے جواب دیا کہ ابا جو حکم ہوا ہے اسے بجا لائیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ غرض جب دونوں مطیع ہو گئے اور اس نے باپ کو یعنی باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا، تو ہم نے آواز دی کہ ابراہیم یقیناً آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ در حقیقت یہ کھلا امتحان تھا، لیکن جب شرح صدر ہو جاتا ہے نا تو بیٹوں کی گردنوں پہ اللہ کے حکم سے چھری رکھنا بھی مشکل نہیں رہتا۔ کہاں نماز پڑھنا اور اللہ کی بات کو ماننا، اور کہاں حرام پہ چھریاں چلانا۔ اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے دیا، اور ہم نے ان کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا۔ یہ قصہ جب پڑھیں گے روئیں گے۔ ابراہیم کو آگ میں ڈال کر شہید کرنے کی کوشش نے ثابت کر دیا کہ اب اس قوم سے کوئی خیر کی امید نہیں۔ اللہ کے بھروسے پہ ہجرت کی، ایک سے جگہ دوسری پہ گئے، توحید کی دعوت دیتے رہے، اور اسی محنت کے دوران جب بالوں میں سفیدی آ گئی، سیاہی سفیدی میں بدل گئی، بڑھاپے نے قوتوں کو کمزور کر دیا، تو دعا کی ربی حبلی من الصالحین۔ اے اللہ اس پاکیزہ مشن کو جاری رکھنے کے لیے صالح اولاد عطا فرما. اللہ نے پاکیزہ دعا قبول کی اور اسماعیل جیسا پیارا بچہ دے دیا. اور جب اسماعیل اس قابل ہوئے کہ بوڑھے باپ کے مشن میں ساتھ دے سکیں تو اللہ نے ابراہیم کو تاریخ انسانی کی عظیم ترین امتحان سے گزارا. حکم دیا کہ اکلوتے بیٹے کو ذبح کر دو. اس وقت تک اور کوئی بچہ نہیں تھا. اب دیکھیں ابراہیم اس سے پہلے گھر چھوڑ چکے, والدین چھوڑ چکے, اپنی جان تک دے دی, پھر تو اللہ نے بچا لیا تھا, آگ میں گرنا جان دینا تھا. اپنی قوم اور اپنے وطن کی محبت کو اللہ کی محبت کے سامنے قبول قربان کر دیا. اب جو امتحان تھا وہ ان سارے امتحانوں سے مشکل تھا. یعنی یہ پی ایچ ڈی ہو رہی ہے, یہ رینگلر کی ڈگری ہے, میٹرک اور ایف اے اور بی ایس سی والے سارے مرحلے دور کر لینا تو پھر بڑے اللہ کام لیتا ہے آپ سے. ایسے نہیں اللہ ایک دم آپ کو پکڑ کے کسی بڑے کام کے لیے چنتا, آپ کو پہلے چھوٹے مرحلوں سے گزرنا پڑے گا. ہدایت کی سیڑھی کا کوئی ایک سٹیپ آپ مس کریں گے, منہ کے بل گریں گے, اور یہ اوپر جا کے آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی, اور پھر نہ اوپر جائیں نہ نیچے جائیں, کروں کیا کروں. ہم چھوٹے کام نہ کریں اور بڑے کام کرنا چاہیں, یہ نہیں ہو سکتا. لیکن دیکھیے جس نے یہ پچھلے سارے سٹیپ طے کر لیے تھے اس کے لیے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنا بھی کوئی بڑا نہ تھا. اور پھر بیٹا بھی ایسا کہ کم سنی کے عالم میں اللہ کی راہ میں قربان ہونے کو اتنی خوشی سے قبول کر رہا ہے. کس سکول کے پڑھے تھے, کس مدرسے کے تھے, یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اور ادھر اسماعیل کے گلے پہ چھری چلنے لگی, اللہ نے جنت کا مینڈا بھیج دیا کہ اللہ نہیں لیتا. جب بندہ دینا چاہتا ہے اللہ نہیں لیتا, جب بندہ قربان ہونا چاہتا ہے اللہ بچانا چاہتا ہے. ہاں اللہ ان کے پیچھے ہے جو نہیں کرنا چاہتے, انہی کو بوجھل لگتا ہے. دیکھیے شریعت کی رسی گلے میں باندھ کر جب کھینچیں گے نا تو اپنا ہی گلا گھٹے گا. جب آپ چپ کر کے اللہ کی باتیں مانتے ہیں تو شریعت آپ کی پروٹیکشن ہے اس بکری کی طرح, جس کے گلے کی رسی اس کو بھیڑیے کا شکار ہونے سے بچاتی ہے. اللہ نے یہ قصہ کر کے مجھے آپ کو بھی سوچنے پہ مائل کر دیا. اب تو یہ نہیں ہوگا, ہمارا ایمان ہے قیامت تک یہ حکم کبھی دوبارہ نہیں آئے گا, کیونکہ یہ انبیاء کرام کے ساتھ تھا. لیکن اگر آج مجھے کوئی ایسا ہی حکم آ جائے تو میں کیا کروں. ہم تو بچے کو دین نہ سکھانے کے لیے بھیجیں کہ پیچھے رہ جائے گا اور دنیاوی تعلیم اور یہ اور وہ. اللہ ہی ہمارے حال پہ رحم کر دے. اللہ ہمیں دل کی گھٹن سے بچائے, ضیق صدر سے, قساوت قلبی سے بچائے. آیت 112 سے 138 میں انبیاء کرام کے کچھ مزید قصے بھی ہیں, اور 112-113 میں پتہ چلتا ہے کہ اہمیت نسب کی نہیں بلکہ کردار کی ہے. وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ, اور ہم نے ان کو اسحاق یعنی نبی کی بشارت دی جو صالح لوگوں میں سے ہوگا. اور ہم نے ابراہیم اور اسحاق پر برکتیں نازل فرمائیں, اور ان دونوں کی اولاد میں سے بعض تو نیک بخت ہے اور بعض اپنے نفس پر صریح ظلم کرنے والے. یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر بڑا احسان کیا, اور انہیں اور ان کی قوم کو بڑے دکھ درد سے نجات دی, فرعون کی طرف اشارہ, اور ان کی مدد کی تو وہی غالب رہے. اور ہم نے انہیں واضح اور روشن کتاب دی, اور انہیں سیدھے راستے پر قائم رکھا. اور ہم نے ان دونوں کے لیے پیچھے آنے والوں میں یہ بات باقی رکھی کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر سلام ہو. دیکھیے آیت 118 میں وہدیناہما صراط المستقیم میں ہدایت کی آیت ہے. کیا پتہ چلا کہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت اصل میں جنت کی خوشخبری ہے. اللہ تعالی ہمیں اس پہ چلنے والا بنا دے. آگے آیت 121, بے شک ہم نیک لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں, یقیناً یہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. بے شک الیاس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے, جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے, کیا تم بال نامی بت کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو. آپ دیکھ رہے ہیں ہر قوم کا مقابلہ مشرک قوم سے ہوا, یعنی شرک ایک کامن کاز رہی قوموں کے اور نبیوں کے بیچ میں. وہ مٹانا چاہتے تھے, وہ اس کو اپنانا چاہتے تھے. اللہ سے تمہارا اور تمہارے اگلے تمام باپ دادوں کا رب ہے, لیکن قوم نے انہیں چھٹلایا, پس وہ ضرور عذاب میں حاضر کیے جائیں گے سوائے اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں کے. ہم نے الیاس علیہ السلام کا ذکر خیر پچھلی قوموں میں رکھا, پچھلوں میں بھی باقی رکھا کہ الیاس پر سلام ہو. دعا کیجیے اللہ میں مخلص بنا دے. ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں, بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے. بے شک لوط علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے. ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں سب کو نجات دی سوائے اس بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں رہ گئی. پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا, اور تم تو صبح ہونے پر ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے ہو اور رات کو بھی, کیا پھر بھی نہیں سمجھتے. کیا پتہ چلا کہ مختلف انبیاء کرام کے قصے آپ کو مجھے یہ سبق دیتے ہیں کہ کام کام کام، باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث سے پدر کیوں کر ہو۔ پھر موسیٰ اور ہارون کے اس قصے سے آپ کو جو بات سمجھ آتی ہے کہ ایک دن پھر اللہ ظلم کا خاتمہ کر ہی دیتا ہے، اور اگر اللہ کے نام پہ کسی سے کا ظلم سہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ضرور آئے گی، اور ہدایت تو اللہ ہی دیتا ہے جب بندہ چاہتا ہے۔ حضرت الیاس کا بہت کم تذکرہ آتا ہے، یہ بھی پچھلے انبیاء میں سے ایک ام نبی تھے اور بال نام کی پرستش کرنے والی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، اللہ نے ان کو سرخرو کر دیا اور ان کا ذکر خیر قیامت تک کے لیے لوگوں کی زبانوں پہ آ گیا۔ حضرت لوط کا قصہ پیچھے بھی پڑا، ان کی بیوی کے ایمان نہ لانے کو یہاں رکھیے، شرح صدر نہ ہو تو نبی کی بیوی ہونا بھی فائدہ نہیں دیتا۔ اور قوم لوط کے عمل پہ لکھ لیجئے قاسیت قلوب کی بدترین مثال، فطرت کی ساری تمہیدیں مٹا کر جب کوئی غیر فطری کاموں پہ آ جائے تو اللہ ان کی بستیوں کو کھنڈرات بدل دیتا ہے اور نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ اب آگے آئے 39 سے 148 میں، حضرت یونس علیہ السلام کے لیے بخشش اور کرم کی باتیں ہیں۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بلا شبہ یونس علیہ السلام نبیوں میں سے تھے، جب بھاگ کر پہنچے بھری کشتی پر، پھر قرآن اندازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے، پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا تو پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگ گئے۔ بس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک، یعنی قیامت کا دن، اس کے پیٹ میں ہی رہتے۔ بس انہیں ہم نے چٹیل میدان میں ڈال دیا، اور اس وقت وہ بیمار تھے، اور ان پر سایہ کرنے والا ایک بیلدار درخت ہم نے اگا دیا، اور ہم نے انہیں 100,000 بلکہ اور زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا، بس وہ ایمان لائے، اور ہم نے انہیں ایک زمانے تک عیش و عشرت دی۔ کیا پتہ چلا کہ جب اللہ کی رحمت آ جاتی ہے تو پھر کوئی بندے کو پیچھے نہیں کر سکتا۔ مچھلی کا لقمہ بن گئے لیکن مچھلی نے دانت نہیں لگایا، نگل لیا چبایا نہیں، اللہ نے نکلنے کے بعد خشکی پہ اگلوایا پھر پانی میں نہیں پھینک دیا، بیل اگا دی، زخمی جسم کو کیڑوں سے محفوظ رکھا۔ یہ ہے وہ لوگ جن کا شرع صدر ہوئے تو اللہ کے حکموں پہ وہ عمل کرتے ہیں تو اللہ پھر ان پہ نعمتوں کی بارش کرتا ہے۔ اللہ آپ کا میرا شرع صدر کر دے۔ آگے 149 سے 170 تک، مشرکین مکہ کے جھوٹے عقیدے اور ان کے باطل عقیدے ہیں۔ فاستفتہم لربک البنات ولہم البنون، ان سے دریافت کیجئے کہ آپ کے رب کی تو بیٹیاں ہیں اور ان کے بیٹے، کیا یہ اس وقت موجود ہے جبکہ فرشتوں کو ہم نے مؤنث پیدا کیا؟ آگاہ رہو کہ یہ لوگ صرف اپنی بختان پردازی سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، یقیناً یہ محض جھوٹے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دی؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے حکم لگاتے پھرتے ہو؟ کیا تم اس قدر بھی نہیں سمجھتے؟ یا تمہارے پاس اس سے کوئی صاف دلیل ہے؟ تو جاؤ، اگر سچے ہو تو اپنی ہی کتاب لے آؤ۔ اور لوگوں نے تو اللہ کے اور جنات کے درمیان بھی قرابت داری ٹھہرائی ہے، حالانکہ خود جنات کو معلوم ہے کہ وہ اس عقیدے کے لوگ پیش کیے جائیں گے عذاب کے سامنے، یعنی جن کا ایسا عقیدہ ہوگا ان کو عذاب میں ڈالا جائے گا۔ جو کچھ اللہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں اسے اللہ تعالیٰ بالکل پاک ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں کے۔ اللہ ہمیں مخلص کر دے آج۔ یقین مانو کہ تم سب اور تمہارے معبودانِ باطل کسی ایک کو بھی نہیں بہکا سکتے سوائے ان کے کہ جو جہنمی ہوں۔ فرشتوں کا قول ہے کہ ہم میں سے تو ہر ایک کی جگہ مقرر ہے، اور ہم تو بندگی الہی میں صف بستہ کھڑے ہیں اور اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی صفے باندھنے والا بنا دے، اور صفے باندھ کر دین کے کام کرنے والے ایک یونائٹڈ پلیٹ فارم کے طور پر، ایک ٹیم ورک کے ساتھ ہم لوگوں کو دین دینے والے بنے، کیونکہ آج کے دور میں اس کے سوا دین نہیں پھیلے گا۔ باہر اتنی یلغار ہے کہ ایک اکیلا بیچارہ تو تھوڑے دن کے بعد ہی پریشر برداشت نہیں کر پاتا اور چھوڑتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے، اور جماعت سے مراد کوئی ایک نام کی جماعت نہیں تھی بلکہ ٹیم ورک اور اجتماعیت تھی، سٹرانگ لیڈرشپ تھی۔ سورہ صافات میں آپ پڑھ چکے کس طریقے سے فرشتے آرگنائز ہو کے کام کرتے ہیں۔ ہر بندے کو اس کا کام پتا ہو، طور طریقہ پتا ہو، ہر چیز پری پلانڈ ہو، ایک ایک چھٹی لکھی ہو، ایک ایک بات آپ کے پلانر میں لکھی ہو، یہی چیزیں کامیاب کرواتی ہیں۔ اور ہمارے وہ ساتھی جو دن رات انتظار کر رہے ہیں کہ کس وقت SJ 21 کا لنک آئے گا، उनको मैं एक छोटी सी बात बताऊं कि जितनी प्लानिंग एक कोर्स के लिए की जाती है ना, कि आपकी छुट्टियां, आपके दिन, आपकी मीटिंग, आपके पेपर, आपकी कॉपियां कब चेक होनी, आपको बीच में बुलाना कब, देना कब, ये सारी तैयारियां तो कोई शादियों की नहीं करता। तभी फिर इतने मुख्तसर से वक्त में आप माशाल्लाह कुरान पाक से गुजर पड़ते हैं। आज इंशाल्लाह एंड पे आपको हम अपने एक दो स्टेशंस के लिंक्स देंगे, शेयर करेंगे। और तहदीस नेमत पे कहूं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हम नॉर्वे से अपने स्कूल के तहत सबीलुल जन्ना का दोबारा आगाज कर रहे हैं, जो आज से 10 साल पहले आप लोगों ने लिया और आज तक पूरी दुनिया में उसे बहुत सारी जगहों पे क्लासेस हो रही हैं। तो वो साथी इस वक्त कान खोल लें, बाकी बंद कर दें फिलहाल, कि नॉर्वे का इस साल का हमारा कोर्स 18th मई से शुरू हो रहा है। डेट लिख लीजिए, किस्मतों के फैसले बदलने की तारीख है ये। जो ही लिंक आपको मिलेगा आप उस लिंक को फौरन करें, आपके लिए ऑनलाइन लिंक रेडी है, क्योंकि कोविड की वजह से आप लोग आ नहीं सकते। फिलहाल ये मत पूछिएगा कि ऑन साइट के ऑनलाइन, बस फॉर्म फिल कर दीजिए, गो विद द फ्लो चलेंगे। इंशाल्लाह आपकी तकदीर बदलने वाला फैसला है। सिर्फ ईद के 4-3 दिन के बाद आप सबीलुल जन्ना पे सवार होंगे। और आपका ये कोर्स कब शुरू होगा ये सब लिखा हुआ है, एक एक दिन का हिसाब है, एक एक चीज क्या पढ़ेंगे। और आप साथी जो सब माशाल्लाह इधर ओस्लो में है, मैं कह सकती हूँ दुनिया का ठंडा तरीन और रूली और आसान और बहुत पुरसकून मुल्क है नॉर्वे, यहां कर लीजिए ये कोर्स। यहां इतनी भागदौड़ नहीं है, आपको लगता है बहुत मसरूफ है, लेकिन मैं चारों तरफ देखती हूँ तो यहाँ बहुत सुकून है। तो आज अपना नाम लिखाइए इसमें जो ही आपको मिले, और आपसे वन बाय वन इंशाल्लाह फिर उसके बाद इंटरव्यू कॉल में आपके साथ रब्ता किया जाएगा। साथी रेडी हैं आपको सॉल्व करने के लिए, और पहले आपको इसकी एंडिंग डेट बताएंगे तो फिर शुरू की डेट भी होगी। और दुआ कीजिए कि आज वो वक्त आ चुका हो कि जो अल्लाह के तलम यानी लिल्लज़ीना आमनु तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। तो आज कह दीजिए कि हिदायत की इस पुकार को सुनते सुनते आज मुझे लब्बैक कहने की तौफीक मिले। आप जितना भी जानते हैं, जितना पढ़ते हैं, उठते बैठते सुनते हैं, आप सारा दिन यूट्यूब पे सुनते हैं, आप सारा दिन व्हाट्सएप पे लोगों को मैसेज करते हैं, बट इट डजेंट वर्क आउट। कुरान के लिए तालिब इल्म बनकर बैठकर तो देखिए फिर आपको मिलता क्या है। इसके लिए आपको संजीदगी से लेना पड़ेगा, आपके हालात के मुताबिक टैकल करेंगे। स्कूल में हमारे पास बेहतरीन तरीके से बेबी सिटिंग का अरेंज होता है, आपके लिए खाने पकते हैं, आपको हर चीज होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह आप काफी सहूलतें गवर्नमेंट दे रही है और आगे और भी देने वाली है, ये खबर है आपके लिए। फिर दोबारा निकलिए, इन कदमों को निकालिए, कोविड से निकले, अपने लॉकडाउन से निकलिए, तो कुरान की तरफ निकलिए, ना कि बाजारों का रुख करें कि हम वहां चले, क्योंकि आपने ये तो देख लिया है कि दुनिया धोखा है और आखरत, और दुनिया आपको पूरी मिल जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आप सब के लिए इसको आसान कर दे और हमारे इन साथियों को भी इसके लिए चुन ले कि जो इसमें आपके मददगार बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। कुफार तो कहा करते थे कि अगर हमारे सामने अगलों का जिक्र होता तो हम भी अल्लाह के खालिस बंदे बन जाते, लेकिन फिर इस कुरान के साथ कुफर कर गए। पस तबन करीब जान लेंगे, यानी ना शुक्री की कुरान की, अल्लाह हमें भी इस किताब की ना कदरी से बचा दे। फरिश्तों की सारी बातें करने कराने और इन सब बातों को सुनाने के बाद, मुश्रिकीन मक्का को वईदें देने के बाद, अब आगे मोमिन के लिए अल्लाह की मदद कैसे आती है। और मुझे ऐसे लगता है कि अभी मैंने मेरे मुंह पे अल्लाह ने ये बात डाल दी तो ये आपके लिए है, जिनको लग रहा है कि मैं करना तो चाहती हूँ पर कर नहीं सकती, दिल बहुत चाहता है कुरान पढ़ूं लेकिन वक्त नहीं, तो ये आपके लिए अब खुशखबरी हैं और अल्लाह करे कि ये खबरें आप ही के लिए हों। आइए सुनते हैं मोमिन के लिए अल्लाह की मदद। ये कैसे हो सकता है कि आप उसकी किताब सीखना चाहें और अल्लाह आपके लिए मुश्किलात को आसानियों में न बदले, ये तो उसकी सुन्नत ही नहीं। वलकत सबकत कलिमतुना अली वादीन अल मुरसलीन, मोमिन के लिए अल्लाह की मदद कैसे आती है। फरमाया, और अलबत्ता हमारा वादा पहले ही अपने रसूलों के लिए सादर हो चुका कि यकीनन वही मदद किए जाएंगे। अल्लाह हमारी मदद फरमा, अल्लाह वो प्यारे प्यारे साथी जो इस साल कुरान सीखने के लिए हैं मुतमईन मुंतजर, अल्लाह उनके लिए आसानियां फरमा दे। बाकी जोन्स के लोग परेशान ना हो, दुखी ना हो, अब बाकी स्टेशन के भी आपको आहिस्ता आहिस्ता बताए जाएंगे, और जो कहीं नहीं जा सकते उनको इंशाल्लाह दौरे कुरान के दौरान ही आपको अगले नए कोर्स का दिया जाएगा। जो जिस मुल्क में रहता है उसका कोर्स ज्वाइन करेगा तो ज्यादा सीखेगा, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो साथियों को देखकर मिलकर ऑन साइट पर बैठकर खुशी और सुकून और शरे सदर होता है उसका तो जिक्र और उसका पूछिए उन लोगों से जो इस तजुर्बे को सह चुके हैं। ये ऐसे कि किसी को आप आइसक्रीम हाथ में दे दें खाने को और किसी को उसकी तस्वीर ऑनलाइन से दिखा दें तो मजा किस में आता है? अब आप खुद ही देख लीजिए कि आप कौन सी आइसक्रीम खाना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला ये वादे आपके साथ भी पूरे करे। बस यकीन कर लीजिए कि जुबान से झूठ नहीं निकल रहा, आपको कोई झूठा वादा नहीं दे रहे। आप जिस दिन इसको करके देखते हैं ना तो फिर आपको जानते हैं। और इसके लिए आपको मौका भी दिया जाएगा। वो लोग जो इस सफर से गुजर चुके हैं, वेब पे हमारे पेजेस हैं, काफी चीजें आप ढूंढ सकते हैं, मिल जाएंगी, टेस्टिमोनियल्स हैं। बल्कि मैं एडमिन से कहूंगी आपने रमजान पेज के साथ कोई टेस्टिमोनियल्स डाल दीजिए उन लोगों के जो सबीलुल जन्नाह कर चुके और कर रहे हैं, ताकि फिर ये भी उससे भी फायदा उठा लें कि व्हाट पीपल सेज अबाउट दैट। जैसे कोई चीज खरीदने से पहले हम रिव्यूज लेते हैं तो हमें ये टेस्टिमोनियल्स भी फायदा देंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह का वादा सुन लीजिए कि और हमारा ही लश्कर गालिब और बरतर रहेगा। अल्लाह तो हमें अपने लश्कर में ही डाल ले। अब आप कुछ दिनों तक इनसे मुंह फेर लीजिए और इन्हें देखते रहिए और ये भी आगे चलकर देख लेंगे। यानी अपने जमीर से ये फैसले करें, आप इनके पीछे न लगिए। अल्लाह के नबियों के साथ देखिए ऐसा ही होता रहा, कभी ढीला छोड़ देते थे, कभी खींच लेते थे, कभी पूछते थे, कभी नहीं पूछते थे। उसी का जिक्र है नायात में। क्या ये हमारे अजाब की जल्दी मचा रहे हैं? सुनो, जब हमारा अजाब इनके मैदान में उतर आएगा, इस वक्त इनको आगाह किया गया या वॉर्न किया गया, मतनबह कर दिया गया था, बड़ी बुरी सुबह होगी। आप कुछ वक्त तक इनका ख्याल छोड़ दीजिए। क्या इशारे दे रहे अल्लाह ताला इसमें हमें? और देखते रहिए, ये भी अभी देख लेंगे। अंबिया किराम के किस्से कभी पुराने नहीं हुए, मुझे तो आज तक पुराने नहीं लगे। क्या बता दिया कि रसूल ही गालिब रहेंगे। अल्लाह की सुन्नत है ये, हक को आंच नहीं है। इतमाम हुज्जत के लिए अल्लाह जब रसूल को कहीं भेज दे तो जो मान जाए वो गालिब, वो अल्लाह के गिरोह में शामिल। उनके लिए सुकून, खुशी, शरह सदर भी है, इत्मीनान कल्ब भी है, वसत कल्बी भी आ जाती है और उनकी रूह भी खूबसूरत हो जाती है। और नहीं मानते तो छोड़ दो। या आखिरी आयतों में नबी सल्लम की जो दिल जोई की बातें पड़ी तो ये ताईद इनके लिए है कि आपकी सारी कोशिश और मोहब्बतों के बावजूद अगर किसी को कदर नहीं, किसी को आपकी परवाह नहीं तो कोई बात नहीं, फिर आप इनको छोड़ दीजिए और आपका रास्ता देखने वाले बहुत सारे और लोग मौजूद हैं। आयत 180 से अब आगे 182 में हम देखेंगे अल्लाह के लिए तस्बीह और अंबिया कराम के लिए दुरूद व सलाम पढ़ने का हुक्म। और यहां वो आयत भी है जिसमें कफ्फारा मजलिस से मुतल्लिक कुछ बातें हैं। अल्लाह के नबी किसी महफिल से उठते तो ये दुआएं पढ़ते और इसी तरह की बातें हमें अहादीस में मिलते जुलते अल्फाज में मिलती हैं। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून। पाक है आपका रब जो बहुत बड़ी इज्जत वाला है और हर उस चीज से जो मुशरिक बयान करते हैं। पैगम्बरों पर सलाम है और सब तरह की तारीफ अल्लाह ताला के लिए है जो सारे जहान का रब है। पूरी सूरत में कौमों पे अजाबों की बातों के बाद इन आयतों का आना कितना दिल को सुकून देता है। और आप देखते हैं हर रोज दर्ज के एंड पे भी यही बात दुआ की जाती है। तो यहाँ क्या पता चला कि तस्बीह अल्लाह की और दुरूदो सलाम अंबिया कराम पर। इन तीन आयतों को आप कह लें कि एक हसीन ईमानी कैफियत और चाशनी लिए हुए हैं ये आयतें। अल्लाह की तस्बीह और हमद आ जाए, नबी के ऊपर दुरूद और सलाम का जिक्र आ जाए तो उसके बाद तमाम बातिल तसव्वुरात से दिल पाक हो जाता है, फिर शरह सदर हो जाता है, फिर दिल की घुटन तंगी निकल जाती है, फिर जो वहम आ जाते हैं बंदा पीछे डाल के कहता है देखी जाएगी जो होगा क्या है, ज्यादा क्या होगा, फिर वो शैतान के सारे वसवसे जो हर नेकी के मौके पे रहते हैं वो पीछे चले जाते हैं और बंदा लबैक और आमन्ना व सद्दकना कहता है। अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे दे। एक और खूबसूरत सूरत पूरी हुई और अगली शुरू हुई सूरत स्वात। हरूफ मुकत्तात में से एक लफ्ज है। 38 नंबर की सूरत है। 88 आयते हैं इस सूरत की जो हम पूरी की पूरी इस पारे में पढ़ने लगे हैं। तस्किया नफ्स के लिए मुअस्सर या दहानी सूरत का टॉपिक है। इस सूरत की आयात में पहली आयत 49 आयत और 87, तीन आयतें लिख लें 149 और 87 में कुरान पाक को इस शान के साथ बयान किया गया है कि ये सारे जहानों के लिए याद दहानी है, रिमाइंडर है, भूला सबक याद कराने वाली किताब है। तो ये सूरत इस याद दहानी के एक वाज़ह नज़ीर है और इसके मज़ामीन ईमान को मजबूत करते हैं और अमाल की इस्लाह के लिए मौसर है। आयतों का तज़किया कर लें तो 1 से 16 आयत नफ्स परस्तों के लिए वईद है, یعنی جن کو ہمیشہ ہی اپنے نفس کی باتیں نیکیوں پہ آگے بڑھنے سے روک لیتی ہیں. 17 سے 48 واقعات انبیاء ہیں اور اصلاح نفس کی عملی مثالیں ہیں جو کہ 49 سے 70 آخرت میں ثواب اور عذاب اور 71 سے 88 قصہ ابلیس اور آدم ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے پڑھ کر فائدہ اٹھانے والا بنائے. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوات والقرآن ذی ذکر بل الذین کفروا فی عزت و شقاق. اللہ اکبر, اس لفظ سے مجھے اتنا ڈر لگتا ہے ہر سال جب بھی یہ آیتیں پڑھتی ہیں نا. آج میں نے صبح بھی بولا یہ جملہ اور اس وقت بھی میرے ذہن میں یہی آیت تھی. لکھئے, انا پرستی کو چھوڑ دو, یہ ہے ان آیات کا موضوع. پہلی 1 سے 16 آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں. سوات اس نصیحت والے قرآن کی قسم, بلکہ کفار غرور اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں. ہم نے ان سے پہلے بھی بہت سی امتوں کو تباہ کر دیا, انہوں نے ہر چند چیخو پکار کی لیکن وہ وقت چھٹکارے کا نہ تھا, اور کفار کو اس بات پر تعجب ہوا کہ ان میں سے ہی ایک ان کو ڈرانے والا آ گیا اور کہنے لگے, یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے, کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کا ایک ہی معبود کر دیا. واقعی یہ بہت عجیب بات ہے. ان کے سردار یہ کہتے ہوئے چلے کہ چلو جی اپنے معبودوں پر جمے رہو, یقیناً اس بات میں تو کوئی اور ہی غرض ہے. اللہ کے نبی کے دور میں ایک واقعہ تھا, باڈی ایکشنز کے ساتھ اللہ نے بیان کر دیا. کہتے تھے ان کی کوئی نیتیں اندر اور ہیں, چلو چلو کوئی نہیں ہم اپنے ہی مذہب پہ ٹھیک ہے, ان کے کہنے کی باتیں اور ہیں اور اندر کھاتا پتہ نہیں کیا ہے. یہ شیطان وسوسے ڈالتا, یاد رکھیے اللہ نے ان کے باڈی ایکشن تک نوٹ کر دیے قرآن میں. ہم نے تو یہ بات پچھلے دین میں بھی نہیں سنی, کچھ نہیں یہ تو ایک صرف من گھڑت ہے. کیا ہم سب میں سے اس پر ہی کلام الہی نازل کیا گیا؟ دیکھیے کیسے دائیے دین کو لٹ ڈاؤن کرتے تھے, اور وہ تو اللہ کے نبی تھے, کہتے تھے ہاں ہاں جی سارا دین تو بس ان کو ہی سمجھ آ گیا. تعصب پرستی, خاندانی برادری, ہاں میرا قبیلہ, میرا فرقہ, میری جماعت, میرا سکول, میرا استاد. لکھے ایک سوال, قرآن کی پکار جب دل پر پڑے تو اپنے آپ کو عزت اور پھر شقاق پہ نہ لائیے. اصل میں قرآن کا پہلا جو ہدف ہے نا, وہ آپ کی انا کو توڑنا ہے. ہدایت کا سب سے پہلا شکار آپ کی انا ہوتی ہے, پھر آپ کے نفس کو قرآن دباتا ہے دباتا ہے, اتنا دباتا ہے کہ آپ یا کا نعبدو و یا کا نستعین کی عملی تصویر بنتے ہیں. اس سے پہلے شیطان ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے کہ آپ کسی طرح سے اس سے دور ہو جائیں. یہ سارے وہی شکوک و شبہات ہیں جو دلوں میں ڈلتے ہیں قرآن سے دور رکھنے کے لیے. اللہ کہتے ہیں یہ باتیں نہیں ہیں, بلکہ صحیح یہ ہے کہ انہوں نے اب تک میرا عذاب چکھا ہی نہیں. یا کیا ان کے پاس تیرے زبردست فیاض رب کی رحمت کے خزانے ہیں؟ یا کیا آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی ہر چیز کی بادشاہت انہی کے لیے ہے؟ تو پھر یہ رسیاں تان کر چڑھ جائیں. یہ بھی بڑے لشکروں میں سے شکست پایا ہوا چھوٹا سا لشکر ہے. ان سے پہلے بھی قوم نوح اور عاد اور میخوں والے فرعون نے جھٹلایا تھا, اور سموت نے اور قوم لوط نے اور ایکا کے رہنے والوں نے بھی. یہی بڑے لشکر تھے اور ان میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جس نے رسولوں کو نہیں جھٹلایا. بس میری سزا ان پر ثابت ہو گئی. ایسے لگتا ہے نا مقابلہ ہو رہا ہے. انہیں صرف ایک چیخ کا انتظار ہے جس میں کوئی توقف اور ڈھیل نہیں, اور انہوں نے کہا کہ ہمارے رب ہماری سرے نوش تو ہمیں روزے حساب سے پہلے ہی دے دے, یعنی ہمارا رزلٹ آج ہی ہمیں دے دے. کتنی گستاخی ہیں. آپ نے دیکھا ہے مکہ والوں کا گستاخانہ طرز عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں. قرآن تو ایک مؤثر یا دہانی ایک ریمائنڈر تھا, لیکن وہ نفس پرستی کا شکار ہو گئے. باپ دادا کی پوجا اور ضد تھی, اور یہ ضد جو ہے نا یہ بندے کو کسی جگہ نہیں چھوڑتی. تکبر اور ضد آپ کی بشریت کو ان کی رسالت کی نفی قرار دے کر, جادوگر اور جھوٹا ہونے کا الزام لگا کر, اللہ کے اور نبی کے دین کو لوگوں کے سامنے مشکوک کرنے والوں کی ساری باتیں ہیں. اللہ کے نبی کی نیت پہ شک کرتے تھے, ارادوں پہ بدگمانیاں کرتے تھے, آپ کی یتیمی اور کمزور معاشی حالت کا مذاق اڑاتے تھے. یہ کیا باتیں, یہ اسی کو سارا دین آ گیا اور یہ وہ. دعا کیجیے اللہ میں کبھی ایسا نہ کرے. دیکھیے کوئی مانے نہ مانے اس کی مرضی, لیکن کبھی لٹ ڈاؤن کر کے بری باتیں نہیں پھیلانی چاہیے. تو یہاں گستاخانے رسول کو وعید شدید دی گئی, اور آپ دیکھ لیجئے کہ آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے. پچھلی قوموں سے آج تک کے لوگوں کا یہی حال تھا, اور اللہ تعالیٰ نے اب آگے آیت 17 سے 26 میں ہمیں حضرت داؤد علیہ السلام پر اپنے فضل کی باتوں کے ساتھ یہ سکھا دیا کہ ایک دعا کر لو کہ اللہ ہمیں اواب بنا دے. بڑا پیارا نام آنے لگا ہے. اور اصل میں ابواب وہی ہیں جن کے شرح صدر ہو جاتے ہیں. اس پر علامہ یقولون وذکر عبدنا داود ازل عیدی انہو ابواب. آپ ان کی باتوں پر صبر کریں اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کیجئے جو بڑی قوت والا تھا, یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا. اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے. ہم نے پہاڑوں کو اس کے تابع کر رکھا تھا کہ اس کے ساتھ شام کو اور صبح کو تسبیح خوانی کریں, اور پرندے بھی جمع ہو کر سب کے سب اس کے زیر فرمان رہتے, اور ہم نے ان کی سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا اور اسے حکمت دی تھی اور بات کا فیصلہ کرنا. اور کیا تجھے جھگڑا کرنے والوں کی بھی خبر ملی جبکہ وہ دیوار پھان کر محراب میں آ گئے؟ جب یہ حضرت داؤد کے پاس پہنچے علیہ السلام, پس ان سے ڈر گئے. انہوں نے کہا, خوف نہ کیجئے, ہم دو فریق مقدمہ ہیں, ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے, پس آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے اور نا انصافی نہ کیجئے اور ہمیں سیدھی راہ بتلا دیجئے. سنیے, یہ میرا بھائی ہے, اس کے پاس 99 یعنی 99 دمبیاں یعنی شیپ ہیں, اور میرے پاس ایک ہی دمبی یعنی شیپ ہے, لیکن یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اپنی ایک دمبی بھی مجھ ہی کو دے دو, اور مجھ پر بات کرنے میں بڑی سختی برتتا ہے. آپ نے فرمایا, اس کا اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری اس ایک دمبی کو ملا دینے کا یا ملا لینے کا سوال بے شک تیرے اوپر ایک ظلم ہے. اور اکثر حصے دار یعنی شریکہ پارٹنرز, آپ اس کا جو بھی نام رکھ لیجئے, اور اکثر شریک ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں, سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے, اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں. اور حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہم نے ان کو آزما لیا ہے. پھر تو اپنے رب سے استغفار کرنے لگے اور عاجزی کرتے ہوئے گر پڑے اور پوری طرح رجوع کیا. بس ہم نے بھی ان کا وہ قصور معاف کر دیا, یقیناً وہ ہمارے نزدیک بڑے مرتبے والے اور بڑے اچھے ٹھکانے والے ہیں. اے داؤد, ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنا دیا کہ آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کیجئے اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کریں, ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی. یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے, اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا. طویل قصہ تھا, قصہ کیا اس کی ڈیٹیل کی تو اس وقت ضرورت نہیں, بس حضرت داؤد پر جو اللہ کا فضل تھا وہ کیا تھا کہ اللہ سے لو لگا لی تھی. خصوصی اختمام کرتے تھے, حمد باری تعالیٰ کے ترانے اتنے مؤثر اور دل پذیر تھے کہ جب یہ پڑھتے تو پہاڑ بھی وجد میں آ جاتے, اڑتے ہوئے پرندے بھی ان کے ساتھ شریک حمد ہو جاتے. اللہ نے ان کو بادشاہت بھی دی, حکمت اور دنائی کی خیر کثیر بھی دی, اور گفتگو کرنے کا بڑا خوبصورت انداز تھا ان کا, بات دلوں میں اترتی تھی. اور لکھ لیں, جو بندہ اللہ سے لو لگائے گا اس کو یہ نام ضرور ملے گا کہ اس کی بات دلوں میں جائے گی. اور واقعہ کیا تھا اس کو بعد میں انشاءاللہ دیکھیں گے, لیکن یہاں حضرت داؤد کا قصہ خاص طور پہ ابواب ہونے کے ناطے پتہ چلتا ہے کہ جب شرح صدر ہو جاتا ہے نا, تو دوسروں کے معاملات نبیٹتے ہوئے بندے کو اپنی بھی غلطیاں دکھ رہی ہوتی ہیں کہ یہ میرے میں بھی ہو گئی اور میں بھی یہ کرتا ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ عدل کی اہمیت بھی اس واقعے میں آپ نے دیکھ لی کہ حق کے مقابلے میں خواہشات نفس کی پیروی نہیں کرنی. جو لوگ شریعت اور حق کو پسے پش ڈال کر خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں, اصل میں وہ یوم حساب کو بھولے ہوئے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے وعید ہے. آگے آئے 27 سے 29 میں, نیکی کرنے والے اور برائی کرنے والے برابر نہیں ہوتے, اس کا ذکر ہے. غور سے سننے والی آیتیں ہیں تاکہ آج دنیا میں خوش فہمیاں ساری دور ہو جائیں. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا, اور ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو ناحق پیدا نہیں کیا. یہ گمان تو کافروں کا ہے, سو کافروں کے لیے خرابی ہے آگ کی. کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے برابر کر دیں گے جو ہمیشہ زمین میں فساد مچاتے رہے, یا پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں گے؟ جواب دیجئے, نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. دو مختلف کردار ہیں تو انجام بھی دو مختلف ہوں گے. یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں. اللہ ہمیں بھی عقل مند بنا دے. آیت 30 سے 40, اب باپ کے بعد بیٹے کا تذکرہ ہے, یعنی مقصد حیات بتانے کے بعد قرآن پاک پر غور و فکر کے دو درجے. آیت 29 میں دیکھے آپ نے تذکر اور تدبر, اور جب قرآن میں غور و فکر اور تذکر کیا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت سے پھر شرح صدر ضرور ہو جاتا ہے. کبھی گہرائی میں دیکھنا پڑتا ہے, کبھی اوپر اوپر سے دیکھنا پڑتا ہے, لیکن اس کتاب کے موتی زندگی میں آ جائیں تو زندگی میں شرح صدر ہو جاتا ہے. دیکھیے گا کیسے حضرت سلیمان کی مدح اور ستائش اور تحسین ہے اور ان پر اللہ کی بیش بہا نعمتیں ہیں. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ, یعنی جیسا باپ ویسا بیٹا. اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان جیسا بیٹا عطا فرمایا جو بڑا ہی اچھا بندہ تھا اور بے حد رجوع کرنے والا تھا. جب ان کے سامنے شام کے وقت تیز روح خاصے گھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگے, میں نے اپنے پروردگار کی یاد پر ان گھوڑوں کی محبت کو ترجیح دی ہے یہاں تک کہ آفتاب چھپ گیا. ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ. پھر تو پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا. کیا پتہ چلا کہ جب اللہ کے بندے اللہ اپنے کاموں میں ہوتے ہیں تو اس وقت اگر ذرا سی غفلت بھی آ جائے تو اس پہ پریشان ہونے لگتے ہیں. آپ دیکھیے کہ آیت 31 میں ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون کی بات کر کے بتا دیا کہ قیامت کے دن توحید اور شرک کا مقدمہ چلے گا. آج اب جو مرضی کہہ لیں آپ کو آزادی ہے, کل آپ کی آزادی ختم ہو جائے گی اور اس مقدمے میں جیتے گا وہ جو توحید پہ ہوگا, اور باطل کا تو انجام ہم پڑھ ہی رہے ہیں قرآن میں. آیت 34, اور ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا. پھر اس نے رجوع کیا, کہا ہے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی شخص کے لائق نہ ہو, تو بڑا ہی دینے والا ہے. پس ہم نے ہوا کو ان کی ماتحت کر دیا اور وہ آپ کے حکم سے جہاں چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی, اور طاقتور جنات کو بھی ان کے ماتحت کر دیا, ہر عمارت بنانے والے کو اور غوطہ خور کو, اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے. یہ ہے ہمارا عطیہ, یعنی تحفہ, یہ ملتا ہے گفٹ اللہ کے بننے سے. اب تو احسان کر یا روک رکھ, کچھ حساب نہیں. ان کے لیے میں ہمارے پاس بڑا تقرب ہے اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے. کیا پتہ چلا کہ جب اندر اللہ تعالیٰ کی محبت آتی ہے تو اس کا اظہار باہر بھی ہے. انیوژل میریکلس قسم کی نعمتیں اللہ نے سلیمان کو دی. آج تک یہ چیزیں نہیں ملی اور قیامت تک نہ ملیں گی, کیونکہ حضرت سلیمان نے یہ دعا کی تھی. آج جہاز چلتے ہیں تو وہاں ہوائیوں میں ان کے تخت چلتے تھے. آج بتایا گیا کہ مسلمان دنیا میں بھی ترقی کرے گا تبھی دین کو بھی غالب کرے گا. مسلمانوں کو سستیاں چھوڑ کر آج بھی دین کے لیے اور دنیا کے لیے خوب محنت کرنی پڑے گی. کمر کس لیجئے تاکہ دنیا اور دین کا علم اکٹھا کر دیں. اور خاص طور پہ میں چاہوں گی کہ آپ میں وہ سسٹر جو دنیاوی تعلیم لے چکی ہیں یا لے لی اور اب جابز کر رہی ہیں, وہ اپنے ان دنوں کو جو سبیل الجنہ کے لیے آپ کو صرف ہفتے کے 3 دن مانگے جا رہے ہیں, 4 دن پھر بھی آپ فری ہیں, ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے میں آپ کو اس ٹائم کے بیچ میں جس میں آپ کے بچے بھی سکولوں میں ہوتے ہیں, سبیل الجنہ آفر کیا جا رہا ہے اسلو سکول کے تحت. آج نیت کیجئے جہاں آپ نے دنیا کا اتنا سیکھا, دین سیکھیے تاکہ پھر آپ اس سکول کو اپنی زندگی کے آخری دم تک لے کر چلیں, اور پورے شہر پورے اسلو میں نارویجین زبان میں آپ اس کتاب کی خدمت کریں. یہی کام ہے اس کتاب کو پڑھنے والوں کا, اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کو آسان کرے. اور یہ جتنی نعمتیں ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت انبیاء کو اور خاص طور پہ حضرت سلیمان اور داؤد کو دی, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عطا فرمائے, کسی چیز سے محروم نہ رکھے. آیت 41 سے 44 حضرت ایوب کی آزمائش کا ذکر ہے. وَسْكُرَبْدَنَا أَيُّوب اس نادا ربہ ونی مسنی الشیطان, اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا بھی ذکر کیجئے جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے. دعا لے لیجئے ایوب کی اگر بیمار ہیں, اور آج کل کی بیماریوں میں جہاں اور ویکسینیشنز اور اسی طرح سے سینیٹائزرز کی باتیں ہیں, آپ میں سے کتنوں نے کرونا کے خوف سے یہ دعا پڑھی؟ نہیں پڑھی تو شرح صدر ہی نہیں ہے, اور ہوتا بھی کیسے, زبانی قرآن آتا جو نہیں ہے, اور جو پڑھتے ہیں اللہ ان کو مبارک کرے. تو دعا کیا ہے, وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ اس نادا کے بعد ربہو کے بعد انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب, اللہ ہماری بھی ظاہری باطنی سب بیماریاں دور کر دے اور اپنی رحمت سے اپنی نعمتیں عطا فرما دے, اور وہ ہمارے دلوں کو جانتا ہے. क्या कहा अल्लाह ने, अपना पाँव मारो, ये नहाने का पानी और पीने का पानी है और हमने उसे इसका पूरा कुंभा अता फरमाया, बल्कि इतना ही और भी इसके साथ अपनी खास रहमत से और अकलमंदों के की नसीहत के लिए। इस पे तो चंद जुमले मुझे बोलने दीजिए, चाहे वक्त कम है। अल्लाह ताला सब्र, शुक्र और अल्लाह की रजा पे राजी रहने वालों को यही अजर देता है, वो नहीं उससे ज्यादा देता है। अय्यूब को शदीद आजमाइश के जरिए जांचा गया, पूरा खानदान बीवी के सिवा खत्म हो गया, जिल्द की बीमारी लग गई, कहीं आने जाने से माजूर हो गए, लेकिन सब्र और रजा की आला मिसाल कायम की। अल्लाह से आजमाइश के खात्मे की दुआ तो करते रहे लेकिन दिल से कॉन्टेंट थे, क्योंकि फशर सदर था। अल्लाह ने दुआ सुनी, कदमों के नीचे से चश्मा जारी हुआ, जैसे इस्माइल के कदमों से जमजम जारी हुआ, पीने और गुसल करने के लिए इस्तेमाल किया, शिफा हो गई, पिछली औलाद से ज्यादा दुगनी औलाद मिली। बीमारी के आलम में बीवी से एक मौके पर नाराज होकर कसम खा ली तो अल्लाह ने उसका भी खूबसूरत तरीका दिया। अल्लाह कितने लाड देखता है, एक दफा आप अवाब बनकर तो देखिए। अल्लाह ताला आपको मुझे अवाब बना दे। और अपने हाथ में तिनकों का एक मुट्ठा यानी झाड़ू लेकर मार दे और कसम के खिलाफ ना कर। सच तो यह है कि हमने इसे बड़ा साबिर बंदा पाया, वो तो बड़ा ही नेक बंदा था और बड़ी ही रग़बत करने वाला था, अल्लाह हमें भी बना दे। आयत 45 से 48 अंबिया कराम का जिक्र मुबारक और खास तौर में जिक्र अंबिया में से आपके सामने इब्राहिम, इसहाक और याकूब का। वज़्कुरिबात अना इब्राहिम अव इसहाक अव याकूब, हमारे बंदो, नोट करिए बस, हमारे बंदे, कितना प्यार है अल्लाह को अंबिया कराम से। हमारे बंदो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का भी अल्लाह लोगों से जिक्र करो जो हाथों और आंखों वाले थे, वो तो सारे ही होते हैं, मुराजिक इनका सही इस्तेमाल करते थे। हमने इन्हें खास बात यानी आखरत की याद के साथ मखसूस कर दिया। ये सब हमारे नजदीक बरगुजीदा और नेक लोग थे। इस्माइल, यस्सा, ज़ुल्किफ़ल अलैहिस्सलाम का भी जिक्र कीजिए, ये सब बेहतरीन लोग थे। क्या किया हुआ था इन्होंने? PhD से 40-50 हजार करोन कमाते थे? नहीं, हाईलाइट कर लीजिए, इन्ना अख़लसना हुम बिखालिसतिन ज़िक्रद्दार, आखिरत की याद में जीने वालों का अल्लाह इस तरह तस्करा फरमाता है। अल्लाह हमें आखिरत में जीने वाला बना दे। दुनिया के लिए इतना कुछ किया है तो आखिरत के लिए अल्लाह हमें कुछ तो करने की तौफीक दे। देखिए, दुनियावी तालीम के लिए 10 से 15 साल तक हम अपने बच्चे को डिवोट करते हैं, सुबह शाम घर में बच्चों की तालीम की बातें करते हैं, तो क्या हम अपने बच्चों और अपनी बच्चियों को खास तौर पर कुरान सीखने के लिए डिवोट नहीं कर सकते? और ये कोई हमेशा की बात नहीं, ये सिर्फ 1-2 साल की बात है। पढ़ाई में स्टॉप लेकर भी आप ये कोर्सेज कर सकते हैं ताकि आप बेहतरीन तरीके से इसको सीख सके। तो हम इन आयात में आगे देखेंगे 6 अंबिया कराम का तस्करा, आयत 49 से 54 जन्नत के कुछ तस्करे, यानी 6 अंबिया का किस्सा जो हमने पढ़ा, जिनको अल्लाह ने चुन लिया था, अल्लाह हमें भी चुन ले। अब आगे मुत्तकीन का अमदा ठिकाना जन्नत की सूरत में, हर सा जिक्र وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ, अल्लाह आपका मेरा यही इंजाम कर दे जो इन आयतों में बताया जा रहा है। ये नसीहत है और यकीन मानो के परहेजगारों की बड़ी अच्छी जगह है। कितना प्यारा अंदाज है कहने का, ऐसे लग रहा है कि अल्लाह को पता है, अभी हमें बुरा यकीन नहीं आ रहा कि ये कुरान वाकई एक रिमाइंडर है और इसको पढ़ने और अमल करने के बाद इंसान वाकई परहेजगार बन जाता है। यानी हमेशा की जन्नतें जिनके दरवाजे इनके लिए खुले हुए हैं, जिनमें बाफरागत तकिये लगाए हुए बैठे हुए, तरह तरह के मेवे और किस्म किस्म की शराबों की फरमाइश कर रहे हैं, और इनके पास नीची नजरों वाली हम उम्र हूरें होंगी। बहया औरतों की तरफ इशारा है। ये है जिसका वादा तुमसे हिसाब के दिन के लिए किया जाता था, बेशक रोजियां खास हमारा अतिया है जिनका कभी खात्मा ही नहीं होने वाला। दिल चाहता है इस जन्नत में जाने को, कितना नास है, ऐसे लगता है एक रिजॉर्ट है किसी समंदर के किनारे, किसी बीच पे लग्जरीज अपार्टमेंट्स, और वहां मजे ही मजे, मौजे ही मौजे, और वहां देखिए हर वो चीज है जिसको आज नफ्स चाहता है। आज हलाल पे इतफा कीजिए, अल्लाह वहां आपको हलाल से देगा। अब जन्नत की बातें सुनकर जब दिल खुश हुआ तो साथ ही पे जहन्नमियों के भी झगड़े और उनके तस्करे, क्योंकि दोनों साथ चलेंगे। अल ईमान बैनल खौफ व रिजा, अच्छा काम करके जन्नत की खुशखबरी है तो फिर बुरे कामों पे बुरी चीज को भी सामने रखिए। तो सरकशों का बुरा ठिकाना ہاسا و ان لطاغین لشر مآب. یہ تو ہوئی جزا. یاد رکھو کہ سرکشوں کے لیے بہت بری جگہ ہے, دوزخ ہے جس میں وہ جائیں گے. اب کہاں لے جائیں سائد کو؟ اجازت نہیں, حق نہیں, ضرورت بھی نہیں. ہے دوزخ, جائیں گے لوگ دوزخ میں, کیونکہ جنہوں نے ساری زندگی نعمتیں کھا کر نعمتیں بنانے والے کا حق نہ پایا, پھر ان کو مالک جو چاہے جدھر مرضی لے جائے. ہم تو کوشش اور دعا کر سکتے ہیں اپنے اور دوسروں کے لیے کہ اللہ ہم سب کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لے. آخ کیا ہی برا بچھونا ہے, یہ ہے پس اسے چکھے, گرم پانی اور پیپ, اس کے علاوہ اور طرح طرح کے عذاب. یہ ایک قوم ہے جو تمہارے ساتھ آگ میں جانے والی ہے, انہیں خوشی اور کشادگی نہ ہو, یہی تو جہنم میں جانے والے ہیں. وہ کہیں گے بلکہ تم ہی ہو جن کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں, تم ہی نے تو اسے پہلے ہی سے ہمارے سامنے لا رکھا تھا. بس رہنے کی بڑی بری جگہ, آپ دیکھ رہے ہیں کہ نو ویلکم ایٹ آل. آگے آپ پڑھیں گے جنتیوں کو ویلکم کیا جائے گا اور جہنمیوں کو کہا جا رہا ہے کوئی خوش آمدید نہیں. آپ کسی کے گھر جائیں اور آگے کوئی کہہ دے بالکل خوشی نہیں ہوئی آپ کو دیکھ کر, تو کیسے روتے ہوئے باہر آئیں گے؟ اللہم لا تجلنا منہم. وہ کہیں گے ہمارے رب جس نے کفر کی رسم ہمارے لیے پہلے سے نکالی ہو, اس کے حق میں جہنم کی دگنی سزا کر دے. اور جہنمی کہیں گے کیا بات ہے کہ وہ لوگ ہمیں دکھائی نہیں دیتے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے؟ کیا ہم نے ان کا مذاق بنا رکھا تھا یا ہماری نگاہیں ان سے ہٹ گئی ہیں؟ یقین جانو کہ دوستیوں کا یہ جھگڑا ضرور ہی ہو کر رہے گا, ہونے والا ہے, یہ سب کچھ ہوگا. کیا پتہ چل رہا ہے آپ کو کیسے اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں ہمیں پیچھے تو یہ بتا دیا کہ اولاد کی بری تربیت کا برا انجام ہے. جہنم میں پہلے گمراہ والدین ڈالے جائیں گے, پھر ان کی گمراہ اولادیں ڈالی جائیں گی, اور اولاد کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو والدین ان کو لان تان کریں گے. اور جہنم میں پہلے ہی بڑی گھٹن اور تنگی تھی, اوپر سے تم بھی آ رہے ہو. دنیا میں ایک بچہ آپ کی مرضی کے خلاف آتے تو آپ کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں تھی دنیا میں. جہنم میں اپنی اولادوں کو گھستا دیکھ کر ماں باپ بد دعائیں دیں گے کہ تم کیوں آگے وہ پیچھے ہمارے, ہمارا تو اپنا ہی عذاب کافی تھا, ہم نے چونکہ اپنی بھی نہیں سمجھی اور تمہاری بری تربیت کی تو آج ہم اس میں آگے. اور اس طرح جہنمی وہاں حیران ہوں گے, پریشان ہوں گے, کس طرح مذاق اڑاتے تھے ایمان والوں کا. اور اب آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ ایسی باتیں پڑھا کر سنا کر ہمارا دل کھول رہے ہیں کہ اللہ کسی کو بھی جہنم میں نہ داخل کرانا. اللہ کہتے ہیں یہ جہنمیوں کے جھگڑے ہو کر رہیں گے, اور کہتے ہیں کہ جہنم کا ایک بڑا عذاب صرف جھگڑوں کا عذاب ہے. اس کے برعکس اب آگے آئے 65-70 میں بندگی کی بلند ترین شان عاجزی اور درماندگی کا اعتراف ہے. اللہ ہمیں عاجزی دے دے. قل انما انا منذر, کہہ دیجئے کہ میں تو صرف خبردار کر دینے والا ہوں, اور سوائے اللہ واحد غالب کے اور کوئی لائق عبادت نہیں. جو پروردگار آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے, وہ زبردست اور بڑا بخشنے والا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ یہ بہت بڑی خبر ہے جس سے تم بے پرواہ ہو رہے ہو, اخباریں ٹی وی پہ اور خبروں میں اتنے شوق سے سنتے ہو, کبھی جہنم کا یہ چینل سن کے بھی تو یقین کر لو کہ یہ ہو کے رہے گا. مجھے ان بلند قدر فرشتوں کی بات چیت کا کچھ کوئی علم ہی نہیں جبکہ وہ تکرار کر رہے تھے. میری طرف فقط یہی وحی کی جاتی ہے کہ میں تو صاف صاف آگاہ کر دینے والا ہوں. اللہ ہمیں عاجزی دے دے. آج دنیا میں اپنا بنا دے, اپنی قبر میں جانے کو سوچئے, وہاں کون کام آئے گا؟ دیکھیں نبی تو اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے چلے گئے, اب میں نے آپ نے اپنا فرض ادا کرنا ہے. آگے آئے 71-88 میں قصہ آدم اور ابلیس بھی ہے, اور 74 تک آپ کو عظمت انسان کا حال ملے گا. اس قال ربک للملائکۃ انی خالق بشر من طین, جبکہ آپ کے رب نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں مٹی سے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں, سو جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا. چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا, اس نے تکبر کیا اور وہ تھا ہی پھر کافروں میں سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابلیس تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا؟ کیا تو کچھ گھمنڈ میں آ گیا ہے یا تو بڑے درجے والوں میں ہے؟ اس نے جواب دیا میں اس سے بہتر ہوں, انا خیر منہ, یہ ہے ضیق صدر، آپ کو صرف آپ ٹھیک لگیں، باقی سب غلط۔ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا، ریزنگ دے رہا، لاجکس دے رہا اپنے گناہوں کے۔ ارشاد ہوا کہ تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہوا، اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت اور پھٹکار ہے۔ کہنے لگا، میرے رب مجھے لوگوں کے اٹھائے جانے یا اٹھ کھڑے ہونے کے دن تک مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو مہلت والوں میں سے ہے، متعین وقت کے دن تک۔ کہنے لگا، پھر تو تیری عزت کی قسم میں ان سب کو یقیناً بہکا دوں گا، سوائے تیرے ان بندوں کے جو چیدہ اور پسندیدہ ہوں، اللہ ہمیں ان میں چن لے۔ فرمایا، سچ تو یہ ہے کہ میں سچ ہی کہا کرتا ہوں کہ تجھ سے اور تیرے تمام ماننے والوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس بار کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا، اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ تمام جہان والوں کے لیے سراسر نصیحت اور عبرت ہے۔ نوٹ کریں، یہ قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، پوری انسانیت کی کتاب ہے۔ ہم نے دینی تھی، بس چھپا کے رکھی ہے، اس لیے کہ ابھی ہمیں خود بھی نہیں پوری آتی، تو پھر ہمارے پول نہ کھل جائے، اس لیے چپ کر جاؤ۔ کیا بتائیں گے، کس کتاب کی دعوت دے رہے ہیں جس پہ خود عمل نہیں کرتے؟ یقیناً تم اس کی حقیقت کو کچھ ہی وقت کے بعد صحیح طور پر جان لو گے۔ تو بڑے مضبوط اور مؤثر پیغام کے اوپر سورت پوری ہوتی ہے۔ اللہ نے روح ڈال دی تھی، ہم اس روح کو بھول کر جسم کے تقاضوں پہ رہے، اس لیے اللہ ہمیں اس روح کی نگہبانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پیکرے خاکی میں ایک شے سو وہ تیری، میرے لیے مشکل ہے اس شے کی نگہبانی۔ اللہ ہمیں اس روح کی نگہبانی کا حکم دے رہا ہے، اور اللہ نے انسان کو اس کا مقام بھی دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم مسلمان وہ کام کر رہے ہوتے جس کے لیے دنیا میں بھیجے گئے تھے، تو آج کتنے لوگ کفر اور شرک پہ نہ مرتے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اور دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اور ابلیس کے ناپاک عزائم جو ہم نے سورت کے آخر میں پڑھے، اس سے محفوظ رہنے کے لیے اخلاص اور مخلص بننے والا بنا دے، یعنی اخلاص اپنا کر مخلص بن جائیں۔ اور آخر میں قرآن کی جو عظمت کا تذکرہ ہم نے پڑھا، اللہ اس کتاب کو عام کرنے میں ہمیں کھپا دے۔ آگے کچھ آیات سورت زمر کی ہیں ہمارے پاس اس بارے میں۔ زمر گروہ کو کہتے ہیں، لشکر۔ آخر میں سورت کے اینڈ پہ بالکل دو گروہوں کی بات ہے۔ عبادت صرف اللہ ہی کی ہے، یہ ہے بنیادی مضمون سورت زمر کا۔ توحید عملی کے پہلو نمایاں کیے جا رہے ہیں کہ بندگی صرف اللہ کی، تو اطاعت بھی اس کی ہے۔ اور اس میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے میرے سامنے رکھا ہے، تو اس کے لیے آیات کا تجزیہ دیکھ لیجئے۔ آیت 1-8 توحید باری تعالیٰ، 9-37 اچھا اور برا کردار آمنے سامنے، 38-52 مشرکین کے باطل نظریات کا رد، 53-63 اللہ کی طرف پلٹنے کی بات، اور 64-67 باطل کے ساتھ سمجھوتے کی زوردار نفی، 68-75 احوال قیامت۔ بہت اہم رکوع ہے جو کل کے پارے میں آئے گا انشاءاللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں پہلی چار آیتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحمید۔ ٹاپک ہے، اللہ کی بندگی کرو خالص اطاعت کے ساتھ۔ اس کتاب کا اتارنا اللہ غالب کی طرف سے ہے، یقیناً ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل فرمایا، بس آپ اللہ ہی کی عبادت کریں اور اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ خبردار، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بزرگ اللہ کی نزدیکی کے مرتبے تک ہماری رسائی کرا دیں، اس جملے کو نوٹ کیجئے۔ ہر دور کا شرک اسی طرح پھیلا، کہتے ہیں کہ ہم ان کو نہیں پوچھتے، یہ تو لکڑی کے پتھر کے بت ہیں، ہمیں بھی پتا ہے، پر ہم ان کو کیوں بیچ میں لاتے ہیں؟ اگر آپ چاہیں تو عربی کے جملے نوٹ کر لیجئے، ما نعبدہم الا لیقربنا الی اللہ زلفا۔ سارا شرک اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ یہ لوگ جس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، اس کا سچا فیصلہ اللہ خود کرے گا۔ چھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ راہ نہیں دکھاتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ اولاد کا ہی ہوتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا، لیکن وہ تو پاک ہے، وہ وہی اللہ ہے، یگانہ اور قوت والا۔ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہو، یا عیسیٰ کو کہو، یا عزیر کو کہو، بات یہ کہ عبادت تو صرف اللہ کا حق ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آیت 3 میں ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار کی بات ہوئی. تو یہاں ہدایت پانے کے لیے جو بات چاہیے آپ کو وہ کیا؟ شرک سے ہدایت, کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے, ہدایت کا قاتل شرک ہے. چھوٹے اور ناشکرے لوگ ہدایت سے محروم رہتے ہیں. اگر آپ سچے ہیں اور شکر گزار ہیں تو انشاءاللہ اللہ آپ کو ضرور ہدایت دے گا. شرک کرنے والوں کا اپنے معبودوں پر بھروسہ بالکل بیکار ہے, کل لگ بتا جائے گا. اور اللہ کے سوا سے امیدیں بے فائدہ ہیں, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بامراد نہیں کرے گا. یہ الگ بات ہے کہ دنیا میں کبھی کبھی جب وہ ایسے لوگ جگہوں پہ جا کے مانگتے ہیں تو اللہ ان کے کام کر دیتا ہے تاکہ ان کو یقین آ جائے کہ یہی ہمارے ہیں, یہ اصل میں اللہ کا ایک انتقام ہے. اور روایت آپ نے سنی ہے اس بارے میں, صحیح مسلم 7083 ہے. ہمارے تک یہ روایت حضرت انس کے بعد کچھ لوگوں کے ذریعے پہنچی. اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ تعالیٰ اس شخص سے جسے اہل جہنم میں سب سے کم عذاب ہوگا فرمائے گا, اگر پوری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے تمہارے پاس ہو تو عذاب سے چھوٹ جانے کے لیے اسے بطور فدیہ دے دو گے؟ ذرا سا غور کیجئے گا. وہ کہے گا ہاں اللہ میں دے دوں گا, کیونکہ عذاب آنکھوں سے جو دکھ رہا ہوگا اس وقت. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا, میں نے تو تم سے اس وقت جب تم آدم کی پشت میں تھے اس کی نسبت بہت کم کا مطالبہ کیا تھا کہ تم شرک نہ کرنا. میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ فرمایا, اور میں تمہیں آگ میں نہیں ڈالوں گا مگر تم نے شرک کرنے کے سوا ہر چیز سے انکار کر دیا. تو شرک سے بچ جائیے, آج ہی بچیں گے تو کل فائدہ ہوگا. تو آپ دیکھیں کہ توحید کی دو قسموں میں, ایک نظری اور ایک عملی. توحید نظری کیا؟ کہ آپ کا نظریہ اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں بدل جائے اور آپ اللہ کو ایک مانیں, کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کریں. لیکن اصل جو مسلمانوں کا آج شرک ہے نا, وہ توحید عملی کا شرک ہے. کام وہ نہیں کرتے جس میں اللہ کی اطاعت ہو, بلکہ وہ لوگوں کی مرضی اور خوشی کے کرتے ہیں. آیت 5-6 میں کائنات کی تخلیق کا مقصد, غور و فکر اور کچھ مظاہر ہیں. خلق السماوات والارض بالحق, نہایت اچھی تدبیر سے اس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا, اور رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے. اور اسی نے سورج چاند کو کام پر لگایا, ہر ایک مقررہ مدت تک چل رہا ہے. یقین مانو کہ وہی زبردست اور گناہوں کو بخشنے والا ہے. اس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا, پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا, اور تمہارے لیے چوپایوں میں 8 نر اور مادہ اتارے. وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک بناوٹ کے بعد دوسری بناوٹ پر بناتا ہے, 3-3 اندھیروں میں. یہی اللہ تمہارا رب ہے, اس کے لیے بادشاہت ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, پھر تم کہاں بہک رہے ہو؟ یعنی یہ کام تو کوئی بزرگ نہیں کرتا, کوئی بڑا نہیں کرتا, کوئی جاندار بے جاندار نہیں کرتا. تو جب ماں کے پیٹ میں رزق دینے والا وہ تھا تو باہر آ کر تم دوسروں سے کیوں مانگتے ہو؟ اچھا مانگ لو پھر. آیت 7-9 انسانوں کی ناشکریوں کا ذکر ہے. اور شکر گزار سے اللہ راضی ہوتا ہے, کیسے؟ ان تک فروف ان اللہ غنی عنکم, بے نیازی ہے اس میں. دیکھیے گا بہت ہی ہلا دینے والی آیت ہے. اگر تم ناشکری کرو تو یاد رکھو کہ اللہ تم سب سے بے نیاز ہے. یعنی اللہ کی کیا ضرورت تم سے لگی ہوئی ہے کہ اگر تم نہیں آتے اس کی طرف تو وہ اس کا کام رکے گا؟ اور اپنے بندوں کی ناشکری سے وہ خوش نہیں ہے. اور اگر تم کفر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند, اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا. اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا, پھر تم سب کا لوٹنا تمہارے رب ہی کی طرف ہے, تمہیں وہ پتلا دے گا جو تم کرتے تھے, یقیناً وہ دلوں تک کی باتوں کا واقف ہے. اللہ شرک اور کفر سے نکال دے. اور انسان کو جب کبھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ خوب رجوع ہو کر اپنے رب کو پکارتا ہے. کوئی دکھ کا لمحہ یاد کیجیے, بچہ ہی گھر نہیں آیا تو اس دن کی وہ نماز اور وہ آہوزاریاں کیا تھی. پھر جب اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس سے نعمت عطا فرماتے ہیں تو وہ اس سے پہلے جو دعا کرتا تھا اسے بالکل ہی بھول جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے شریک مقرر کرنے لگتا ہے جس سے اوروں کو بھی اس کی راہ سے بہکائے. آپ کہہ دیجئے کہ اپنے کفر کا فائدہ کچھ دن اور اٹھا لو, آخر تو تم دوزخوں میں یعنی دوزخیوں میں ہونے والے ہو. اب یہاں ذرا سنیے اور دعا کیجئے اللہ میں ایسے لوگوں میں کرے. بھلا جو شخص راتوں کے اوقات سجدے اور قیام کی حالت میں عبادت میں گزارتا ہو, آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی امیدوار ہو, اور جس کے بالکل برعکس یعنی ہو اپوزٹ ہو, کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جواب دیجئے, نہیں ہو سکتے. تو حل جستاوا، دیکھیں یہ آیت بھی ہائی لائٹ کرنے کے قابل ہے. بہت سارے لوگ اس آیت کو پڑھ کر بھی علم لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا آیت نمبر 9، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ یقیناً نصیحت تو وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہوں اپنے رب کی طرف سے. کیا آپ کو فرق نہیں لگتا علم کے ساتھ اور بے علمی کے ساتھ جو باتیں کی جاتی ہیں؟ آج بے علمی نے علم پھیلا دیا، تو علم کی فضیلت ہے. آپ میں علم لیں گے، علم آپ کو عزت بھی دے گا، آپ کو سکون قلب بھی دے گا اور انشراح صدر بھی دے گا. یہ کہتے ہیں نا نالج از اے پاور، تو یہاں علم سے مراد علم ہدایت ہے. جو دنیا کے علم کے ساتھ مل جائے تو پھر حقیقت میں بہت خوبصورت کمبینیشن بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سچا علم عطا فرمائے اس کتاب کا. آیت 10 تقوی کے ثمرات ہیں اور اللہ کی زمین کے وسیع ہونے کی خوشخبریاں ہیں کہ اگر تم ایک جگہ دین نہیں کر پا رہے، دین پہ عمل نہیں ہو رہا، اسلام پہ نہیں عمل کرتے، تو ذرا سا ایک قدم آگے بڑھاؤ. قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم، کہہ دو کہ میرے ایمان والے بندو، بار بار آپ کو اللہ یا عباد الذین آمنوا کہہ رہے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے رہو. جو اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے نیک بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی زمین بہت کشادہ ہے، صبر کرنے والے ہی کو ان کا پورا پورا بے شمار اجر دیا جاتا ہے. اللہ ہمیں صبر والا بنا دے. آیت 11-16 خسارہ پانے والے کون ہیں؟ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلص مخلصا لہ الدین، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کروں کہ اس کے لیے عبادت کو خالص کر لوں، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلا فرما بردار بنوں. اس کو میں کہتی ہوں فرسٹ رول نمبر مجھے ملے. ہر سال جب بھی کورس اناؤنس ہوتے ہیں تو کچھ لوگ ٹرمپٹلی سب سے پہلا رول نمبر لے لیتے ہیں 0001. اللہ ہمیں اسی پہ ڈال دے. یہ 3 0 کیوں آگے؟ آپ سب جانتے ہیں 0 0 ہوگا تو 100 اور 0001 تھاؤزنڈ ہوگا. الحمدللہ SA20 جو اب اسی وقت چل رہا ہے، تھاؤزنڈ میں اس کا رجسٹریشن آیا تھا، اور صرف اناؤنس ہونے کے چند دن کے اندر لسٹ 100 سے تھاؤزنڈ میں پہنچ چکی تھی، اور جو اس وقت تک چلے میں قائم ہے، اللہ تعالیٰ ان کو آخری دن تک اس پہ قائم رکھے. کہہ دیجئے کہ تو مجھے اپنے رب کی نافرمانی، کہہ دیجئے مجھے تو اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے بڑے دن کے عذاب کا خوف لگتا ہے. کہہ دیجئے میں تو خالص کر کے صرف اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں. اللہ آپ کو مجھے بھی خالص کر رہا ہے. تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرتے رہو. کہہ دیجئے کہ حقیقی نقصان والے تو وہ ہیں. یہ ہائی لائٹ کریے قائد، اپنے اور اپنے گھر والوں کو سامنے رکھ کر سنیں. حقیقی نقصان والے تو وہ ہیں جو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن نقصان میں ڈال دیں گے. یاد رکھو کہ کھلم کھلا نقصان یہی ہے. دعا کر لیجئے جلدی سے اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے لیے. انہیں نیچے اوپر سے آگ کے شعلے مثل سائبان کے ڈھانک رہے ہوں گے. یہی عذاب ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے. اے میرے بندوں، بس مجھ سے ہی ڈرتے رہو. اللہ اپنا ڈر دے دے، اور جب ڈر آ جاتا ہے نا تو آگے اللہ بشارتیں دیتا ہے آپ کو. آیت 17-21 والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوہ ونابوا الاللہ لہم البشرا، اور جن لوگوں نے طاغوت کی عبادت سے پرہیز کیا اور ہمتن اللہ کی طرف متوجہ رہے، وہ خوشخبری کے مستحق ہیں. میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں. یہ آپ سب کی بات ہے جو ابھی تک کان لگا کر سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت دے اور آپ کو ایک ایک تھکن کا بدلہ عطا فرمائے. پھر جو بہترین بات ہو اس پر عمل کرتے ہیں، یہی ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت کیا، یہی عقل مند بھی ہیں. بھلا جس شخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے تو کیا آپ اسے جو دوزخ میں ہے چھڑا سکتے ہیں؟ کیسے شعور پہ کہہ لیجئے حملے ہوتے ہیں آیتوں کو پڑھ کر. ہاں وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے، ان کے لیے بالا خانے ہیں، اونچی جنتیں، جن کے اوپر بھی بنے بنائے بالا خانے ہیں اور ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. سی ویو اور کہہ لیجئے کہ سمندر اور دریا کے کنارے گھر آج بھی مہنگے ترین گھر ہوتے ہیں جو سی ویو ہوں اور پانی کے اوپر بنائے جائیں. اور جہاں پانی کوئی نہیں تھا، جب وہ آیتیں سنتے تھے تو ان کی کیسی رال ٹپکتی تھی. رب کا وعدہ ہے اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. یقین رکھو ایسا ہوگا. آپ کا محل ہوگا سمندر کے کنارے, خوبصورت اندر باہر سے دکھے گا. فرمایا جنتیوں کے محل شیشے کے ہوں گے, اندر باہر دکھے گا. کرسٹلز کے گھر آپ کے ہوں گے انشاءاللہ. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی اتارتا ہے اور اسے زمین کی سوتوں تک پہنچاتا ہے, پھر اسی کے ذریعے مختلف قسم کی کھیتیاں اگاتا ہے, پھر وہ خشک ہو جاتی ہیں, پھر آپ انہیں زرد رنگ میں دیکھتے ہیں, پھر انہیں ریزہ ریزہ کر دیتا ہے. اور اس میں عقل مندوں کے لیے بہت زیادہ نصیحت ہے. اور آگے آپ کی تھیم آیات جو آپ پڑھ چکے, افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام آیت 22, نور ہدایت پانے والے, اللہ آج ہمارا نام ان میں لکھ دے. کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے, پس وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک نور پر ہے, اور ہلاکت ہے ان پر جن کے دل یاد الہی سے اثر نہیں لیتے بلکہ سخت ہو گئے ہیں. یہ لوگ سری گمراہی میں مبتلا ہیں. القلب القاسی, اللہ ہمارا ایسا دل نہ کرے. کیسا ہوتا ہے؟ دل میں نور اسلام کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہوتا ایسے شخص کے. حق بات سمجھنے کی صلاحیت موجود نہیں رہتی, اور قبول حق کے لیے گنجائش ہی موجود نہیں ہوتی, چاہے پورا قرآن پڑھ لے اور سن لے. اللہ ہمارے دلوں کا ایسا سخت دل نہ بنائے. آیت 23, عظمت قرآن. اللہ نزل احسن الحدیث, اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے, جو ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی ہوئی آیتوں کی ہے, جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں. آج کے پارے میں کتنی دفعہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہوئے, خود سے پوچھئے. آخر میں ان کے جسم اور دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں. جب عمل بدلنے لگتا ہے تو پھر نرمی دل میں بھی اور جسم میں بھی آنے لگتی ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت, جس کے ذریعے جسے چاہے راہ راست پر لگا دیتا ہے, اور جسے اللہ ہی راہ بھلا دے اس کا کوئی ہادی نہیں. اللہ ہمارا ہادی بن جا. تو القلب اللیجن آئے 23 میں کون ہوتا ہے؟ اللہ کی ہدایت اہلیت رکھنے والوں کو ملتی ہے. دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے, اللہ کی ہدایت نرم دل والوں کو ملتی ہے, جن کے دل خوف الہی سے معمور ہوتے ہیں. جب قرآنی آیات سنتے ہیں ان کے اعضاء لرز جاتے ہیں. یہ وہ خوف ہے جو انسان کو بعد میں امن اور سکون دیتا ہے. اسی کا نام پارے کے شروع میں آپ کو میں نے دیا, پرسکون سرنج. رنجوں میں بھی پرسکون ہے. یاد رکھیے کہ قرآن سن کر مومنین اور کم فہم لوگوں میں ایک بہت بنیادی فرق آتا ہے. تقابل دیکھ لیجئے. مومنوں کے دل خوف سے کانپ جاتے ہیں اللہ کے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. مومن علم اور فہم سے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں, یعنی مومن میں اتنا علم اور فہم ہوتا ہے کہ جھک جاتا ہے, سجدوں میں جاتا ہے. ان کے دل اللہ کی طرف جھک جاتے ہیں, ان کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. اس کے برعکس جو لوگ قرآن سن تو رہے ہوتے ہیں لیکن کم فہم ہوتے ہیں, تو وہ ان کو سن کر کیا کرتے ہیں؟ آئیے اپنے دلوں کو چیک کریں. کم فہم لوگ بدخواس ہو جاتے ہیں, مدہوش ہو جاتے ہیں, وجد میں آ جاتے ہیں, لہو و لعب میں مصروف ہو جاتے ہیں, اور ہدایت کی طلب نہیں رکھتے. تو قرآن سن کر مومنوں کو قرآن کو پڑھنے کی مزید دعا کرنی ہے انشاءاللہ. آئی 24-26 تک گمراہوں کا انجام. افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ, بلا جو شخص قیامت کے دن کے بدترین عذاب کی ڈھال اپنے منہ کو بنائے گا. ایسے ظالموں سے کہا جائے گا, اپنے کیے کا وبال چکھو, ان سے پہلے والوں نے بھی جھٹلایا, پھر ان پر وہاں سے عذاب آ پڑا جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا, اور پھر آخرت کا تو بڑا بھاری عذاب ہے. کاش یہ لوگ سمجھ لیں. اللہ کرے کہ آج ہمیں بھی سمجھ آ جائیں یہ ساری باتیں. آیت 27-29 پارے کا تتمہ ہو رہا ہے قرآن کی نعمت کے تذکرے سے. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ, اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کر دی ہیں. کیا عجب ہے کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں. قرآن ہے عربی میں جس میں کوئی کجی نہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ پرہیزگاری اختیار کر لے. آپ کے میرے لیے اللہ ہمیں پرہیزگاری دے دے. اللہ تعالیٰ مثال بیان فرما رہا ہے. ایک وہ شخص ہے جس میں بہت سے باہم ضد رکھنے والے ساجی ہیں, یعنی بہت سارے مالکوں کا ایک کامن غلام یا نوکر, اور دوسرا وہ شخص جو صرف ایک ہی کا غلام ہے. کیا یہ دونوں صفت میں یکساں ہیں؟ अल्लाह ताला ही के लिए सब तारीफ है, बात यह है कि इनमें से अक्सर लोग समझते नहीं। और फिर आखिरी आयतों में एक सवाल, और वो क्या कि क़यामत के दिन के झगड़े क्या फैसला करेंगे, और अल्लाह के नबी के दुनिया से जाने की भी बातें हैं, और वो लोग जो आपके दुनिया से जाने के मुंतजर थे उनको असल में डांट है। इन्नका मैयितुन व इन्नहुम मैयितुन, यकीनन खुद आपको भी मौत आएगी और ये सब भी मरने वाले हैं। अल्लाह का कुरान नबी के बारे में ये लफ्ज़ बोले, हम क्या करें इसके ऊपर? तो अल्लाह के नबी की शान में ये कोई गुस्ताखी नहीं, जो कुरान ने कहा वो सच कहा। फिर तुम सब क़यामत के दिन अपने रब के सामने झगड़े करोगे, झगड़ोगे, झगड़ों पर बात खत्म होगी। आपने नोट किया, इस पूरे पारे में इतनी दफा लफ्ज़ ख़सम है कि कल एक वक्त आया कि मैंने सोच लिया कि मैं इसका टॉपिक ही झगड़े रख दूं, लेकिन दूसरा टॉपिक ज्यादा स्ट्रांग था। तो यार अब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गर्मा दे, जो रूह को तड़पा दे। इसी बात के साथ आज का पारा पूरा हुआ। अल्लाह ताला आपको मुझे इससे भरपूर फायदा उठाने वाला बना दे। अल्लाह की बंदगी में जिए। अल्लाह ताला बीमारों को शिफात दे, परेशानों को परेशानियों से निकाल दे, हमारे दिलों को जरखेज कर दे। दुनिया की चार दिन की खेती से ऐ अल्लाह हमें अपने लिए बेहतरीन आखरत की फसल काटने वाला बना। यहाँ बीज डालते जाएं, वहां लेकर जाएं, और इस किताब को समझने की पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। और वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदे से देता है आदमी को निजात। तो अल्लाह हमारे सर को सिर्फ अपने सामने झुकाए, माथा टेके तो उसके आगे और किसी दूसरे के सामने हम न झुके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।